رحمه الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين، سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسن، وجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنما خلقت كما تشاء. آمنت برسوله وشكرت الله عز وجل على ما وفقنا، فتقبل منا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ابن خلدون آڈیٹوریم میں طلبہ کی بہبودی کے لیے منعقد ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقدہ اس پروگرام میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. سچ بات یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے دروازوں پر اگر خود حاضر ہونے کا موقع ملے تو وہ بھی اللہ کا احسان ہے. میں اپنے ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، اور اس پر مزید شکر اللہ کا بھی اور ان حضرات کا بھی کہ انتہائی برمحل، انتہائی مناسب حال، اور آج کی سوسائٹی، خصوصاً آج کے نوجوان نسل کی سب سے زیادہ اہم ترین ضرورت کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے عنوان منعقد کیا ہے. اور آپ تمام نوجوان بھائیوں کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات شوق و ذوق کے ساتھ تشریف لائے. اللہ کرے اس وقت کی یہ مجلس خود بولنے والے کے لیے، آپ تمام سننے والوں کے لیے، اور آپ کے ذریعے سے آپ کے بے شمار دینی بہنوں اور بھائیوں کے لیے کسی نہ کسی درجے میں صلاح، کسی نے کسی درجے میں تعمیر ذات، کسی نے کسی درجے میں تطہیر فکر اور تطہیر اعمال کا سبب بنے. میں مقرر بلکہ سکرر شکر ادا کرتا ہوں. میرے بھائیو، اس مجلس کے منعقد کرنے کا بظاہر سبب وہ دلدوز واقعہ ہے کہ جو ایک فلم کی شکل میں دنیا میں آیا، اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے مسلمان انتہائی مجروح، ان کے جذبات انتہائی زخمی، اور شاید کسی بات پر پوری امت اتنی دکھ محسوس نہیں کر سکتی جتنی اس بات پر کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے متعلق کوئی نازیبہ بات سامنے آتی ہے. وہ واقعہ اس مجلس کے منعقد ہونے کا سبب بنا. انشاءاللہ یہ تمام باتیں مربوط ہوں گی. اس واقعے کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے, اس واقعے کی حقیقت کیا ہے, اور وہ تاریخ کے کس دور میں کس طرح سے یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. اللہ کرے اس وقت کی یہ مجلس مفید ہو اور گفتگو ساری کی ساری مربوط اور منظم ہو. میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلو بے انتہا زیادہ متضاد ہیں. ایک طرف سے دنیا میں کسی ذات کی اتنی تعریفیں نہیں ہوئی ہیں جتنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری طرف سے خود آپ کی موجودگی میں آپ کی توہین شروع ہوئی اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. چاہنے والوں نے لوگوں کو چاہا لیکن اتنا کسی کو نہیں چاہا گا جتنا محمد رسول اللہ کو, اور تانے لگانے والوں نے تانے دیے مگر ایسے عجیب تانے کسی پر نہیں جتنے ان کی ذات اقدس پر. جس وقت وہ آفتاب نبوت اس کائنات میں موجود تھے, اس وقت آپ کی محبت کرنے والے اپنے ہی نہیں وہ بھی تھے کہ جو بظاہر آپ کے دشمن تھے. چنانچہ مدینہ طیبہ میں اس وقت کا سب سے بڑا یہودی عالم جس کا نام عبداللہ ابن سلام تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا. بلکہ اس کے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں ایک نقطہ جو موضوع سے ہٹا ہوا ہے اور یقیناً آپ کے لیے وہ مفید ہوگا, اس کو بھی ذہن میں لیتے ہوئے رہیں. ایک نقطہ جس کا اس وقت کے ٹاپک سے تعلق نہیں ہے لیکن آپ کے لیے وہ فائدہ مند رہے گا. پچھلے 150-200 سال کی تاریخ میں ڈارون کی تھیوری ساری دنیا کو پڑھائی گئی. جس تھیوری کو آپ نے پڑھا ہوگا, اچھی طرح سے سمجھا ہوگا, اور آئندہ اور پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اور کہا جاتا تھا کہ صاحب انسان اس سے پہلے جو تھا وہ بندر تھا, بندر سے پہلے کچھ اور تھا, اور نظریہ ارتقاء جس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی, اور ایک طرف سے ہم مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. انسان آدم علیہ السلام سے آغاز کرتا انسانیت کا, اس سے پہلے مٹی تھی, اس سے پہلے کوئی جانور نہیں تھا. نظریہ ارتقاء ڈارون کی تھیوری قرآن سے اسلامی عقائد سے ٹکراتی رہی. کچھ مسلمان آنکھ بند کر کہتے کہ وہ تھیوری غلط ہے اور ہم قرآن کی تھیوری کو مانتے ہیں, اور کچھ مسلمان کنفیوز ہو جاتے تھے جب دیکھتے تھے ان کے لٹریچر کو تو سوچتے تھے یہ کچھ نہ کچھ صحیح ہے, اور جب دیکھتے تھے قرآن کو تو پریشان ہو جاتے تھے. اس میں ڈاواڈول اور بہت سارے ایمان والے اس صورتحال کے اندر اپنے ایمان ہی کھو بیٹھے, اور ان کو پتا بھی نہیں چل سکا کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو چکے ہیں. کیونکہ جب انہوں نے ایک ایسی تھیوری کو تسلیم کر لیا جو تھیوری درست نہیں تھی تو, اور وہ قرآن سے ٹکرا رہی تھی, تو ظاہر ہے ان کا ایمان شاید سلامت نہیں رہا ہوگا. اس صورتحال کو سامنے رکھ کر اب دیکھیں, جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے والے تمام طبقوں کے لوگ تھے, انہی میں سے عبداللہ ابن سلام جو قبیلہ کی جو مدینہ طیبہ کے قبیلہ بنو کینقا کا ایک نمائندہ تھا اور مدینہ طیبہ کے یہودیوں میں سب سے بڑا صاحب علم تھا. یہ بات خود یہودیوں کو بھی تسلیم تھی اور بعد میں صحابہ نے بھی تسلیم کیا کہ وہ تورات کا بھی ماہر تھا, انجیل کا بھی ماہر تھا, سوریانی زبان کا بھی واقف تھا, عبرانی زبان کا بھی واقف تھا, عربی زبان کو تو واقف تھا ہی تھا. تو تین زبانوں اور دو مذہبوں کا ماہر شخص عبداللہ ابن سلام نام کا مدینہ طیبہ میں موجود تھا. وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اسے تین سوالات کیے. ان سوالوں میں سے ایک سوال اس کا یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیے لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے. ایک ماں کے پیٹ سے لڑکا, اس لڑکے کے پیدا ہونے کا سبب کیا بنتا ہے کہ یہ لڑکا بنا, اور اگر کوئی لڑکی بنتی ہے تو اس کا سبب کیا بنا ہے کہ وہ لڑکی بنی. تو اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ بخاری میں حدیث ہے کہ یسبق ما الرجل علی ما المرأہ کما تسبق ما المرأۃ علی ما الرجل. اس کو ابھی روک کر کے اب سنیے. پہلے ایک طرف سے ڈارون کی تھیوری اور دوسری طرف سے اس وقت جینیٹک انجینئرنگ. جینیٹک انجینئرنگ نے ڈارون کی تھیوری کے پرخچے اڑا دیا اور اس کا فراڈ ہونا ثابت کر دیا. جینیٹک انجینئرنگ یہ کہتی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے مرد کے سپرم اور عورت کے ایگ سے, اور ان دونوں کے اندر کروموزوم ہیں, اور وہ کروموزوم ڈبل ایکس اور وائی ایکس ہے. مرد کے نطفے کے اندر ایکس اور وائی ہوتا ہے اور عورت کے نطفے کے اندر ڈبل ایکس ہوتا ہے. یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو اگر ایکس ایکس کا ملاپ ہو گیا تو وائی ایکس فیل ہو جاتا ہے, اور اگر وائی ایکس کا ملاپ ہو گیا تو ڈبل ایکس فیل ہو جاتا ہے. کب وائی ایکس ملاپ ہوگا اور ڈبل ایکس فیل ہو جائے گا، اور کب ڈبل ایکس کا ملاپ ہوگا اور وائی ایکس فیل ہو جائے گا، یہ اللہ کی قدرت میں ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، اور عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. تو جینیٹک انجینئر نے دکھا دیا کہ محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے جو بات بتائی تھی وہ حق ثابت ہو گئی. سوال کیا تھا عبداللہ بن سلام نے. اس وقت تمام دنیا کے مسلمان کہہ رہے ہیں اے دنیا کے انسانوں، آج جو تمہاری تھیوری بتا رہی ہے، ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے اس وقت بتایا تھا جب آپ کے ہاں نہ کوئی سائنس تھی، نہ آپ کے کسی کے شاگرد تھے، نہ آپ کا کوئی استاد تھا، نہ جینیٹک انجینئرنگ تھی، نہ ڈارون کی تھیوری تھی. اس وقت ایک وقت کا سب سے بڑا عالم یہودیوں کا اور مسلمانوں میں بھی ویسا عالم اس وقت کوئی نہیں تھا، وہ ایک سوال کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہی کا انتظار بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ جواب دیا ہے. وہاں کہیں حدیث میں نہیں آتا ہے کہ حضور نے انتظار کیا ہوگا، وہی نازل ہوئی ہوگی، اس کے بعد پھر آپ نے جواب دیا. فوراً آپ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا تھا، وہ جواب ڈارون کی تھیوری کی بنا پر خاموشی میں تھا، لیکن جب آپ جینیٹک انجینئرنگ نے بچے کے پیدا ہونے کے سلسلے میں عظیم ترین تحقیقات کے بعد جس نتیجے پر وہ پہنچی ہے، وہی محمد رسول اللہ پہلے بیان کر چکے تھے. ہم کبھی یہاں کی سوسائٹی میں جو طرح طرح کے توہمات ہیں، ان توہمات میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو کبھی کبھی شوہر اور اس کے گھر والے تانا دیتے ہیں اس کو صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو تانا تو مرد کو ملنا چاہیے کہ صاحب آپ کے نطفے میں، آپ کے وائی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ لڑکا پیدا کر سکیں، آپ کے وائی کے اس سے زیادہ طاقت اور آپ کا ایکس ہے، تو اس لیے ڈبل ایکس ہو گیا تو لڑکی کا نطفہ زیادہ طاقت ہو، تو الزام اگر لگنا چاہیے تو آپ پر لگنا چاہیے. لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق نہ لڑکے پر کوئی انتظام، نہ مرد پر کوئی انتظام، اور نہ عورت پر کوئی، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکورا، جہاں اللہ چاہتا ہے مرد پیدا ہوتے ہیں، جہاں اللہ چاہتے ہیں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جہاں اللہ چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتے. شوہر بھی ٹھیک ہیں، بیوی بھی صحیح ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو اولاد نہیں ہوتی ہے. خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صحت مند، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی صحت مند، پر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو اولاد نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوئی اولاد. حضرت عائشہ نے تمنا بھی کی، چاہت بھی ظاہر کی، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اولاد کا فیصلہ اللہ کے ہاں سے ہوتا ہے، تمہارے لیے مقدر نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ اسی میں ہے، اسی میں راضی ہونا چاہیے. تو خیر، عبداللہ ابن سلام وقت کا سب سے بڑا عالم تھا، اور اس نے حضور نبی علیہ السلام سے 3 سوالات کیے جو بخاری میں موجود ہیں. ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالوں کا جواب دیا، اس نے کہا بالکل سچ ہے، آپ اللہ کے نبی. چنانچہ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے کہ وہ خاموش ہو گئے اور چھپ گئے اور کہا یہودیوں سے میرے بارے میں پہلے معلومات کیجئے. آپ نے یہودیوں سے پوچھا بھائی عبداللہ ابن سلام کس قسم کا آدمی ہے، تو یہودیوں نے کہا وہ علامہ ہے، وہ وقت کا سب سے بڑا سکالر ہے، وہ سید ابن سید، وہ حبر ابن حبرن، وہ علامہ، باپ بھی اس کا علامہ تھا، وہ بہت بڑا ماہر ہے اس کا باپ بھی، وہ بہت بڑا عزت والا، اس کا باپ بھی بہت زیادہ معزز تھا. تو اس کے کہنے ہی کیا ہے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ مجھے نبی مان لیں تو انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا باپ کو نبی ماننے کا، کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ بس جب یہودی نے یہ بات کہی تو عبداللہ علیہ السلام داخل ہو گئے اور سلام کر کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو یہودی فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اس سے بدترین انسان تو دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی. عبداللہ علیہ السلام یہی دکھانا چاہتے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بارے میں ان کا خیال کیا تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کیا، سچائی مان لی، تو فوراً کی رائے بدل گئی، اور آپ مجھے کتنا نیچ نظر سے یہ دیکھ رہے ہیں. تو وقت کا سب سے بڑا یہودی ایمان قبول کر رہا ہے، اور قرآن نے آیت بھیجی تھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ آپ کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفون کما یعرفون ابناءہم. عبداللہ علیہ السلام سامنے آئے، کہنے لگا حضرت مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، ممکن ہے میری بیوی کے تعلقات کہیں اور رہے ہوں، اور جو بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوا وہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس بات کا کسی نہ کسی درجے میں امکان ہے، مگر آپ کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ یہودیوں کا حال تھا. عیسائیوں کا حال، جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے، 7 سال مدینہ طیبہ میں رہنے کے بعد آپ نے دنیا کے تمام بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے خطوط بھیجے، اور ان خطوط میں آج بھی کچھ خطوط جوں کہ توں موجود ہیں. یہ بھی محمد رسول اللہ کا سیرت کا ایک منفرد پہلو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو باتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کے زمانے کی چیزیں محفوظ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی محفوظ نہیں ہیں. اگر آپ نے کسی چیز کو استعمال کیا ہے تو وہ چیز میں محفوظ ہے. چنانچہ وہ خطوط کہیں چمڑے پر لکھے ہوئے آج بھی موجود ہیں.
ترکی کے میوزیم میں آج بھی ان کے خطوط موجود ہیں اور ان کے فوٹو بھی دنیا میں آتے رہتے ہیں. آپ کے کپڑے موجود ہیں, آپ کے نالین مبارک محفوظ ہے, آپ کے وہ خطوط محفوظ ہیں, وہ چمڑے کے ٹکڑے محفوظ ہیں جن میں آپ نے لکھا تھا. تو خیر, آپ نے جب دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کا خط لکھا تو اس وقت دنیا کا سپر پاور روم تھا, دوسرا سپر پاور ایران تھا, رومن امپائر. رومن امپائر کا سربراہ تھا ہیرکل, جس کو قیصر کہتے تھے. ہیرکل اس کا ذاتی نام تھا, قیصر اس کا لقب تھا. جیسے آج کسی ملک کے سربراہ کو مثلا صدر یا وزیر اعظم کہیں گے, ایک اس کا ذاتی نام بھی ہوگا. تو ٹھیک اسی طرح سے ہیرکل اس کا ذاتی نام تھا اور قیصر اس کا لقب تھا. روم کا یہ سربراہ تھا اور ایران کے ساتھ ایک طویل جنگ کے بعد اس کو فتح ہو گئی تھی اور اس خوشی میں وہ بیت المقدس آیا تھا پیدل, اور بیت المقدس میں اس کو اپنی نظر پورے کرنی تھی. اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ میری جنگ ہو کر کے فتح مجھے مل جائے تو میں پیدل سفر کر کے بیت المقدس جاؤں گا, کیونکہ وہ عیسائی تھا. بیت المقدس میں ہیرکل ہے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وہاں پہنچا, جس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں سیرت کی کتابوں میں بھی, حدیث کی کتابوں میں بھی. چاچے بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں, جو خط کے الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں محمد رسول اللہ, الى عظیم الروم, سلام علی من اتبع الہدی, اسلم تسلم, یؤتک اللہ اجرک مرتین, فان لم تسلم فان علیک اسم الیریسین. یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے روم کے عظیم سربراہ ہیرکل کے نام, میں سلام پیش کرتا ہوں اس انسان کو جو حق کی پیروی کرے, میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اسلام قبول کرو, سلامتی پاؤ گے. اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تم پر, تمہارا اور تمہارے ملک کے تمام باشندوں کا گناہ تمہارے سر پر رہے گا. اس کے بعد آیت نقل کی تھی: وَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اور اس کے بعد پھر نیچے مہر تھی. یہ خط روم کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا. خط پڑھنے سے پہلے یا خط کے متعلق اپنا تبصرہ کرنے سے پہلے اس نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ کون ہے جو مجھے خط بھیج رہے ہیں, اور ظاہر معلومات کرنی ہے کسی ایسے انسان سے جو انسان حضور سے واقف ہو. چنانچہ حسن اتفاق یہ کہ اس وقت ملک شام میں مکہ مکرمہ کا ایک تجارتی وفد پہنچا ہوا تھا جس کی سربراہی کر رہا تھا ابو سفیان, اور ابو سفیان اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھے. ابو سفیان کو بلایا گیا دربار میں, ابو سفیان کو کھڑا کیا گیا اور اسے پوچھا, آپ سے کچھ سوالات کیے جا رہے ہیں اس نبی کے متعلق جن کی طرف سے یہ خط آیا ہے, آپ صحیح صحیح جواب دیں گے. اور اب باقاعدہ پورا انٹرویو شروع ہوا. چنانچہ میں درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اس کو پڑھیں, سیرت کی کتابوں میں بھی ملے گا, حدیث کی کتابوں میں بھی ملے گا, بخاری شریف کے پہلے ہی چپٹر کے دوسرے یا تیسرے صفحے پر سارا واقعہ موجود ہے. کیسے وہ انٹرویو لے رہا ہے, کیسے سوالات کر رہا ہے, اور کیسے ابو سفیان اس کے جوابات دے رہے ہیں. چنانچہ آپ کی ذاتی زندگی کے متعلق, آپ کے اخلاقیات کے متعلق, آپ کی قوم کے متعلق, آپ کے نسب کے متعلق, آپ کے خاندان کے متعلق, آپ کی تعلیم کے متعلق اسے سوالات کیے, اور سوالات سننے کے بعد اس نے تبصرہ کیا. کہنے لگے, میں یقین کرتا ہوں کہ وہ سچا نبی ہے, لیکن تسلیم ابھی نہیں کیا. ساتھ میں اس نے جو جملہ بولا تھا وہ جملہ یہ کہا تھا, میں پوری کوشش کروں گا ان تک پہنچنے کی, اور اگر ان تک پہنچنے میں میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے پاؤں کو دھوؤں گا. بخاری کے الفاظ یہ ہیں, تجشم تو لکا اہو ولو وصل تو عند ہو لغسل تو ان کا دمئی, میں پوری جدوجہد کروں گا, پوری کوشش کروں گا اس تک پہنچنے کی, اور اگر اس تک پہنچنے میں میں کامیاب ہو گیا تو لغسل تو ان کا دمئی میں ان کے پاؤں کو دھوؤں گا. ایک طرف سے آج کی یہودی اور عیسائی دنیا کی توہین آمیز حرکتیں, اور دوسری طرف سے ان عیسائیوں اور یہودیوں جو اس زمانے کے اپنی سوسائٹیوں کے سب سے بڑے انسان گزرے ہیں ان کا یہ طرز عمل. چنانچہ یہ جملہ موجود ہے حدیث کتابوں میں ہے, لغسل تو عام قدم آئی ہے. کشمیری لوگ تو صرف کہتے ہی ہیں, بچا بس کھور چھیلے تھے, لیکن بادشاہ وقت بلکہ سپر پاور اپنے خط میں یہ جملہ لکھتا ہے اور وہ جملہ موجود ہے. ہیرکل نے اس کے بعد یہ خط, اس پر تبصرہ, اسلام قبول کرنے کا فیصلہ اسے کرنا ہے, اور ظاہر ہے جب اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرے گا وہ تو اس کے ساتھ پورا ملک ہے اور اپنی سلطنت کو بچانے کا بھی اس کو مسئلہ ہے. اس لیے اس نے فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے یہ چاہا کہ اس خط کے بارے میں میں سب سے بڑے پادری سے رائے لوں گا کہ وہ کیا کہیں گے اس خط کے بارے میں. ہو سکتا ہے کہ میرا فیصلہ صحیح نہ ہو تو مجھے پادری سے مشورہ لینا چاہیے. چنانچہ اس زمانے کا عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری جس کا نام زغاتر تھا اور وہ اٹلی کے اندر موجود تھا اور وہ اس کے دوستوں میں سے تھا, چنانچہ یہ خط وہاں سے بھیجا گیا اور روم پہنچا. اور اس نے ساتھ میں لکھا میں یہاں سے روانہ ہونے والا ہوں، آپ کے پاس یہ خط پہنچے گا، آپ اس کا جواب مجھے بھیجیں گے، مگر میں یہاں نہیں ہوں گا، میں ہمس میں ہوں گا، اور ہمس ترکی کے نزدیک ایک شہر ہے، ہمس میں ہوں گا میں، آپ کا خط مجھے وہاں پہنچ جانا چاہیے، آپ بہت جلد مجھے بتائیں کہ ہمیں اس خط کے جواب میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں مان لینا چاہیے کہ وہ نبی ہے یا نہیں، آپ کے خط کا مجھے انتظار رہے گا۔ چنانچہ یہ خط پہنچا ہے زگاتر، جو اس زمانے کا سب سے بڑا پوپ پادری تھا، اس کے پاس، اور اس نے دیکھا اس خط کو، پڑھا، غور کیا، سمجھتا رہا، یہ نہیں معلوم ہے کہ کتنے دن تک اس نے اس پر غور کیا ہے، ایک دن، تین دن یا ایک ہفتہ، حدیث میں کوئی الفاظ موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ باہر نمودار ہوا، تمام نیچے کے پادریوں کا ایک پورا وفد موجود تھا، سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یہ خط جس کی طرف سے آیا ہے وہ سچا نبی ہے، اور تم تمام گواہ رہو کہ میں اس کو نبی مان رہا ہوں۔ اب ساری عیسائی دنیا سے ببانگے دوہل کہتے ہیں کہ اس زمانے کا تمہارا سب سے بڑا پادری اس طرح سے اعلان کر رہا ہے محمد رسول اللہ کے سچے نبی ہونے کا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب سب سے بڑا پادری اعلان کر گیا اور حدیث میں موجود، تو عیسائیوں نے اس زگاتر کو فوراً قتل کر دیا تاکہ وہ خط بھی اس کے پاس نہ پہنچے، یہ جواب بھی اس کے پاس نہ پہنچ سکے، اس لیے ہیرقل اسلام قبول نہ کر سکا۔ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہیرقل کو اس کی سلطنت نے روک دیا اسلام قبول کرنے سے، حالانکہ اگر اس کی اسلام قبول کرتا تو اس کی سلطنت باقی رہتی، لیکن اسے اسلام قبول نہیں کیا تو اب اس کی سلطنت بھی باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا تھا اذا حلق قیصر و کسرا فلا قیصر بعده ولا کسرا بعده، جب قیصر کا خاتمہ ہو جائے گا تو دنیا میں دوسرا کوئی قیصر آنے والا نہیں، اور جب کسرا کا خاتمہ ہو جائے گا تو دنیا کا اور کوئی کسرا آنے والا نہیں ہے۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق یہ توہین آمیز سلسلہ ایک طرف سے حضوری کے زمانے سے شروع ہوا، لیکن دوسری طرف سے آپ کی تعظیم، آپ کا احترام اور آپ کی عظمتوں کے چراغ خود حضوری کے دور میں روشن ہوئے۔ حضور کے زمانے میں جو مدینہ طیبہ کے یہودی تھے وہ ایک توہین آمیز رویہ یہ بھی اختیار کرتے کہ وہ ایک طرف سے ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی تھی کہ سچا نبی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزر رہے تھے، بخاری میں حدیث موجود ہے، عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے، چند یہودی کھڑے ہیں، ایک یہودی دوسرے سے کہتا تھا اس سے وہ سوال کرتے ہیں، اس دوسرے یہودی نے کہا اگر اس سے سوال کریں گے ہو سکتا ہے یہ ایسا جواب دے جو جواب ہم سننا نہیں چاہتے، تکرہون ہو، جس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ اس تکرہون ہو پسند نہیں کرتے کی ڈیٹیل کیا ہے کہ اگر اس نے صحیح جواب دیا تو ثبوت ہوگا اس بات کا کہ سچا نبی ہے، اور ہم نہیں سننا چاہتے ہیں کہ سچا نبی ہے، تو اس لیے میں نہیں پسند کروں گا اس سے سوال کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صحیح جواب دے دے اور اس سے صحیح جواب کی بنا پر ہمیں ماننا پڑے گا کہ سچا نبی ہے اور ہم وہ چاہتے نہیں ہیں۔ اس یہودی نے کہا نہیں، پوچھ کر دیکھ لیتے ہیں کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا چلو پوچھتے ہیں۔ چاہے وہ دونوں نزدیک آئے اور نزدیک آ کر کہتے ہیں حضرت ہمیں یہ بتائیے روح کیا چیز ہے؟ روح، حضور نبی اسلم کھڑے ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ عبداللہ نے محسوس کہتے ہیں میں نے فوراً محسوس کیا کہ حضور پر وحی کے آثار طاری ہو گئے، وحی کے آثار طاری ہو گئے، کھڑا رہا تھوڑی دیر، آپ کے چہرے پر کپکپی تھی، پسینے کے قطرے گرے اور گھبراہٹ طاری ہوئی، اس کے بعد جو وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو حضور نبی علیہ السلام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، یسألونک عن الروح، ابھی آپ سے سوال کیا جا رہا تھا روح کیا چیز ہے، آپ کہیے روح اللہ کے فیصلے کا نام، قل روح من امر ربی، یہ جواب آیا۔ اس جواب کے معنی کیا بنتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، مختصر کے اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک دفعہ میں طلبہ کو سمجھا رہا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے روح کیا چیز ہے، تو روح کی حقیقت پچھلے 3000 سال کا فلسفہ اور پچھلے 3000 سال کا علم طب اور آج کی میڈیکل سائنس اور مذاہب حل نہیں کر سکے، کر بھی نہیں سکیں گے، کیوں؟ روح ایک مخفی حقیقت ہے اور اس تک پہنچنا ممکن۔ تو جب فلسفہ، طب، جدید میڈیکل سائنس، نفسیات اور مذاہب، یہ تمام کے تمام جب روح کی حقیقت کو ابھی تک حل نہیں کر سکے، آئندہ بھی امید نہیں ہے حل ہو سکے گا، لیکن قرآن نے جو جواب دیا، قرآن نے کہا یہ اللہ کے فیصلے کا نام ہے، تو اب کیسے سمجھیں گے اللہ کے فیصلے کا نام روح ہے؟ وہ ہے کیا چیز؟ تو اچھا، سمجھانے کے لیے ان کو مثال بتائی گئی، آپ 2 منٹ کے لیے مان لیں گورنمنٹ یہ اعلان کرے کہ صاحب 1000 روپے کے نوٹوں میں خردبرد ہو گیا ہے اور نقلی نوٹ سوسائٹی کے اندر پھیلائے گئے ہیں، اس لیے 1000 روپے کے نوٹ کو کینسل کر دیا جاتا ہے، تو نتیجہ ہوگا کہ آپ کی جیب میں جو 1000 روپے کا نوٹ ہے یہ کاغذ کا ورق بن گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 1 مہینے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ جتنے نقلی نوٹ تھے وہ پکڑے جا چکے ہیں، اس لیے 1000 روپے کے نوٹ کو پھر بحال کر دیا گیا، تو آپ کی جیب میں وہ جو 1000 کے نوٹ کی شکل کا کاغذ تھا وہ پھر نوٹ بن گیا۔ اس 1000 کے نوٹ کو ختم کر دیا کس نے؟ وہاں کے آرڈر نے، اور اس ہزار کے نوٹ کو پھر بحال کر دیا وہاں کے آرڈر نے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کا وہاں سے حکم چلتا ہے, ماں کے پیٹ میں بے جان بچہ حرکت کرنے لگتا ہے اور اللہ کا حکم وہاں سے چلتا ہے اور وہ بے جان, وہ با جان جو ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں ریموٹ دبانے کے بعد کیا چیز یہاں سے نکل کر وہاں پہنچتی ہے, نظر تو آتی نہیں ہے مگر آگے وہاں گاڑی کھل جاتی ہے, آگے مشینیں کام کرنے لگتی ہیں. ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے یہاں سے ریموٹ چلتا ہے اور ریموٹ چلنے کے بعد پھر روح حرکت کرتی ہے. اسی ریموٹ چلنے کا نام امر رب ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح نام ہے اللہ کی امر کا. ان یہودیوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا, میں نے کہا تھا نا پہلے یہ سچا نبی ہے صحیح جواب دے گا, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ ماننا تو بالکل نہیں, ان کی روح اندر سے کہہ رہی ہے یہ سچا نبی ہے مگر نہیں ماننا ہے. یہ واقعہ خود حضور کی موجودگی میں پیش آیا اور وہی یہودی جب سامنے آ کر کے گفتگو کرتے تھے تو کبھی کہتے تھے راعینا, اور یہ راعینا ایک قسم کی گالی دیتے تھے وہ, لیکن صحابہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ گالی کے طور پر یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو توہین رسول کا سلسلہ آج کا نہیں ہے, یہ خود دور رسالت سے چلا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعظیم رسول کا سلسلہ خود ایمان والوں کی طرف سے تو جتنا تھا وہ تو تھا ہی, لیکن خود ان لوگوں کی طرف سے بھی پایا جاتا رہا ہے جن لوگوں سے ہم آج گلا کرتے ہیں کہ صاحب وہ ہمارے نبی کی توہین کیوں کرتے ہیں. قرآن نے جب اعلان کیا کہ ہم تمہارے لیے نبی بھیج رہے ہیں تو سچے نبی کی علامتوں میں سے ایک علامت قرآن نے بیان فرمائی, ہم ایک ایسا نبی بھیج رہے ہیں جس نبی کا تذکرہ خود تمہاری کتابوں میں موجود ہے. چنانچہ تورات میں آیتیں موجود, انجیل میں آیتیں موجود, اور ان تورات اور انجیل کی آیتوں میں باوجود ہے کہ مٹا دی گئی, باوجود ہے کہ تحریف کر دی گئی, ان کو ختم کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود کچھ آیتیں آج تک موجود ہیں. اور نہ صرف یہ کہ تورات و انجیل میں بلکہ وید میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود, اور سارے ویدوں میں, اثر وید ہو, رگ وید ہو, یجر وید ہو یا چوتھی وید ہو, چاروں ویدوں میں حضور کا تذکرہ موجود ہے اور نام کے ساتھ موجود ہے. ظاہر حضور نبی علیہ السلام کا اسم مبارک ہے محمد, یہ نام تو وہاں نہیں ہو سکتا, لیکن وہاں جو سنسکرت زبان کا لفظ ہے وہ ناراشنس کا لفظ آتا ہے, اور ناراشنس سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں ایسا انسان جس کو جو دیکھے وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے. تو ناراشنسا جو کلکی اوتار, کہیں جگت گرو کہیں کلکی اوتار, اور یہ کہ وہ شانتی دیوی کا بیٹا ہوگا اور پرشرام کا بیٹا ہوگا, یہ حضور کے والد کا نام سنسکرت میں, حضور کی والدہ کا نام سنسکرت زبان میں, یہ تک لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے وطن سے ملک شام کی طرف چلا جائے گا, یہ تک لکھا ہوا ہے کہ وہ کھجوروں کی غذائیں کھائے گا, کھجور و دودھ سے گزر بسر کرے گا, یہ تک لکھا ہے کہ 313 مالائیں اس کے ساتھ ہوں گی, یعنی 300 مالائیں اس کے ساتھ ہوں گی, یعنی جنگ بدر میں استعمال ہونے والے 300 صحابہ, ایک ایک علامت. اور خود پنڈت اپادھیائے نے لکھا ہے کہ یہ ساری علامتیں صرف ایک کے اندر پائی جاتی ہیں, وہ ہے محمد رسول اللہ. یجدونہ مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل, ایک ایسا نبی ہم تمہارے لیے بھیج رہے ہیں جس کا ذکر جمیل تمہاری تورات اور انجیل میں موجود ہے. ویدوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا. وجہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ قرآن جب گفتگو کرتا ہے تو وہ اس بات کو ذہن ملحوظ رکھتا ہے کہ سننے والے کے معلومات کے دائرے میں گفتگو کرنی ہے. سننے والے نہیں جانتے تھے وید کیا چیز ہے. سننے والے عرب کے لوگ تھے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہندوستان کی قومیں کہاں ہیں, چائنیز قومیں کیا ہیں. اس لیے قرآن کریم ان قوموں کو ٹچ نہیں کرتا. قرآن نے 10 جگہ قوم عاد کا تذکرہ تو کیا لیکن قوم ہندو کا تذکرہ کہیں نہیں کیا, وہ بھی تو ایک قوم تھی. مگر اس لیے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم گفتگو جب کریں تو ان کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ سب یہ کون سی قوم ہے, ہم نے تو نام ہی نہیں سنا کبھی. قرآن پھلوں کا تذکرہ کرے گا تو انہی پھلوں کا تذکرہ کرے گا جن کو وہ لوگ جانتے تھے. کھجوروں کا تذکرہ خوب, انگوروں کا تذکرہ خوب, ہمارے سیب کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. کھجوروں کا تذکرہ خوب, آموں کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ جن پھلوں سے وہ لوگ واقف نہیں تھے ان پھلوں کا تذکرہ کر کے قرآن کنفیوژن پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا. مخاطب کی رعایت کر کے وہ گفتگو کرنا, وہ استاد کامیاب استاد ہے جو اسٹوڈنٹ کے ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر گفتگو کرے, اور اگر اسٹوڈنٹ کے ذہنی سطح سے اوپر گفتگو کرے گا تو استاد کامیاب استاد نہیں ہے. محمد رسول اللہ کے سامنے جو نو مخلوق تھی ان مخلوق کی معلومات, ان کے تجربات, ان کے اسلوب کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جاتی تھی. اس لیے قرآن کریم بھی ایسا ہی کرتا تھا. تو قرآن نے کہا ہم ایک ایسا نبی بھیج رہے ہیں جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے. یہ جدور مکتوب عندہم فی التورات والانجیل, چنانچہ جہاں یہ آیت ہے اس آیت کے ذیل میں مفسرین جب تفسیریں لکھتے ہیں تو تورات اور انجیل کی ان آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں صاحب اس آیت میں محمد رضا کا تذکرہ اس طرح سے, باوجود ہے کہ بار بار کوششیں ہوئی ہیں وہ ساری آیتیں ختم کر دی جائیں, اس کے الفاظ مٹا دیے جائیں. اس لیے کہ تورات اور انجیل چونکہ اوریجنل ہے نہیں, جب ایک مرتبہ اس میں ملاوٹ ہو گئی تو چاہے 10 مرتبہ اس میں ملاوٹ کر دی جائے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. بلکہ ابھی 2-3 سال پہلے انجیل کے اندر ایک نئی تبدیلی کی گئی تھی اور بڑے فخر کے کے ساتھ بائبل سوسائٹی کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ صاحب انجیل کے اندر فلاں ورڈز ہٹا دیے گئے, اب اس کی جگہ دوسرے ورڈز لائے جا رہے ہیں. تو ان کے ہاں تو ایڈیشن ہو سکتا ہے, یہ تو قرآن کی خصوصیت ہے, اس میں کوئی لفظ بدلا نہیں جائے گا, کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, زیر زبر کا بھی کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ کہ بعض دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ عربی گرامر کچھ اور ہے اور قرآن کا لفظ کچھ اور ہے, گرامر کا تقاضا ہے کہ اس لفظ کو بدل دیا جائے, مگر نہیں بدل سکتے کیونکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا لفظ ہے. آپ کا گرامر آپ کے پاس رہے گا جو آپ کا تیار کیا ہوا ہے, قرآن کا لفظ ایسا ہی رہے گا, اس میں کوئی گرامر حاوی نہیں ہو سکتا ہے, قرآن جیسا نازل ہوا ویسا ہی ہے. اس لیے اس انسانی تاریخ میں صرف ایک کتاب اوریجنل ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن. تو ان کی کتابوں میں تو تحریف تحریفیں ہوتی رہتی ہیں, اس لیے وہ آیتیں بھی ختم کر دی گئیں جو آیتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی تھی, مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے میں ایک ایسا نبی تمہارے لیے بھیج رہا ہوں جو نبی جس نبی کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے. اللہ نے جتنے نبی بھیجے, ایک نبی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ دنیا کے انسانوں ہم تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں. ہر نبی ایک قوم کو مخاطب بنا کر کہتا تھا ہم اس قوم کے لیے نبی بن کر آئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آپ کو کہا کہ میں بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کو راستے پر لانے کے لیے آیا ہوں. لیکن صرف ایک ذات ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ, جنہوں نے بار بار یہ اعلان کیا کہ میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے. یہ اللہ نے بھی اعلان کیا اور حضور سے بھی اعلان کروایا. کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آخری نبی یہی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آخری نبی ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا ہر نبی, جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں مجھے چھ خاص چیزیں عطا کی ہیں جو اور کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں. ان چھ خاص چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہر نبی ایک قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا اور مجھے پورے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا. اسی وجہ سے کسی نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں, کسی نبی کے ارشادات محفوظ نہیں, کسی نبی کا کوئی عمل دنیا میں ریکارڈ میں نہیں ہے. آج اگر ایک یہودی یہ جاننا چاہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھانا کس طرح کھاتے تھے, انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری, انہوں نے بزنس کیسے کیا, انہوں نے حکومت کیسے کی, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اگر کوئی عیسائی یہ جاننا چاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ جو ٹھیک اتھنٹک انداز میں ہم تک پہنچے قابل استناد طریقے پر اور ہم اطمینان کے ساتھ یہ سمجھ سکیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام اسی طرح سے کیا, ہم بھی اس کام کو کریں گے, ایک چیز بھی ہاتھ آنے والی نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم مسلمان یہ جاننا چاہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہ محفوظ ہیں, ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے, کہیں کوئی چیز چھپی نہیں, حتیٰ کہ آپ نے اپنے تنہائی کے کمرے میں اگر کوئی کام کیا اس کو بھی ریکارڈ کر لیا گیا, کیونکہ کوئی نہ کوئی ازواج مطہرات وہاں اندر موجود ہوتی تھی اور وہ آپ کے ایک ایک بات کو ریکارڈ کر لیتی تھی, حتیٰ کہ آپ کے پرائیویٹ زندگی کے معاملات بھی ازواج مطہرات کھل کر کے بیان کر دیتی تھی. اور وہ اس لیے, حالانکہ وہ پرائیویٹ معاملات ہوتے تھے, مگر انہوں نے اس کو امانت سمجھ کر کے امت کے حوالے کر دیا. حضرت عائشہ, حضرت ام سلمہ, حضرت میمونہ, خاص طور پر یہ تین ازواج مطہرات جن میں نمایاں حضرت عائشہ تھی, ایک ایک چیز ظاہر کر دیتی تھی, چھپاتی نہیں تھی, اس میں کبھی اپنی ذات کو بھی سامنے دکھا دیتی تھی, کبھی ذات کو سامنے نہیں لاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, آپ کے اعمال, آپ کے افعال, آپ کے حرکات, آپ کے ایکشنز ہیں, یہ ریکارڈ ہو جانے چاہیے. حدیث اسی دولت کا نام ہے جو دولت صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور کسی قوم کے پاس وہ دولت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب باقی نبی بھی اللہ کے نبی تھے ان کی باتیں محفوظ کیوں نہیں رہی؟ جواب اس کا یہ ہے, ان کا نبی قیامت تک کے لیے تھا ہی نہیں, ان کا دین قیامت کے لیے تھا ہی نہیں, وہ تو صرف ایک محمد رسول اللہ کا دین قیامت تک کے لیے تھا, اسے اس کو محفوظ کر دیا گیا. چونکہ جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اور پچھلے نبیوں کی انہوں نے تصدیق کی, وہ سارے نبی تھے, اس لیے آپ نے اور اللہ نے اچھی طرح سے اعلان کر دیا کہ نبی کی توہین جرم ہے, اور صرف اسی ایک نبی کی نہیں, کسی نبی کی توہین بھی کرنا جرم نہیں. یہی وجہ ہے, یہ بات ذہن میں بٹھا کر کے رکھیں, پوری اسلامی تاریخ میں کبھی کسی مسلمان نے کسی نبی کی توہین نہیں کی, لیکن انسانی تاریخ میں بارہا یہ واقعات ہوتے رہے ہیں کہ توہین ہوتی رہی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہوتی رہی. اندلس کی تاریخ میں بھی واقعات ملتے ہیں, شام کی تاریخ میں بھی واقعات ملتے ہیں, آج کے یورپ کے کارنامے تو سب کے سامنے ہیں کہ صاحب کبھی کارٹون بنتے ہیں, کبھی مومی بنتی ہے, اور کبھی کیا ہوتا ہے, اور اس پہ کوئی صداقت ہوتی تو وہ بھی نہیں, بالکل طرح طرح صرف جھوٹے الزامات. اور ان جھوٹے الزامات کے میں جیسے وہ لوگ ہیں, اسی طرح سے مسلمانوں سوسائٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملا کر, یا اسی سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے لوگ, کہ وہ بھی ایسے ہی برے کام, اور صاف میں عجیب دھوکہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ حقوق انسانی میں سے ہے, آزاد رائے کا تقاضا ہے کہ ہم کسی پر کوئی بین نہ لگائیں. یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے, آزاد رائے نہیں ہے, یہ سیدھا دھوکہ ہے. کون انسان اتنا بے غیرت ہوگا کہ اس کی ماں یا اس کی بہن یا اس کی بیٹی یا اس کی بیوی کو فحش گالیاں دی جائیں اور وہ کہے گا کوئی پرواہ نہیں, آپ کی آزاد رائے کا حق ہے, آپ جو چاہے سو کہتے رہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے, لیکن جب مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر توہین سے مشتعل ہو جاتے ہیں, ہونا چاہیے, ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی گوارا نہ کرے, چاہے اس کی زندگی میں خود کتنی خامیاں کیوں نہ ہوں, وہ گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں اس آپ کی ذات اقدس پر اس طرح سے حملے کیے جائیں. اس بنا پر ہر مسلمان چاہے وہ دینی اعتبار سے بہت زیادہ پسماندہ کیوں نہ ہو, وہ مجروح ہوتا ہے, اور اس کے عجیب عجیب واقعات تاریخ میں پائے جاتے ہیں, جن میں سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو لاہور میں ہوا تھا, غازی علیم الدین کے نام سے. وہ شخص کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا, بہت معمولی اردو پڑھنا لکھنا جانتا تھا, کوئی بہت اعلیٰ درجے کا کام نہیں, ترخان کا بیٹا تھا وہ. اور اس زمانے میں ایک شخص نے کتاب لکھی تھی جس میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر بہت ہی نازیبا ناقابل برداشت حملے کیے گئے تھے, اور مسلمان بہت زیادہ مشتعل تھے, جلد صبح جلسے ہو رہے تھے, اور ڈھاکہ سے لے کر کے کندھار تک سارے مسلمان بیتاب تھے کہ سب حضور کی ذات اقدس کے متعلق توہین ہوئی ہے. اور لاہور میں جلسہ ہوا تھا جس میں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, مسلمانوں وہ عائشہ اور فاطمہ دروازے پر کھڑی ہیں, تم سے کہہ رہی ہیں ہماری عصمتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں, اور تم تس سے مس بھی نہیں ہو رہے ہو. تو جس وقت یہ تقریر کرتے ہوئے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ جملے بولے تھے, تو بے اختیار بہت سارے مسلمان اٹھ کر کے دروازے کی طرف دوڑ کر کے گئے کہ کہیں واقعی عائشہ دروازے پر تو نہیں آ گئی ہیں. اس وقت علیم الدین نام کا شخص جو جلسے میں موجود تھا, اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ جس شخص نے یہ جرم کیا ہے اگر میں جا کر اس پر حملہ کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا کیا ملے گا, آپ کو پھانسی ہوگی. انہوں نے کہا تو بہت اچھا انعام ہے. چنانچہ بعد میں اس علیم الدین نے پلان بنایا, اور پلان بنانے کے بعد اس شخص جس نے وہ کتاب لکھی تھی اس کو جا کر قتل کر دیا. بے شمار کتاب اس کے تذکرے موجود ہیں اقبال لائبریری کے اندر, ضرور اقبالیات پر ساری کتابیں ہوں گی. ایک کتاب کا نام ہے روزگار فقیر, لکھنے والے کا نام ہے فقیر وحید الدین, اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے جس میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا, چھان کٹے سے زیون, ہم صرف باتیں کرتے رہ گئے. غرض یہ کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہر ایمان والا مجروح ہو جاتا ہے, اس کا دل دکھ جاتا ہے جب اس کے نبی کی ذات پر حملے ہوتے ہوں اور توہین آمیز باتیں سامنے آئیں. اس لیے ہمارا غمزدہ ہونا یقیناً فطری چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک پہلو اور ہے, اور وہی بہت اہم ترین پہلو ہمارے لیے, وہ یہ کہ جب دوسری قومیں نبی کی ذات پر توہینیں کریں تو وہ قابل افسوس ضرور, لیکن کہیں ہم تو نہیں اس توہین میں شریک کار ہیں. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر توہین آمیز حملے یقیناً ہوتے ہیں اور یہ ناقابل برداشت ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا, نہیں تو آئندہ ضرور پڑھیں, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غیر مسلم مفکرین, جس میں ہر طبقے کے مفکرین ہیں, انہوں نے کیا کیا کمنٹس کیے, کیا کیا تبصرے کیے ہیں, کیسے حضور کی ذات اقدس پر غیر مسلم شاعروں نے شاعری کی ہے, وہ پہلو بھی سامنے ہے. لیکن ہمارے سامنے جو اس وقت پہلو ہے وہ یہ کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام لے کر کے بھیجا تھا, جو حسین زندگی لے کر کے بھیجی تھی, اگر اس حسین زندگی کو ہم چھوڑ چکے ہوں, اور جو قومیں ہمارے نبی کی توہین کریں, اسی قوم کا شعار, اسی قوم کا کلچر, اسی قوم کا رہن سہن ہم اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہوں, اور جب وہ نبی کی ذات کے اقدس مطلب توہین کریں اور ہم اس پر تو مشتعل ہو جائیں, لیکن خود اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جسے محمد رسول اللہ کا دل دکھتا ہو, تو اس سے زیادہ افسوسناک بات اور کیا ہوگی. حدیثوں میں موجود ہے, حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, امت کے اعمال ہفتے میں دو دن میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں, اور امت کے اعمال کی بنا پر مجھے کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی دکھ ہوتا ہے. جب امت کے برے اعمال نبی کے پاس پہنچے ہوں گے, جس میں حکمرانوں کا ظلم, افسروں کی رشوت خوری, جوانوں کی بے راہ روی, عورتوں کا ننگا پن, مزدوروں کی دھوکے بازی, استادوں کا صحیح طور پر نہ پڑھانا, عالموں کا علم کے مطابق زندگی نہ گزارنا, ہر طبقے کے برے کارنامے جب اللہ کے نبی کے وہاں پہنچتے ہوں گے اور وہ اپنی قبر کے اندر بلکتے ہوں گے کہ وہ تو میری توہین کر رہے ہیں, وہ تو کریں گے ہی, آخر ان سے امید کیا ہے, لیکن جو میرے اپنے ماننے والے ہیں وہ بھی مجھے ویسا نہیں مان رہے ہیں جیسا میں چاہتا ہوں. میرے بھائیو, جب ہم کہتے ہیں عشق رسول, تو عشق رسول کی بنیاد پر کبھی انسانوں کو دھوکہ لگتا ہے اور کبھی عشق رسول کی حقیقت جب ہاتھ آتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے. وہ شخص جس کی زبان پر عشق رسول ہو, وہ شخص جو قلم سے عشق رسول لکھ رہا ہے لیکن ساتھ میں اس کی زندگی کہیں رسول کی تعلیمات سے ٹچ بھی نہیں کرتی ہے, اس کے معنی ہے کہ صرف الفاظ ہیں, ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. اس لیے قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے جس کا میرے ذہن میں آیا کہ مجھے یہ آیت پڑھنی چاہیے, سچ بات یہ ہے کہ جب میں یہاں کے لیے چل رہا تھا تو بار بار میں سوچتا رہا تھا کہ کون سی آیت سے مجھے آغاز کرنا چاہیے, سمجھ میں نہیں آتا. تو ٹھیک جب یہاں میں چڑھنے لگا تو مجھے آیت ذہن میں آ گئی کہ ہاں یہی آیت اس وقت مناسب حال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک ایسا نبی تمہارے لیے بھیج رہا ہوں جو امی ہے, جو رسول بھی ہے, جو نبی بھی ہے, اس کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے. اور اس نبی کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تمام حلال چیزیں تمہارے لیے حلال کر جائے گا, تمام بہتر چیزیں تمہارے لیے جائز کر جائے گا, اور تمام گندے کام تمہارے لیے حرام کر جائے گا. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, تمام گندے کام, تمام خبیث چیزیں تمہارے لیے حرام کر جائے گا. جو چیز انسان کی صحت کے لیے, جو چیز انسان کے دماغ کے لیے, جو چیز انسان کے اخلاق کے لیے مضر ہوگی, اللہ کے نبی اس کو حرام کر گئے ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک چیز کی ہمیں بے انتہا زیادہ ضرورت, ہمارے جسم کو, ہمارے دماغ کو, ہماری عقل کو, اور اللہ کے نبی اس کو حرام کر دے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جن چیزوں کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے لازماً وہ انسانوں کے لیے بے انتہا زیادہ مضر ہیں, چاہے وہ سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. ان تمام مضر چیزوں میں سے, ان تمام حرام چیزوں میں سے آج کے جوان کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں, بس انہی پر میں اپنی اس گفتگو کو محدود, وہ تمام چیزیں جو حکمرانوں سے متعلق ہیں, وہ تمام چیزیں جو تاجروں سے متعلق ہیں, وہ تمام چیزیں کہ جو ملازموں سے متعلق ہیں, وہ تمام چیزیں جو غریبوں کے متعلق ہیں, وہ تمام چیزیں جو دولت والوں کے متعلق ہیں, وہ ان تمام چیزوں کا تعلق تو ان کے ساتھ ہے, لیکن ایک نوجوان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو چاہے وہ نوجوان لڑکی ہو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اور ان کو اپنی جوانی کی حفاظت اور اپنی جوانی کو بچانے کے لیے کیا کیا آپ نے فرمایا, بس وہ اس وقت کا ہمارا اس موضوع کا اہم ترین جز ہے. میرے بھائیو, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں جن چند چیزوں کی بہت زیادہ فکر تھی, ان میں سے ایک اہم نقطہ تھا میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے. چنانچہ حضور نے فرمایا کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم, لوگوں اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی, فساق فتیانکم, اور تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے. تو صحابہ نے بہت تعجب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا, ہماری عورتیں کیسے آوارہ ہو جائیں گی, ہماری عورتیں کیسے سرکش ہو جائیں گی, ہماری عورتیں کیسے غلط راستے پر چلیں گی. وہ اپنی سوسائٹی کو دیکھتے تھے, اپنے پاکیزہ ماحول ان کے سامنے تھا, اور ساتھ میں حضرت ہمارے نوجوان ہمارے گھروں میں رہتے ہیں, اس پاک صاف ماحول میں رہتے وہ کیسے بگڑ جائیں گے. تو تعجب کے ساتھ انہوں نے پوچھا اوا ہزا کائن, یا رسول کیا ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نعم و اشد من ذلک, یہ ہوگا اور اس سے زیادہ برا حال ہوگا. آگے فرمایا کیف بکم اذا ترتم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر, اس وقت کیا ہوگا جب اچھی بات کہنا تم کو اچھا نہیں لگے گا اور بری بات سے روکنا تم کو اچھا نہیں لگے گا, اس وقت کیا ہوگا؟ تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم دیکھ رہے ہوں کہ کوئی آدمی بگڑ رہا ہے ہم اس کو کہیں گے نہیں, ہم دیکھ رہے ہوں ایک آدمی جو ہے وہ اچھے کام پر کھڑا نہیں ہو پا رہا, ہم کیوں زبان نہیں کھولیں گے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا, تم اچھے کاموں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرو گے, اچھی بات پھیلانے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا, اور برے کام سے روکنے کا تمہارے اندر جذبہ ہی ختم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا ایسا ہوگا, اتنا ہی نہیں اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. صحابہ جان اس سے زیادہ برا اور کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیف بکم اذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا, اس وقت کتنا برا حال ہوگا جب تم گندے کاموں کو اچھا سمجھنے لگو گے اور اچھے کاموں سے نفرت کرنے لگو گے. اس وقت کا دور وہی ہے. چنانچہ جو جتنا فراڈی ہے کہنے لگا یہ کچھ نہ کچھ کرے گا, جس نے کرپشن کر کے بلڈنگیں کھڑی کی ہیں تمام لوگ اس کی عظمتوں کے گن گا رہے ہیں, اور جو لڑکا جتنا زیادہ بگڑ رہا کہتا ہاں کچھ نہ کچھ کرے گا. اور اگر لڑکے نے اپنے آپ کو سدھارنا شروع کیا, کسی بیٹی نے پردہ کرنا شروع کیا, تو سب سے پہلے اپنے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہیں سے نگر شہر میں کسی میری بہن یا میری بیٹی کے درجے میں خاتون رہی ہوں گی, انہوں نے کہا جناب میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے جیب خرچ بچایا تھا, تو میں نے آج ہی ابایا لایا تھا, اور ابایا لا کر جو ہی میں گھر پہنچی تو میری ماں اٹھی اور اس کو آگ لگا دی اس نے, اور کہا ہمارے گھر میں یہ چلنے والا نہیں ہے, یہ تو ہے بیکورڈ لوگوں کا کام ہے, ہم تو فارورڈ ہیں. کتنے ہی ہمارے نوجوان لڑکے ہیں کہ جب وہ بگڑے ہوئے کوئی پوچھتا نہیں, حتیٰ کہ ان کے والدین نہیں پوچھنے کو تیار ہیں, اور جو ہی یہ لڑکا سدھرنے لگتا ہے کہ صاحب اس نے گندے کام چھوڑ دیے, سارے گھر والے پریشان ہو گئے, تو منہ کہتا موچو بنو, اس کو یہ جو ہے یہ کوئی گزر یہیں سے نگر شہر کے لڑکے نے مجھے فون پر بتایا, کہنے لگا جی میں بہت خراب تھا, بہت ہی آوارگی میں تھا اور اس میں مجھے کوئی ٹینشن ہو گیا تھا, اور وہ ٹینشن بھی اشاروں میں اس نے بتایا کہ جن کے ساتھ ان کے وہ افیئر چل رہے تھے اس نے شاید اس کو بے وفائی کا انگوٹھا دکھا دیا تھا, اس لیے بےچارا وہ ٹینشن میں تھا, اس ٹینشن میں اس کو گھر میں بھی سکون نہیں, اس سکون نہیں ہے, لہٰذا وہ بےچارا گلی میں پھر رہا تھا, وہاں کچھ تبلیغ والے لڑکے گشت کر رہے تھے, کہا چلو فی الحال میں انہیں کے ساتھ یہ دو چار گھنٹے میرے گزر جائیں گے, چنانچہ ان کے ساتھ گیا, وہ مسجد میں رہا اثر سے لے کر کے عشاء تک وہ مسجد میں رہا, اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی اس میں تبدیلی سی آ گئی. اب جب وہ مسجد سے واپس آیا تو اتفاق سے وہ مسجد کی پرانی ٹوپی اس پر سر پر رہ گئی تھی, اب جب وہ گھر میں داخل ہو گیا تو باپ نے کہا ادبن ہے سشی کہتا نا گئی بیل گیا, تمہارا تو حال ہی کچھ اور ہو گیا ہے, تو کہیں تبلیغ والوں میں تو نہیں پھنس گیا تھا, یعنی گویا جب وہ بےچارا بگڑا ہوا تھا تو والدین کو فکر نہیں, اور جب وہ سدھرنے کے راستے پر چلا تو والدین کی فکر. تو آج کا دور وہی ہے جس دور کے متعلق اللہ کے نبی نے اپنے جوانوں کے بارے میں فرمایا تھا, وہی پورا ہو رہا ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنی امت کے دو طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا, ان طبقوں میں سے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات, وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, مائلات یہیں سے پیچھا کریں گی, ممیلات وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارا بھی کوئی پیچھا کرے, وہ یہیں سے افیئرز جوڑیں گی, یہ چاہیں گے کہ ہم بھی کسی کے معشوق کا بن جائیں, تو وہ عاشق بننے یا معشوق بننے کی دوڑ لگا رہی ہوں گی. اللہ کے نبی جس زمانے میں اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, کسی انسانی سوسائٹی میں عورتوں کا ایسا ڈریس کوڈ نہیں تھا جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا, نہ ہندوستان کے ہندوؤں میں, نہ چائنیز قوموں میں, نہ یورپین قوموں میں, عرب قوموں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, چند قومیں اس وقت تھی افریقن قومیں اور سینٹرل ایشیا کی قومیں, چائنیز قومیں اور یہاں ہندوستان کی قومیں, ان قوموں کے ڈریس کوڈوں کو پڑھا گیا دیکھا گیا, کسی قوم میں یہ بات تھی کہ کسی قوم میں نہیں, اس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مرد عورتوں جیسے لباس پہنیں گے, عورتیں مردوں جیسے لباس پہنیں گی, اور لعنت فرمائی تھی اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی, لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی, ننگی ہونے کے معنی کیا ہیں, یا اتنا ٹائٹ لباس پہنیں گی کہ ان کے جسم کا حجم دوسروں کو نظر آئے, اور یا پھر اتنا کم لباس پہنیں گی کہ بازو بھی کھلے ہوئے ہوں گے, گلا بھی کھلا ہوا ہوگا, پیچھے سے کمر بھی کھلی ہوئی ہوگی, اور چاہیں گے کہ لوگ ہمیں دیکھیں, اور دیکھنے اللہ کے نبی اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی لڑکوں کے متعلق بھی اور لڑکیوں کے متعلق بھی. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اور نوجوان بھائیوں میں بہت درد مندی کے ساتھ بالکل آپ کا اپنا بن کر کے, آپ کا عمر سے ہو سکتا ہے اکثر سے میں بڑا ہو سکتا ہوں لیکن ایک بہت ہمدرد بن کر کے میں صاف صاف عرض کرنا چاہوں گا, آپ کی جوانی بے انتہا قیمتی اور آپ کے ہاتھ میں یہ جوانی بے انتہا نازک مرحلے میں ہے, آپ اپنی جوانی کو سدھار بھی سکتے ہیں, بچا بھی سکتے ہیں, اور خدا نخواستہ اس جوانی کو داغدار بنا کر کے آپ اپنے آپ کو برباد بھی کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر آپ اپنی جوانی کو برباد کر گئے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے وفادار نہیں, آئندہ چل کر کے جب آپ کی زندگی کا پارٹنر آپ کو ملے گا چاہے وہ آپ کا شوہر ہو اور چاہے آپ کی بیوی ہو, اس کے لیے بھی آپ مصیبت بنیں گے, آپ اپنے والدین کے ساتھ بھی اور اپنی قوم کے ساتھ تو دگا ہوگا ہی ہوگا. وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو ڈرگس میں پھنس گیا, جو افیئرس میں پھنس گیا, جو عشق بازی میں پھنس گیا, یقین جانے اس کی زندگی کے ناکامی کی بنیاد پڑ گئی, اس کے بعد یہ تعلیم کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا, اخلاقیات کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا, اس کے راتیں ٹینشنوں میں گزریں گی, یہ اس جھوٹے عشق بازی میں اس کا پیسہ نہ جانے کتنا اڑتا رہے گا, اور آگے چل کر کے کوئی گارنٹی نہیں ہے جن کے ساتھ آپ نے یہ تعلقات جوڑے ہیں وہ آپ کی زندگی کے ساتھی بنے گا بھی یا نہیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ساتھی بنے لیکن چونکہ آپ کی عشق کی آگ ٹھنڈی ہو چکی ہوگی, اس کے بعد جب آپ کی باقاعدہ میاں بیوی کی بن کر کے زندگی سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ تو پہلے ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے, آپ کے جذبات تو سرد ہو چکے ہوں گے, وہ محبت جو شادیوں کے بعد ایک دوسرے کی ہوا کرتی ہے وہ محبت آپ بانٹ چکے ہوں گے, تو بے مزہ شادی آپ کی ہو جائے گی, آپ کے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں ہوگی, آپ کہیں گے ہاں اس کو تو میں جانتا ہوں, وہ کہیں گے میں تو اس کو جانتا ہوں. تو غرض یہ کہ جس شوہر کو اور جس بیوی کے ساتھ آپ بہت سارا وقت گزار چکے ہوں گے اس کے ساتھ جو آپ کے جذباتی تعلقات شادی کے بعد ہوا کرتے ہیں وہ سارے ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ عشق معشوق تو وہیں رہ جاتا ہے, اس کے بعد پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہم ایسے سینکڑوں کیسوں کو فیس کر چکے ہیں کہ جس میں لڑکے اور لڑکے نے پہلے تعلقات جوڑے, والدین کو زبردستی مجبور کیا اور آپس میں جب نکاح کیا, نکاح کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد لڑکی کہتی ہے جناب یہ تو مجھ سے یوں کہتا تھا میں تجھے یہ کروں گا اور تیرے ساتھ یہ کروں گا, اور لڑکا کہتا ہے جناب یہ تو میرے لیے کہتی تھی میں اس پر جان فدا, آج نہ وہ اس پر جان فدا کرتا ہے نہ اس پر جان فدا کرتا ہے, اگر رشتہ آپس میں ہوا تب, اور اگر رشتہ آپس میں نہیں ہوا تو یہ اور زیادہ بدترین حالت ہوتی ہے. جس لڑکے کے تعلقات کسی خاتون کے ساتھ رہے ہوں اور آگے چل کر اس کا نکاح کسی دوسری خاتون کے ساتھ ہوا، یہ کبھی بھی اپنی بیوی کا مکمل وفادار نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کے دل میں کوئی اور ہے، اس نے اس کے اپنے خوابوں میں سجایا تھا، یہ اس کے لیے جیتا رہا ہے، یہ اس کے لیے تمنائیں بھرتا رہا ہے. اور جب اس ہونے والی بیوی سے ذرا سی تکلیف پہنچے گی فوراً دل میں خیال آئے گا اگر وہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا، اس لیے اب اس کو ستاتا رہے گا. اور ساتھ میں اگر اس ہونے والی بیوی کو پتا چل گیا اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ رہے ہیں، وہ کہیں گے میں تو مصیبت میں پھنس گئی، یہ تو کسی اور کے ساتھ تھا، مجھے کہاں لا کر کے پھنسایا گیا. اور اگر کوئی بیٹی ہوگی تو بیٹی ہونے کے بعد پھر کیا، جب کسی کے ساتھ تعلقات قائم ہو جائیں، جب کسی کے ساتھ تعلقات قائم ہو جائیں اس کے بعد بہت مشکل ہے اپنی عصمت کو بچانا. شیطان یہی چاہتا ہے، یہ پہلے جوڑے گا پھر ذہنوں میں ڈالے گا تو بڑی پاک محبت ہے، یہ میرے مسلمان، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، وہ کہے گا ہم بہن بن کر کے ایک ساتھ رہیں گے، یہ بھائی اور بہن چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے. آگے چل کر کے شیطان آخری مرحلے تک پہنچا دیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دروازہ کھل جاتا ہے. وہ تعلقات جو نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کے اندر شروع ہوتے ہیں، وہ تعلقات شروع پہلے ہی سے قائم ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہاں کے کالجوں میں، یہاں کے یونیورسٹیوں میں، یہاں کے پارکوں میں، یہاں کے دفتروں میں جو صورتحال ہے، وہ صورتحال ہم جس درجے میں جانتے ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. چنانچہ ایوارشنوں پہ ایوارشنیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر جب ایک مرتبہ یہ دروازہ کھل جاتا ہے، حیا کا وہ بہت مضبوط گیٹ جب وہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد پھر یہ حیا کا مضبوط گیٹ دوبارہ جڑتا نہیں ہے. حیا ایک ایسی دولت ہے کہ جس وقت یہ رہتی ہے انسان جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے مگر اپنی حیا پر آنچ نہیں دیتا، اور جب یہ حیا کا گیٹ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد پھر آدمی بے حیائی کی سرحد میں داخل ہو گیا. اس کے بعد پھر اپنی، تو جس خاتون کے تعلقات کسی لڑکے کے ساتھ ہو گئے اور بعد میں اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، یقین جانے آگے چل کر کے جس لڑکے کے ساتھ آپ کے تعلق، آپ کا نکاح ہوگا، آپ اپنے شوہر کے مکمل وفادار نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ کے دل میں کوئی اور ہے. بلکہ اس میں تو طرح طرح کے گناہ ہوتے رہتے ہیں. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، خیال میں وہ اور ہوتی ہے. بیوی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، خیال میں کوئی اور رہتا ہے. حتیٰ کہ اندھیروں میں بھی سوچ اس کی ہوتی ہے اور زندگی شوہر کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، خیالات کے گناہ الگ رہتے ہیں. اور پھر اگر کہیں فوٹو پکڑے گئے، اگر آپ کے خطوط پکڑے گئے، پھر تو اور زیادہ. چنانچہ خاندانوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اس وقت وہ لڑکا بھی اور لڑکی بھی کہتی کہ صاحب وہ چند دنوں کے عشق نے میری ساری زندگی برباد کر دی. چنانچہ کتنے ہی رشتے یہاں بات اس بنا پر کٹ جاتے ہیں. لڑکا کہتا ہے جی آج مجھے پتا چلا اس کے تو کسی اور کے ساتھ افیئرز تھے. یہاں کشمیر یونیورسٹی کے گیٹ پر رشتہ ٹوٹا، اور ٹوٹا کس طرح سے، بہت شوق کے ساتھ لڑکے اور لڑکے والوں نے آپس میں رشتے کیے. اور اس کے بعد یہ لڑکا وہیں باہر تھا، وہاں سے جب آیا تو اپنی ہونے والی بیوی سے انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ہم وہاں گھومنے کے لیے جائیں گے. اور گھومتے گھومتے وہ نسیم باغ کے بعد پھر حضرت بل سے واپس جا رہے تھے تو گیٹ کے سامنے تھے. یونیورسٹی کے اندر سے کوئی لڑکا نکلا، اس نے اس خاتون کو دیکھا تو اس کی کلاس فیلو تھی. یہ بہت شوق کے ساتھ جا کر اس نے ملاقات کی، ہینڈ شیک کیا. وہ لڑکا دیکھتا رہا یہ کیا ہو رہا ہے، میرے سامنے میری بیوی اجنبی لڑکے کے ساتھ اس طرح سے محبت. چنانچہ وہ لڑکا چلا گیا تو اس نے کہا مجھے بتاؤ یہ کون تھا. اس نے کہا میرا کلاس فیلو. کہنے لگا مگر میری موجودگی میں تم نے اس کے ساتھ اس طرح سے ہینڈ شیک کیوں کیا. کہنے لگا میرا کلاس فیلو، اس میں کیا، نہیں تمہارے اس کے ساتھ تعلقات رہے. اس نے کہا رہے ہیں تو کیا اعتراض ہے آپ کو. اس نے کہا جب ٹھیک ہے تو آج کے بعد السلام علیکم، تم ہماری نہیں میں تمہاری نہیں. یہ لڑکی وہیں کھڑی ہے، لڑکے نے گاڑی دبائی اور پہنچ گیا راج باغ. لڑکی گالدین کو فون کرتے ہیں بترا سمجیت 500. اس کے بعد پھر ہمارے سامنے کیس آیا، کہنے لگے صاحب دھوکہ دیا جا رہا ہے. آپ کی زندگی بے انتہا زیادہ نازک ہے، اس نازک زندگی کو داغ لگنے سے بچائیں. اور وہ داغ سب سے خطرناک داغ یہ عشق بازی کا داغ ہے جو ہماری سکول اور کالجوں اور یونیورسٹی کے ماحول کے اندر ہے. جب ہم ایک مسلمان نوجوان محمد رسول اللہ کا امتی ہونے والا، ایک مسلمان خاتون محمد رسول اللہ کی امتی خاتون جس کی عصمت محفوظ رہنے کی سب سے زیادہ فکر اس دنیا میں اگر کی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یقین جانے ایک خاتون کی عصمت کی حفاظت کے لیے محمد رسول اللہ نے جیسا قانون بنایا انسانی تاریخ میں کہیں ایسا قانون نہیں بنا کہ اگر کسی نے کسی خاتون کو تہمت لگائی کہا اس کو سزا لگاؤ، اور 100 کوڑے اور 80 کوڑوں کی سزا لگائی گئی. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ فاجلدوهم، جن لوگوں نے کسی پاک دمن عورت کو تہمت لگائی، اس کو کوڑے لگاؤ، تہمت کیسے لگائی تم نے، کیسی ہمت کی. اور اگر کسی نے کسی خاتون کے عصمت پر حملہ کیا اس کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا. اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو تب بھی اس کو سزا عصمتوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے قانون بنایا تھا کیا؟ اس خاتون کا سارا خرچہ باپ کے ذمے، شوہر کے ذمے، بھائیوں کے ذمے، اولاد کے ذمے. گویا اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی خاتون پر کبھی بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. مجھے کھانا کہاں سے ملے گا، مجھے کپڑے کہاں سے آئیں گے، کہ میں پوری سوسائٹی کو تمہارا ذمہ دار بنا دیتا ہوں. جب تک یہ بیٹی ہے تو سارے خرچے باپ کے ذمے، جب یہ بیوی بنے گی سارے خرچے شوہر کے ذمے، اور خدا نخواستہ طلاق ہو گئی یا شوہر کے یہاں وفات ہو گئی تو سارے خرچے باپ نے واپس باپ کے ذمے لازم ہو جاتے ہیں. باپ نہ ہو تو بھائیوں کے ذمے، اولاد ہو گئی تو اولاد کے ذمے. بیٹی کو محفوظ کر دیا اللہ کے نبی نے. لیکن اس وقت کی ہماری بہنیں جو ہیں یہ جس طرح سے اپنی جوانیوں کو غلط راستے پہ ڈال رہی ہیں یہ بے انتہا المناک ہے. ایک ہمدرد انسان اگر ہمدردی کی بنیاد پر کھل کر کے بات کہنا چاہے تو صاف صاف وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بہنوں آپ اپنی جوانی کو سمجھو. جس وقت ایک خاتون بہت زیادہ بن سنور کر کے اور زیادہ زیادہ پرکشش بن کر کے سوسائٹی میں باہر آتی ہے تو کیا وہ دوسرے لفظوں میں نہیں کہتی ہے کہ تم مجھے دیکھو، تم مجھے پسند کرو، تم میرا پیچھا کرو، مجھ سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں. اس کے بعد یہ خاتون کیسے امید رکھے گی کہ اس کی عصمت محفوظ رہے گی؟ وہ تو انڈائریکٹلی دعویٰ دے رہی ہے. مکھن کو آگ کے نزدیک رکھو اور پھر آگ سے کہا جائے جناب مکھن کو چھونا نہیں، اس کو پگھلانا نہیں، اور مکھن سے کہا جائے کہ نام آپ پگھلنا نہیں اور رہو مگر اس کے نزدیک ہی، اور مکھن کے پیک. میرے بھائی خواتین سمجھیں کہ آپ کی جوانی یہ آپ کے ہاتھوں میں امانت ہے. کس کی؟ اس ہونے والے شوہر کی جو آئندہ ہوگا. یہ آپ کی جوانی امانت ہے آپ کے ان والدین کی جن کی امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے غلط تعلقات شروع ہو گئے، یہ غلط تعلقات اس دھوکے میں مت رہیں کہ صاحب ہم تو بڑی پاک محبت کر رہے ہیں، ہم تو بس صرف درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں، ہم تو صرف موبائل پر باتوں کا تبادلہ کرتے ہیں. نہیں، یہ آگے چل کر کے وہاں تک پہنچا دیتا ہے. اس کے بعد پھر عصمتیں محفوظ نہیں رہتی ہیں اور کنٹرول نہیں رہتا ہے، اور اس کے ناگفتہ بھی واقعات، ناقابل برداشت واقعات مسلسل پائے جاتے رہے ہیں. چنانچہ دیندار خواتین کے اندر بھی یہ پایا گیا، اور وہ خواتین کے جو پردہ نہیں کرتی ہیں ان کے اندر بھی پایا گیا. چنانچہ کبھی کبھی پتا چلتا ہے اور کبھی بڑی درد کے ساتھ اپنے حالات سناتے ہیں کہ میں تو لٹ گئی، میں تو برباد ہو گئی. اسی شہر کے واقعات جو ہم تک پہنچتے ہیں وہ بہت زیادہ افسوسناک ہیں. تو میں صاف صاف عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے نوجوانوں کے لیے محمد رسول اللہ کا پہلا پیغام یہ ہے کہ تم مشتعل ہوتے ہو ان لوگوں کی اس حرکت پر جنہوں نے میری توہین کی، مگر مجھے ان کا اتنا زیادہ دکھ نہیں ہے جتنا تمہارا مجھے دکھ ہے. تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تو میں اپنی قبر کے اندر سکون کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں تڑپتا رہتا ہوں. میری امت کے نوجوان کیسے بگڑ رہے ہیں، یہ کیسے غلط کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کیسے عشق بازیاں کر رہے ہیں، یہ کیسے فیشن میں ڈوب رہے ہیں، یہ میری امت کی نوجوان بیٹیاں کیسے اپنی بدن کی نمائشیں کر رہی ہیں، یہ کیسے زیادہ سے زیادہ پرکشش اپنے آپ کو بنا کر کے چاہتی کیا ہیں؟ کہ صاحب ہم زیادہ سے زیادہ پرکشش رہیں گے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارا پیچھا کریں. تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہیں اپنے کل چراتے. ہمارے بڑے بزرگوں میں سے جو اس وقت ابھی زندہ ہیں اور ان کو بہت زیادہ کشف ہوتا ہے، اور کشف کی ایک قسم ہے اس کو کہتے ہیں کشف قبور. یہ کشف قبور کیا ہوتا ہے؟ قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو منکشف کر دیتا ہے. پہلے زمانے میں آج سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے. اور یہ ایسے مان لیں آپ جیسے کسی انسان کو فیس ریڈنگ بہت تیز ہوتی ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کر کہتا ہے یار آپ ٹھیک نہیں، آج آپ کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، آپ کا چہرہ ہے ہی نہیں ویسا جیسے ہے. اور جب میاں بیوی بہت کلوز ہوتے ہیں تو شوہر بیوی کی ایک بات سے سمجھ جاتا ہے کہ اس کا موڈ ٹھیک ہے یا نہیں، اور بیوی شوہر کے تیور دیکھ کر سمجھ جاتی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. چنانچہ ایک باوفا خاتون جو ہی شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک نظر ڈال کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ خوش ہے، پریشان ہے، غصے میں ہے، ناراض ہے، کس حالت میں ہے. اور وہ باوفا خاتون بے تکلف اسے کہتی ہے آپ ٹھیک حالت میں آج نہیں آئے ہیں، خیریت ہے، دفتر میں کوئی مشکلات تو نہیں ہے، آپ کو غصہ کس بات کا ہے، مغموم ہے یا غصے میں ہے، اس کو بھی فرق کر لیتی ہے سمجھدار خاتون. مغموم ہونا اور چیز ہے، غصے میں ہونا اور چیز ہے، ناراض ہونا اور چیز ہے، اور پسمردہ ہونا اور چیز ہے، تھکاوٹ اور چیز ہے. ان تمام میں حالانکہ یہ لفظوں میں سمجھانے والی بات نہیں ہے لیکن سمجھ جاتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے وہ خواتین جو خواتین اپنے بدن کو سجا سجا کر کے سامنے لا رہی ہیں، گویا وہ یہ چاہتی ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں. اب جب آپ کہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، اس کے بعد جب پیچھا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ غلط تعلقات شروع ہو جائیں گے تو آپ کسی اور سے گلا نہ کریں. آپ کی جوانی بے انتہا قیمتی ہے، یہ آپ کے مستقبل کے لیے، مستقبل میں آپ کا زندگی کا جو ساتھی بننے والا ہے وہ ساتھی اس کی امانت ہے. آپ مرد امانت ہے اس مستقبل کی خاتون جو اس کی بیوی بننے والی ہے. یہ نہیں سمجھیں کہ صاحب لڑکیوں کو تو پاک دامن رہنا ضروری ہے, لڑکے جو چاہیں سو کریں. نہیں, لڑکا بھی عصمت والا ہوتا ہے, لڑکی بھی عصمت والی ہوتی ہے. تو اب جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے یہ اعمال پہنچتے ہیں تو حضور تڑپتے ہیں. ایک بزرگ جن کو کشف قبور ہوتا ہے, اس کشف قبور میں انہوں نے بتایا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت غیر مسلموں کی طرز عمل سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے خود مسلمانوں کے طرز عمل سے اپنی قبر میں پریشان ہیں. چنانچہ انہوں نے بتایا, یہ چنانچہ کہا, کئی کئی دنوں تک حضور کھڑے تڑپتے رہتے ہیں کہ میری امت کا کیا ہو گیا ہے, یہ نوجوان کتنے بگڑ گئے ہیں, یہ افسران کتنے بگڑے ہوئے ہیں. چنانچہ اسی شہر میں ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے کئی سال پہلے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس وقت تک لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ مسلمان ہیں. ان کے سر پر ایک کپڑا بندھا ہوا ہے, یہ اسی طبقے میں سے ہیں, اور وہ کپڑا بندھا ہوا ہے, ابھی انہوں نے اتارا نہیں اسے. اور اتارا اس وجہ سے نہیں, ان کو مشورہ یہی دیا جا رہا ہے کہ ابھی آپ مت اتاریں, ابھی آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں. تین سال پہلے وہ مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو بار بار حضور کی زیارت ہوتی رہتی ہے. چنانچہ انہوں نے مجھ سے خود کہا, انتظار کرتے رہے وہ کہ جی آپ سے ملاقات کرنی ہے. چنانچہ میں شہر میں حاضر ہوا, ان سے ملاقات جہاں کی تو جو ہی وہ ملاقات کی تو وہ رونے لگ گئے, اور روتے روتے انہوں نے ہچکیاں بن گئے, روتے روتے نیچے گر گئے. میں نے اٹھا کر کے گود میں سر رکھا اس کا, میں نے کہا کیا بات ہو گئی بھائی؟ کہنے لگے جی مجھے یا تو مار دو. میں نے کہا کیوں ماں؟ کہنے لگا نہیں, مجھے کوئی زہر دے دو یا چھری چلا دو, میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہو گئی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے مار دو آپ. بہت دیر کے بعد جب اس کو ذرا سا سہارا دیا, تھوڑا پانی پلایا, اس کے بعد جب وہ اٹھ کے بیٹھا تو وہ بیٹھ کر کے کیا کہتا ہے, کہنے لگے جی آج رات مجھے پرافٹ صاحب کی زیارت ہو گئی ہے, یعنی حضور نبی علیہ السلام کی. حضور نبی علیہ السلام صاحب نے مجھے کہا دیکھو سامنے. کہا میں نے سامنے دیکھا تو یہاں کے نوجوان بھی تھے, یہاں کے تاجر بھی تھے, یہاں کے ملازمین بھی تھے. اس کے بعد حضور نے فرمایا یہ نوجوان میری بات تو مانتے نہیں ہیں, اب تم جا کر سمجھاؤ ان کو, ہو سکتا ہے تمہارے سمجھانے کی وجہ سے یہ میری بات مان جائیں. یہ کہہ کر کہ یہ نوجوان یہ کہتا ہے جناب میں کس کو بتاؤں گا, اگر میں کسی کو جا کر بتاتا ہوں وہاں جواب میں کہتے ہو سکا سکیا سینس دینس سے, کیونکہ وہ شکل تو اعتبار سے تو وہ سیکھی ہے. میرے نوجوان بھائی اور بہنوں, یہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے, کون سی خرابی؟ کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں تعلقات جوڑے ہوئے ہیں. یہ تو یورپ کا وہ سسٹم ہے جس نے یورپ کے سماجی نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا. وہاں کے والدین اپنی اولاد کے وفادار نہیں, وہاں کی اولادیں اپنے والدین کے وفادار نہیں. والدین کو بھی معلوم ہے کہ یہ اولاد ہمارے سر پر ہے 18 سال کی عمر تک یا 22 سال کی عمر تک. جو ہی 18 سال 22 سال ہو جائیں گے ہم اس کو سی آف کر دیں گے, اس کے بعد پھر اس کو ہمارے گھر میں بھی نہیں آنا ہے. لڑکیوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے وہاں, لڑکوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. یورپ کی زندگی کے الگ الگ پہلو ہیں, کچھ پہلو انتہائی بہترین, انتہائی حسین. چنانچہ وہاں دفتروں کا نظام, وہاں کا سوشل جسٹس, وہاں کی انسانی قدریں بہت زیادہ عمدہ, لیکن دوسری طرف سے وہاں کا خاندان نظام بکھر چکا ہے. وہاں جنسی آوارگی کی تمام حدیں وہ پار کر چکے ہیں. وہاں جیسے جانوروں کی زندگی ہوا کرتی ہے, جانوروں سے زیادہ بدتر حالت وہاں کی ہے. بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا سڑکوں پر مرد اور عورتیں بدکاریاں کریں گے, اور کوئی ہمت بھی نہیں کر سکے کہ کہنے کے لیے کہ صاحب یہ کرنا ہی آگے تو ذرا سا سائڈ پر ہو جاؤ. یہ اسی یورپ پہنچ چکا ہے. وہاں کے پارکوں میں کھلم کھلا بوسا بازیاں ہوتی ہیں, گلے میں گلے ہاتھ لگا کر کے لڑکے اور لڑکیاں پھرتے ہیں, ان کو کوئی تعجب نہیں, غیرت ہی مٹ چکی ہے. وہاں تو شوہر کو معلوم ہے میری بیوی کے نہ جانے کتنوں کے ساتھ تعلقات ہیں, اور بیوی کو بھی معلوم ہے کہ میرے جن وہاں کا نہ لڑکا یہ امید ہی نہیں کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے وہ کوئی پاک دامن خاتون ہوگی. اس کو معلوم ہے نہ جانے کتنوں کے بستروں میں یہ بیٹھی ہوگی, اور وہاں کی خاتون کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس جنسی تجربات اسے نہ کیا ہوں, نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ نہیں گزار چکا ہے. ہمارے لیے وہ نمونہ نہیں, ہمارے یہ نمونہ ہے محمد رسول اللہ کی وہ باحیا زندگی. اور اسی لیے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا جتنا جلد ہو سکے نکاح کرو. یہ ہماری سوسائٹی کا ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں پر بدترین ظلم ہے کہ ان کو لڑکا کر کے رکھتے ہیں. کہہ لگے صاحب جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے, جب تم جاب نہیں کرنے لگو گے, جب تک ہمارے پاس پیسہ جمع نہیں ہو جائے گا ہم دھوم دھام کی شادی کریں گے. اس دھوم دھام کے چکر میں یہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, وہ طرح طرح کے گندے کاموں میں پھنس جاتے ہیں. ایک طرف سے جوانی ہے, جوانی میں جنسی آگ ابھرتی ہے, ادھر سے مناظر وہی ہیں, ننگا پن ہے, فوٹوگرافیاں ہیں, عشق بازوں کے واقعات ہیں, یہ ساری چیزیں گویا آگ لگا رہی ہیں انسان کی اس جنسی پیاس کو اور اس بہت سے پیاس کو بھڑکایا جا رہا ہے. اور ادھر سے کہتے ہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جائز راستہ تمہارے لیے تھا وہ جائز راستہ تم نے بند کر رکھا ہے, ناجائز راستے جتنے چاہے تم استعمال کرو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اس برا راستے. اسی لیے میرے نوجوان بھائیو, ہماری سوسائٹی میں نئی نسل کی یہ جو خرابی ہے, عشق بازی, افیئرس, تعلقات, اس کے تمام دروازوں کو اپنے اوپر بند کر کے رکھیں. میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے اس بھائی کو جو اب تک اس سے بچا ہوا ہے, اور ڈبل مبارکباد پیش کروں گا اس اپنے بھائی اپنی بہن کو جو اس میں پھنس چکا ہو اور آج ہی اس بندر کو توڑ کر کے ختم کر دے اور آج کے بعد ایک نئی زندگی سے سٹارٹ کریں. کوئی مشکل نہیں ہے. میرے کسی بھائی نے مجھے فون پر جموں سے بتایا, کہا لگا جی میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھا, کیا حکم ہے؟ کہا لگا جی یہ جو دوستی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کون سی دوستی؟ کہا لگا جو لڑکوں لڑکیوں میں دوستی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا, اس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ کہتا ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا حرام, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا لگا جی یہ تو بہت مشکل ہے, کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو؟ میں نے کہا تو اسلام نے حرام کیا ہے, زہر کو زہر ہی کہنا ہے. تمہاری دوستی کی وجہ سے ہم زہر کو شفا نہیں کہہ سکتے. تو مگر یہ بتاؤ تم آج تمہیں یہ شوق کیسے پیدا ہوا پوچھنے کا؟ کہنے لگے جی میری لڑکی کے ساتھ یہاں افیئر چل رہے ہیں 3 سال سے, تو آج مجھے خیال آیا میں پوچھوں گا یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا کیسے خیال آیا؟ کہنے لگا میں کھٹکان تالاب میں تبلیغ میں نکلا تھا 3 دن, تو اس لیے مجھے خیال آیا کہ میں پوچھوں گا یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا یہ حرام ہے اور آج ہی فوراً کٹ کر دو. کہنے لگا جی کیسے کٹ کریں گے, تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا میرے ذہن میں ترکیب جو اس وقت آ رہی ہے, ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری اصلاح کے لیے یہ ترکیب ذہن میں ڈالی ہوگی. تم ایسا کرو تم اس کے ساتھ ملاقات کر کے اور اس سے جا کر کہو میں نے یہ سنا کہ تمہارے کسی اور کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. وہ وہاں سے جواب میں کہ بالکل نہیں. تم کہنا نہیں میرے پاس پروف ہے, تم کہنا نہیں میرے پاس صحیح طور پہ خبر آئی ہے, اس لیے آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہے کہ بالکل نہیں, تم کہنا بالکل ہے, اسی پہ لڑائی کرو تو بس چھوڑ کر کے نکل آؤ. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. اثر کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے, عشاء بعد لڑکے نے فون کیا, کہنے لگا جی لڑائی ہو گئی. میں نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا ہوا. کہنے لگا جی مگر اب میں ایک بات سوچ رہا ہوں, اس نے مجھے جو گفٹس دیے ہیں میں صبح لے جا کر وہ گفٹس اسے واپس کروں گا. میں نے کہا تو شیطان نے بہت اچھی ترکیب سکھائی تمہیں, کیا رات بھر تو اس کی یاد میں تم تڑپتے رہو گے اور صبح اس کے گفٹس لے جا کر کے اس کو پیش کرو گے, وہ تمہیں اپنے گفٹس پیش کریں گے, تمہاری آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے, ہمارے عشق کا اختتام ہو رہا ہے, اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوں گے, اور اس کے بعد جب تم وہاں سے واپس نکلو گے تم چھوٹو گے نہیں, تم دوبارہ پھنس کر کے آؤ گے, اور جب تم واپس نکلو گے تمہارے ذہن میں ایک طوفان ہوگا, کیا کہ صاحب ہمارے عشق کا اینڈ ہو گیا, میں تو مجنون بن رہا تھا وہ لیلا تھی, ہمارا لیلا مجنون کا تھا, اس کے بعد تم دوبارہ پھنس کے آؤ, یہ شیطان نے تم پر دوسرا اٹیک کیا ہے, وہ جتنے گفٹس وغیرہ ہیں وہ سارے توڑ دو اور جس راستے سے وہ چلتی ہوگی اس راستے سے بھی مت چلنا, اور اگر اس کا خیال آئے گا تو فوراً توبہ پڑھ لینا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. 2 یا 3 دن گزر گئے, کوئی خاتون فون کر رہی ہے. میں نے پوچھا کیا حکم ہے, کہاں سے؟ کہنے لگا جی میں جموں سے ہوں. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگا جی سری نگر میں. کیا کرتی ہو؟ کہنے لگا جی میں یہاں میڈیکل پڑھ رہی ہوں. میں نے کہا کیا حکم چھو؟ تب میں بنتا ہوں تو شو یہ کرا. میں تو بس کیا, میں تو بس کیا, تو یہ تو کرم چھو. میں تو بس کیا کرم چھو میں. تب ہمارا 3 سال کا تعلق ہم آپ نے ختم کرا دیا ہے. اب مجھے میں نے کہا ہاں, میں نے کہا الحمدللہ, الحمدللہ ہم نے کیا. میں نے کہا تم سب سے پہلے, بس یہاں آپ نقطہ سمجھنا ہے, اس انسان کو پہلے محسوس کرانا ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں. میں نے کہا دیکھو تمہارے والدین نے نہ جانے کیسے کیسے محنتیں کر کر کے تم کو ڈاکٹر پڑھنے کے ڈاکٹر بنانے کے لیے وہاں بھیجا ہے, تم آوارگی میں پھنس گئی ہو. مہربانی کرو تم اپنے والد کا فون نمبر مجھے دے دو اور مجھے بتاؤ وہ کہاں رہتے ہیں, میں ابھی ان کو فون کر کے کہوں گا جناب مجھے میں نے سنا آپ کی خواب کی بیٹی جو ہے وہ غلط تعلقات میں, میں نے کوشش کر کے ان کے تعلقات ختم کرائے, اگر میں نے غلط کیا ہو تو میں توبہ کروں گا, اور اگر میں نے غلط کیا ہو تو میں پھر آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا, تم جلدی مجھے باپ کا فون نمبر دے دو. کہنے لگا نہ ہنس نہ تیہا کو, مطلب فوراً مجھے نام بتاؤ باپ کا نام اور میں اس کو فون ابھی کروں گا. تم کو یہاں سے قوم نے ڈاکٹر بنانے کے بجائے اور تم وہاں آوارگی میں پھر رہی تھی. کہنے لگا نہیں نہیں. میں نے کہا نہیں توبہ کرو. کہنے لگا جی توبہ. میں نے کہا آئندہ بالکل نہیں سوچو گے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا ہاں اب دیکھو تم ذہن میں رکھو, آئندہ جب کبھی میرے رشتے کی بات چلے گی اس وقت جب میرے والدین مجھ سے پوچھیں گے تمہارا اگر کوئی چوائس ہوگی تو تم کہہ سکتے ہو فلاں لڑکے کے ساتھ, مگر تب تک اس کے ساتھ تعلقات بالکل کٹ. یہ سوچنا کہ صاحب میں ہم افیئرس میں 6 مہینے سے ہیں, سال بھر سے ہیں, کالج کے لائف سے ہیں, نہیں نہیں. یہ وبا جب پھیلتی ہے تو نوبت وہاں تک پہنچتی ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے 9ویں کلاس میں پڑھنے والی بیٹی کا باپ مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو پولیس تھانے پہنچا دیا. میں نے کہا وجہ کیا ہو گئی؟ کہہ لے وہ کسی لڑکے کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے, ہم نے بہت کوشش کی اس کو روکنے کی تو اب وہ نہیں, ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا اسے. نویں کلاسیں پڑھنے والی بیٹی پولیس کے تھانے میں پہنچ گئی, اب کیا گارنٹی ہے وہاں پولیس کے تھانے میں وہ رات میں محفوظ رہے گی یا نہیں, وہاں پہ تو دوسرا شیطان بیٹھا ہوا ہوگا. میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں, آپ کی جوانی بے انتہا قیمتی ہے, اس قیمتی جوانی کو داغدار ہونے سے بچائیں. ظلم ہماری سوسائٹی کی طرف سے یہ ہے کہ لٹکا کر کے رکھتے ہیں, لیکن چونکہ یہاں کا ماحول اس وقت کا یہی ہے, ہم بار بار کہتے ہیں کاش یہاں کے والدین اپنے بچوں پر رحم کریں اور ان سے کہیں بیٹا جیسے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اور جیسے تمام ضروریات تمہاری پوری کر رہے ہیں, میں تمہارا سادہ نکاح کر دیتا ہوں, تمہاری بیوی کو بھی میں کھلاتا رہوں گا تاکہ تمہاری جوانی برباد نہ ہونے پائے اور تمہاری جنسی ضروریات پوری ہوتی رہیں, تم سکون کے ساتھ پڑھتے رہو اور اس کے بعد پھر جب تمہیں جاب مل جائے گا تم اپنی جیب سے اپنی بیوی کو کھلاتے رہنا, تب تک میں تمہاری بیوی کو کھلاؤں گا تاکہ تمہاری جوانی محفوظ رہے. ہونا یہ چاہیے تھا, مگر ہو یہ رہا کہ نہیں صاحب, لاکھوں روپے کا انتظام کرنا ہے اپنے دھوم دھام کے لیے, تب تک آپ کی جوانی کا جو بھی تیا پانچا ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اس صورتحال کے اندر آپ کے سامنے ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ آپ اپنی ایمانی غیرت کو, اپنی حمیت کو, اپنے عشق رسول کو, اپنی محبت رسول کے جذبے کو اتنا پختہ بنائیں کہ جیسے زہر سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے ویسے ہی اس غلط تعلقات کے سلسلے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جو بچے ہوئے ہیں وہ شکر پڑھیں کہ ہم اب تک بچے ہوئے ہیں, اور آئندہ ذہن میں رکھیں کہ چلے کلان چل رہا ہے, اس چلے کلان میں میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہو سکتا ہوں, بہت زیادہ محتاط رہیں. اور جو میرے نوجوان بھائی لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں اس میں پھنسے ہیں, میں بڑی صفائی کے ساتھ, بڑی ہمدردی کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا, یہ بدخواہی نہیں ہے, یہ خیر خواہانہ مشورہ ہے. ابتدا میں نے حدیث پڑھی تھی, الدین و النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کی بات یہ ہے کہ فوراً تعلقات کو ختم کر دیں, اور وہ آپ کے پاس وہ فون نمبر ہوں گے وہ فون ڈیلیٹ کر دیں, آپ کے پاس البم ہوگا وہ البم ختم کر دیں, آپ کے پاس گفٹس ہوں گے وہ گفٹس واپس کر دیں, توڑ دیں. شیطان عجیب عجیب حربے استعمال کرتا ہے. اسی یونیورسٹی میں لڑکا کہتا ہے کہ صاحب فلاں بیٹی یہ پردہ کرتی ہے تو میں کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ تعلقات جوڑوں گا. کوشش کی بات کرنے کی مگر اس نے بات نہیں کی. یہ کہتا ہے میں بھی اپنے باپ کا بیٹا ہوں, تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک تم کو پھنسا کر نہیں رکھوں گا. اب بہت سوچتا رہا کیا کروں گا, شیطان وہاں کام کرتا ہے کیسے. چنانچہ اس کے ذہن میں تدبیر آئی, اس نے پردے کے متعلق کتاب خریدی اور کہتے کتاب خرید کر کے پہلے پرچہ لکھا اور کہا دیکھو حدیث میں ہے گفٹس واپس نہیں کرنا ہوتا ہے, اور مجھے تمہارا پردہ بہت اچھا لگتا ہے, میں نے پردے کی گفٹ آپ کے لیے لائی ہے. وہ بےچاری گھبرا گئی, اس نے پرچہ دے دیکھا تو لے لی کتاب. چند دن کے بعد اس نے پرچہ لکھا, میں نے پردے کے متعلق آپ کو کتاب دی تھی, آپ کو کیسی کتاب لگی؟ اس نے پرچہ پھاڑ کر ہاں مجھے یہ ختم لکھا کرو. کل کہ میں نے کون سا غلط بات پوچھی, میں نے یہ پوچھا پردے کے بارے میں جو کتاب میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ کیسی لگی. اسی کا جواب اس نے پرچہ لکھا, بہت اچھی کتاب تھی, ٹھیک ہے شکریہ. دو دن کے بعد اس نے کہا میں نے سنا آپ نماز بھی پڑھتی ہو تو میں نے آپ کے لیے نماز کی کتاب گفٹ کے طور پر لائی ہے, آپ قبول کریں پلیز قبول کر لیں. اور دیکھو اور ساتھ میں کسی سے حدیث پوچھی, امام صاحب کے پاس ہے, امام صاحب یہ بتاؤ گفٹس کے متعلق کوئی حدیث ہے؟ اس نے کہا ہاں حدیث ہے, حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہدیہ دیا کرو لیا کرو محبتیں بڑھیں گی. تو ہدیہ دیا کرو لیا کرو محبتیں بڑھیں گی, تو ضرور اس سے مجھے محبت بڑھے گی. بھیج دیا کتاب نماز کی کتاب. اس نے کہا بھائی میں نے منع کیا, مجھ سے یہ مت کیا کہنا کہ میں نے نماز کی کتاب بھیجی آپ کو, یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے. اس نے مجبور ہو کر لے لی. اس کے بعد دو چار دن بعد اب جو آپ نماز پڑھتی تھی اس نماز پڑھنے میں آپ کو فائدہ ہوا کچھ؟ اس نے کہا ہاں فائدہ ہوا. بس سلسلہ شروع ہو گیا. ایک وقت آیا کہ وہ بےچارے عاشق بنے ہوئے تھے, وہ معشوق بنی ہوئی تھی. اس طرح سے شیطان لڑکوں کو پھنساتا ہے اور لڑکیوں کو. اس لیے میرے بھائیوں بہت چوکنا رہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ کسی بھی وقت اس دلدل میں پھنس سکتا ہوں. اور جب آپ اس میں پھنس جائیں گے تو کیا ہوگا, ہر وقت ذہن میں یہی ٹینشن رہے گا کہ صاحب آج اس سے ملاقات نہیں ہوئی کیا بات ہے, وہ کوئی ناراض تو نہیں ہے. کلاس میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کا دماغ اسی پریشانی میں ہوگا, آپ کی صحت برباد ہو جائے گی, آپ دماغی ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے. ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی عشق بازی میں پھنسا ہوا ہو اور وہ 100% توجہ اپنی تعلیم پر دے سکے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کتاب سامنے رکھیں گے, نظریں کتاب پر ہوں گی, دماغ کہیں اور ہوگا. آپ رات کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے, نظریں کتاب پر ہوں گی, دماغ کہیں اور ہوگا. پھر خیال آئے گا فی الحال میں کتاب بند کر کے تھوڑا موبائل بات کرتا ہوں, اے السلام علیکم بخیریت, اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کہ لگا پڑھ رہے ہیں. اچھا اچھا کتاب پڑھ رہے ہیں, اور کیا کیسا موڈ, کھانا وانا کھا لیا؟ اب گھنٹوں تک بات ہی ہوتی رہیں گے, اس میں مزہ آتا رہے گا. اس کے بعد پھر تھکاوٹ ہو جائے گی, کہ لوگ اب کتاب اس وقت نہیں کل صبح پڑھوں گا میں, چھوٹ گیا رات. والدین سوچ رہے ہیں ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی بڑا زبردست محنت کر رہے ہیں, یہ چار دن کے بعد سکالر بن کر آئے ہیں اور صاحبزادی عشق بازی میں پھنسے ہوئے ہیں. والدین کی جیبوں سے آپ خرچہ لیتے ہوں گے, اور وہ خرچہ کبھی اسی میں لگتا رہے گا. چنانچہ وہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہزاروں روپے موبائلوں پر اڑا رہے ہیں, اور ایسے لڑکوں نے بھی اپنے حال بتایا, توبائیں بھی کی ہیں. ایک لڑکے کے باپ نے کہا, اس کا دوسرا واقعہ سناتا ہوں. لڑکے نے کہا, کہنے لگا جی میں 60,000 روپے خرچ کرتا تھا ایک مہینے کا. میں نے کہا کس چیز میں؟ کہنے لگا میں یہیں سے ریچارج کرتا ہوں, اور یہیں سے ریچارج کرنے کے بعد پھر 80 لڑکوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, 80 لڑکیوں کے ساتھ تعلقات, 60,000 روپے مہینے کا خرچہ ہے, یہیں سے ریچارج کرنا اور راتوں رات ان سے باتیں کرنا, ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. اس میں آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز آنکھ سے ہوتا ہے. لڑکا لڑکی کو دیکھے گا, لڑکی لڑکی کو دیکھیں گے, پہلے آنکھیں بچائیں گے, پھر کہنے پھر دیکھوں گا. بس آنکھ سے آغاز ہوگا, پھر بات ہوگی, پہلے مہذب بات ہوگی, پھر اس کے بعد اور اگلے پھر ذاتی معاملات میں دلچسپی لینے لگیں گے, پھر معلومات کریں گے آپ کہاں کے ہیں اور وہ کہاں کے اور کہاں کے ہیں, پھر آپ کی عادتیں کیا ہیں, پھر بار بار ملتے رہیں گے, کبھی بس سٹاپ پر, کبھی درخت کے نیچے, کبھی کلاس روم میں, کبھی کنٹین میں, ملاقاتیں چلتی رہیں گی, گھریلو معلومات, پھر وہ دلچسپی جو ہے وہ اچانک موڑ کاٹے گی, اور موڑ کاٹنے کے بعد پھر اس کو بھی لگے گا اس کی نظریں کچھ اور بتا رہی ہیں, اس کو بھی لگے گا اس کی نظریں کچھ اور بتا رہی ہیں, پھر جھجکتے ہوئے اپنی بات سامنے لائیں گے, اور وہ پہلے انتظار میں کہ یہ کہنا چاہیے, کبھی یہ انتظار میں کہ وہ کہنا چاہیے, اور پھر شیطان کہے گا کہہ کر دیکھو, کہتا ہے میں کب سے سوچ رہا ہوں, میں ہمت نہ کر سکا, میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں. وہ کہے میں بھی کب سے انتظار میں تھا, اب دوسری لائن شروع ہو گئی. اب یہ جو زندگی کا ساتھی بنانے کے خیال آ گیا, اب سوچتے ہیں والدین مانیں گے یا نہیں مانیں گے, اگر نہیں مانیں گے تو پھر میں کیا کروں گا, اور اس کے بعد پھر اس زندگی کے ساتھی کو جو ابھی سے بنا لیا ہے اس کو خوش رکھنا ہے. اب گھروں سے چیزیں لے رہے ہیں اور ساتھی کو بھیج رہے ہیں, اور صاحب 3 دن ہو گئے آپ نے بات ہی نہیں کیا, میں جو ریچارج ہی نہیں تھا, کہ میں کرتا ہوں ریچارج. وہ کہتا صاحب 3 دن ہو گئے, کیا ہو گیا؟ کل کا میرے والدین نے فون چھین لیا, اب یہ کہیں سے فون ڈھونڈ کر کے لائے گا. اسی چکر میں یہ پھنسے رہیں گے, آپ کی تعلیم برباد. اس کے بعد نماز پڑھنے, اولا تو نماز کی عادت نہیں ہے, اور اگر نماز پڑھنے آئیں گے جو ہی اللہ اکبر کریں گے تو اللہ نہیں وہی سامنے آئے گا, اور پوری نماز میں اسی کا خیال گھومتا رہے گا, حتیٰ کہ لیٹرین میں بیٹھیں گے تو اسی کا خیال آئے گا, سونے بیٹھیں گے تو اسی کا خیال آئے گا, اور کبھی ساری ساری رات تڑپتے رہیں گے اسی کے خیال میں, اور کبھی ایسا ہوگا ساری رات تڑپنے ہیں اس کی یاد میں, فون کرتے مگر ریچارج نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, یا گھر والے پاس میں ہیں وہ سنیں گے. ایسا بھی پایا گیا کہ ایک بہن نے اپنی دوسری بہن کو نیند کی گولیاں کھلائی کیونکہ مجھے رات بھر اس کے ساتھ بات کرنی ہے, یہ بیدار نہیں ہونی چاہیے. میرے بہنوں اور میرے بھائیوں, آپ کی جوانی بہت قیمتی ہے, آنکھ سے ہی کنٹرول کریں. کیسے کریں گے آنکھ سے کنٹرول؟ تو بہت مشکل ہے. جواب ذہن میں رکھیں, یہ آنکھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے, اللہ نے مجھے اس آنکھ کا یوزر بنایا ہے, میں اس کا مالک نہیں ہوں, میں ایسا اس کا استعمال نہیں کروں گا جس استعمال کے نتیجے میں آگے میں گناہ میں, اگر میں اس کا غلط استعمال کروں گا جس کو میں دیکھوں گا یا تو وہ میری ماں کے درجے میں ہے, یا میری بہن کے درجے میں ہے, یا میری بیٹی کے درجے میں ہے. ہر انسان کے لیے قانون ہے, یہ عالم کے لیے بھی ہے, پیر صاحب کے لیے بھی ہے, سکالر کے لیے بھی ہے, بوڑھے انسان کے لیے بھی ہے, ہر ایک کے لیے. جس خاتون پر ہماری نظر پڑے وہ خاتون یا تو ہماری ماں کے درجے میں ہے, یا ہماری بہن کے درجے میں ہے, یا بیٹی کے درجے میں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, جب غیرتیں مٹ جاتی ہیں اس کے بعد اگر کسی سے کہیں گے بھائی آپ اس کو دیکھ رہے ہو, یا اگر آپ کی بہن کو کوئی دیکھے تب کہہ لگے دیکھنے دو, اس میں کیا حرج ہے, مجھے کوئی برا نہیں, یا آپ اس بچی کو دیکھ رہے ہو یہ تو آپ کی بیٹی کے برابر ہیں, اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو کہنے لگا میں تو خوشی محسوس کروں گا اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا. شیطان جب مسلط ہو جاتا ہے تو غیرت مٹ جاتی ہے, اس وقت آدمی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے کہ میری ماں یا میری بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے گا, کہتا ان کے ساتھ بھی ہونے تو کوئی پرواہ نہیں. آنکھ سے آغاز ہوتا ہے, بار بار اپنے آپ کو سمجھائیں, تم اس وقت دیکھو آج تک کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا, کہ ہزاروں مرتبہ. یہ ہزاروں مرتبہ دیکھنے کے بعد تم نے پایا کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں. جتنی مرتبہ, ایک مرتبہ اپنے آپ سے کہو دیکھو, گھنٹے بھر تک دیکھتے رہو, پھر مجھے حساب بتاؤ تمہیں ہاتھ میں کیا آتا ہے, کہ کچھ بھی نہیں. تو جس چیز کا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا, اور خود آپ کا تجربہ بتا رہا ہے کہ ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے, اسی میں اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میرے بھائی اس دیکھنے سے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے, سوائے اس کے کہ دل میں ظلمت آتی ہے, سوائے اس کے کہ آنکھوں کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہم لوگ چونکہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے گناہوں کا, اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا, ورنہ صورتحال یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, دونوں کا واقعہ ہے. حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص اندر داخل ہوا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا یہ شخص کسی نامحرم عورت کو دیکھ کر کے آیا ہے, اس کی آنکھ میں گناہ ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے مطابق تو بہت مشہور ہے کہ وہ وضو کا پانی دیکھ کر بتاتے تھے کہ اسے یہ گناہ کیا, اور آج بھی اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جو شکل دیکھ کر بتاتے ہیں کہ یہ ابھی نماز نہیں پڑھتا. ان سے پوچھا بھائی کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا لگا شکل میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کو ہم لفظوں میں بتا نہیں سکتے ہیں، مگر شکل میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جن کے بنا پر فوراً محسوس ہو جاتا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے. فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص چرس پیتا ہے، فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص شراب پیتا ہے، فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اس کے تعلقات صحیح نہیں ہے. ہم سب کو محسوس نہ ہو لیکن اللہ کے بندے کچھ ہیں ایسے جن کو ان چیزوں کا احساس ہو جاتا ہے گناہوں کا. یہاں کشمیر میں ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر علی جان، کہتے ہیں وہ انسان کی شکل دیکھ کر بتاتے تھے کہ تم کو فلاں بیماری ہے، اور اس کے عجیب عجیب واقعات یہاں سنائے جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب اپنے کسی پیشنٹ کو لے کر کے وہاں گئے، ڈاکٹر صاحب اسے کہتا بیمار ہوں عزت نظر، تب نے ایشن بیمار اس ٹھیک سوچک بیمار، تب نے نہیں جناب میں تو ٹھیک ہوں. کہا لگا ٹیسٹ کر کے لاؤ. جب ٹیسٹ کر کے لایا تو اس نے اس کو بتایا کہ اس کے دوسرے درجے کا کینسر اس میں ہو چکا تھا. تو جس کو وہ بیمار سمجھ رہا تھا وہ تو ڈاکٹر نے بتایا ٹھیک، اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا ٹھیک، اس کی شکل دیکھ کر بتایا کہ تم ٹھیک نہیں. چنانچہ علم طب میں، ڈاکٹری میں تو اب نہیں، ڈاکٹروں کی ساری ڈاکٹری تو اب ٹیسٹوں پر رہ گئی ہے کہ ڈاکٹر خود فیصلہ نہیں کر سکتا کون سی بیماری ہے. وہ کہتا ہے یہ سارے ٹیسٹ کر کے لاؤ پھر میں بتاؤں گا کون سی بیماری ہے. لیکن قدیم زمانے کا علم طب ایسا تھا کہ جہاں پر ہاتھ رکھ کر کے بتاتے تھے کون سی بیماری ہے، اور چہرہ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ کون سی بیماری ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے گناہوں کے اثرات چہروں پر آ جاتے ہیں. سیما ہوں فی وجوہ من اثر سجود، آپ نماز پڑھیں گے آپ کے چہرے پر اثرات کچھ اور آئیں گے، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے چہرے پر اثرات کچھ اور آئیں گے. اور اس کا اندازہ تھوڑا سا اس بات سے ہوگا، خدا نخواستہ کسی دن غسل فرض ہوا ہو اور آپ نے ابھی غسل نہیں کیا، دوپہر تک آپ دیکھیں گے جیسے نحوست تاری ہے، جیسے کچھ کمی میرے اندر ہے، اور جو ہی غسل کریں گے تو ایک دم فریش ہو جاتا ہے. اور خواتین کو جب نسوانی عذر ہوتا ہے اس وقت وہ سمجھتی ہیں کہ میں اس وقت گندی حالت میں ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، اور جس دن وہ غسل کرتی ہے نماز پڑھتی ہے ایک دم فریش ہو جاتی ہے، اس کی روح اندر سے تازگی محسوس کرتی ہے. اسلامی اعمال میں نور ہے. اس لیے اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھیں اور کہیں اپنے آپ کو یہ تمہارے لیے چیلنج ہے کہ تم اس چیلنج میں کامیاب ہو کر کے دکھاؤ، میں نہیں دیکھوں گا، اور اگر کہیں آنکھ اٹھ گئی تو میں یہ سمجھوں گا یہ میری ماں ہے، میں یہ سمجھوں گا یہ میری بہن ہے، میں یہ سمجھوں گا. اور پھر کسی کی بہن بہت زیادہ خوبصورت ہو، جب تک ذرا سے بھی ایمانی غیرت ہے کبھی بھی غلط جذبے کے ساتھ اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی. کسی کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہو لیکن غلط جذبے کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی، وہ تو یورپ ہے جہاں بیوی بھی اسی درجے میں ہے، ماں بھی اسی درجے میں ہے، بیٹی بھی اسی درجے میں ہے. کم سے کم مسلمانوں کی غیرت ابھی اتنی مٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں. اگرچہ اس طرح کے بہت ناگفتہ بھی واقعات یہاں بھی پیش آ چکے ہیں، وہ واقعات میں لا کر کے آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا جو واقعات یہاں بھی پیش آ گئے ہیں اپنی ماؤں اور اپنی بہنوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ. اور میرے پاس ریکارڈ آیا، اس کا خطوط میرے پاس پہنچے جس نے اپنے باپ کے متعلق سارا بتایا، جس بہن نے اپنے بھائی کے متعلق سارا بتایا. خیر، تو میں نقطہ جو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں. اور خواتین سے عرض یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں آپ کی عصمتیں محفوظ رہیں تو پردہ آپ کی حفاظت ہے. یہی سری نگر شہر کا ایک نوجوان میرا دوست، اس نے مجھے بتایا وہ باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں، فرانس یہاں کے وہ چیزیں لے جا کے بیچتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لگا جی میں پیرس میں تھا، ایک شاپنگ سینٹر پر کھڑا تھا میں، مجھے کچھ چیزیں خریدنی تھی، ایک خاتون برقع پہن کر کے آئی، وہاں جو دکان پر تھی وہ خاتون وہ سکرٹ پہنے ہوئی تھی، بال ننگے تھے اور ٹائٹ زین پہنے ہوئے پہن. تو جب وہ خاتون برقع والی آئی تو یہ جو سیلز گرل ہے اس نے اس سے کہا کہاں کی بیکورڈ ہو تم؟ اس نے کہا میں بیکورڈ نہیں، میں فارورڈ ہوں، میں فرنچ لیڈی ہوں، تم بیکورڈ ہو، عرب کے ہونے کے باوجود ننگی بیٹھی ہو. اس نے کہا یہ برقع ورقع کہیں نہیں ہے، یہ کہاں سے لایا تم نے؟ اس فرنچ لیڈی نے کہا میں نے اسلام قبول کیا، جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے میں نے برقع پہنا. سنو، جس دین کو تم لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا وہ دین ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے. جو خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں وہ تو شوق کے ساتھ اپنی جوانی کو کور کرنے کے لیے، اپنی باڈی کو کور کرنے کے لیے فخر خوشی کے ساتھ کہتی ہیں کہ صاحب یہ برقع ہمارے لیے حفاظت ہے. جب خاتون زیادہ سے زیادہ ننگاپن اور کہیں زیادہ بناؤ شکار کر کے سوسائٹی میں باہر آتی ہے، اس کے معنی یہ ہیں، وہ لوگوں سے کہتی ہے لوگوں مجھے دیکھو، لوگوں میں تمہیں کیسی لگ رہی ہوں، اور مجھے پسند کرو، اور کل کو اگر میرا پیچھا تم کرو گے تو ہاں میں نے تم کو زبان اپنی جسم سے دعوت دی ہے. یہ تو غیرت جب مٹ جاتی ہے تو آدمی ایسا کرتا ہے. آپ کی غیرت نہیں، آپ تو آپ کی مسلمان خاتون کے لیے آئیڈیل عائشہ اور فاطمہ ہیں. حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا علی یہ بتاؤ ایک عورت کے اندر سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت علی خاموش. حضور نے دوسرے صحابہ سے پوچھا بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ صحابہ خاموش, کوئی جواب نہ دے سکا. حضرت علی چپکے سے اٹھ کر کے گئے, حضرت فاطمہ سے کہا حضور نے سوال دیا ہے, ٹیچر کبھی کبھی سوال دیا کرتا ہے اور جواب نکال کر کے لاؤ, حضور نبی علیہ السلام نے سوال دیا ہے عورت کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے. تو حضرت فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا تو تم سے جواب نہیں آیا اس کا؟ کہ لگا میری سمجھ میں نہیں آیا. کہ لگا عورت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس طرح سے رہے کہ نامحرم اس کو دیکھنے نہ پائے. فوراً واپس آ گئے, واپس آنے کے بعد کہا حضرت میں جواب دوں گا. حضور نے فرمایا کیا؟ کہ لگا عورت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کو دیکھنے نہ پائے. حضور نے فرمایا یہ جواب تم نے کہاں سے لایا؟ کہ لگا فاطمہ. کہ لگا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے, وہی یہ جواب دے سکتی ہے, وہی یہ جواب دے سکتی ہے. اسلام کہتا ہے ہمارے ہاں سوسائٹی میں جو بہت ساری خرابیاں ہیں ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ عورتیں بدن سجائیں گی اجنبیوں کے لیے, شوہر کے لیے نہیں. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے تم خوب زیب و زینت اختیار کرو اپنے شوہروں کے لیے, تمہارا شوہر تمہارا فداکار رہنا چاہیے. اسی یونیورسٹی میں ایک دفعہ میں آیا تھا, یہاں مسجد کے باہر میں کھڑا تھا, یہاں کے لڑکے تو جمع رہتے ہی ہیں اور لڑکے سوالات پوچھتے رہتے ہیں. تو کسی لڑکے نے پوچھا جناب آپ عشق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی کس سے عشق کرنا ہے؟ کہنے لگا نہیں آپ سوال کا جواب دیجئے. میں نے کہا میں سوال کا جواب دوں گا, مجھے بتاؤ نا کس کے ساتھ عشق کرنا ہے. کہنے لگا نہیں آپ جنرل میں بتائیے. میں نے کہا تم نہیں کہو گے میں یہیں سے کہتا ہوں, اگر عشق کرنا ہے نامحرم بیٹی کے ساتھ تو یہ حرام حرام اور حرام ہے, اور اگر تم اپنی بیوی کے متعلق پوچھتے ہو تو لازمن کرو, ضرور کرو, اور اس عشق پر تمہیں ثواب بھی ملے گا. خواتین کو اپنا بدن زیادہ زیادہ سجائیں اپنے شوہروں کے لیے, نہ کہ اجنبیوں کے لیے. وہ خاتون جس کو کوئی دیکھنے نہ پائے اور اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ بربادی کی مستحق ہے. اس لیے ہماری بہنیں پردے کا اہتمام کریں. یہ جو دنیا میں پھیلایا گیا یہ ظلمت ہے. کیوں پھیلایا گیا یہ؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنی عورتوں کو ننگا کر دیا. اب ہماری عورتیں ننگی ہو گئی ہیں, اب یہ مسلمان عورتیں بھی ننگی ہو جانی چاہیے. اس کے بعد پھر یہ مسلمان عورت جب ننگی ہو جائے گی اب اس کے بعد اس کی عصمت محفوظ نہیں رہے گی, اس کا شوہر اس کا وفادار نہیں ہوگا, اس کے شوہر کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ باعصمت نہیں ہے, اس کے شوہر کو بھی معلوم ہوگا اس کے نہ جانے کتنے کن 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 کے ساتھ تعلقات ہیں. چاچا ایک ہمارے دوست ہیں وہ کہتے تھے کہ جناب میری بیوی نے بہت اصرار کیا مجھے جاب کرنا ہے, میں نے پہلے مانا نہیں تھا لیکن جب اس نے زیادہ ہی اصرار کیا تو میں نے کہا چلو کرو. تو جس دن سے وہ جاب کر رہی ہے اس دن سے میرا یقین ہی اسے اٹھ گیا. میں نے کہا کیا؟ کہنا کیا پتا دفتر میں کیا ہوتا ہوگا. میں نے کہا کیا ہوتا ہوگا؟ کہنے لگا جی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہینڈ شیک کوئی کرتا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی مذاق کرتا ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ اور ہوتا ہوگا. میں تو اب کہنے لگا مجھے کچھ بھروسہ اٹھ گیا اس کے ساتھ اور ویسی مجھے محبت رہی نہیں. میں نے کہا تمہاری بیوی نے اپنے شوہر کی محبت کھو دی اور دفتر کی ملازمت لے لی. اصل چیز یہ ہے آپ کا شوہر آپ کا پورا آپ پر پورا اعتماد کرے اور بیوی اپنے شوہر پر پورا اعتماد کرے, اور وہ تب کہ جب آپ اپنی جوانی کو حفاظت کے ساتھ نکل. کامیاب جوان وہ ہے کہ جس دن اس کا نکاح ہو اور جس دن پہلے وہ اپنی بیوی کے کمرے میں پہنچے فخر کے ساتھ کہنا چاہیے میری جوانی پاک, میری نگاہیں پاک, اس باڈی کو کسی نے ٹچ نہیں کیا, ان آنکھوں نے کسی کو غلط نظروں سے نہیں دیکھا, میرے موبائل میں کسی خاتون کا کوئی فون نمبر نہیں ہے, میرے پاس کوئی البم نہیں ہے, ہم کہیں گھومنے نہیں گئے, ہم کہیں کسی درخت کے نیچے نہیں بیٹھے, ہم نے کہیں کیفٹیریاؤں میں چائے نہیں پی ہے, ہم کہیں کنٹینوں میں نہیں ملے ہیں. کامیاب جوان ہوا ہے. اور کامیاب بیٹی وہ ہوگی کہ جس دن شادی ہونے کے بعد یا اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچے فخر کے ساتھ کہنی چاہیے میری یہ پاکیزہ اور خوبصورت جوانی بالکل پاک صاف ہے, کسی کے ساتھ میرے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد کہہ سکتی ہے وہ میں نے اپنی جوانی کو جھاڑیوں سے نکال نکال کر, سکونوں اور کالجوں سے گزار گزار کر کے, اور نہ جانے کن کن غلط ماحولوں سے غلط لڑکوں کے ساتھ درمیان سے گزار گزار کر بچا کر کے تم تک پہنچایا, یہ تمہاری امانت تھی. وہ کہے گا میری عصمت تمہاری امانت, یہ کہے گا میری عصمت تمہاری امانت. یہ زندگی حسین زندگی ہوگی, بہت پر اعتماد زندگی ہوگی. تو اپنے آپ کو, اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یقین جانیں یہود و نصارہ کی توہین سے ہمارے نبی کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ ہماری وجہ سے ہوتا ہے. دوسری چیز جس کا بے انتہا زیادہ فکر کرنے کی بات ہے وہ کیا؟ آج کے نوجوان نسل میں ڈرگز. اللہ اکبر, جب لڑکیاں تک یہاں پہنچ جائیں کہ صاحب چیری پالش کی ڈبیا خرید کر اور روٹیوں پر وہ چیری پالش مل کر جس طرح سے مکھن کھایا جا رہا ہے اس طرح سے کھا رہے ہیں, کیا ہے صاحب اس میں؟ کہ لگے یہ بھی کوئی نشہ ہے, چیری پالش کے اندر بھی نشہ نکل گیا. ہمارے ایک دوست ہیں, یہاں دوست تو نہیں ہے بس جان پہچان ہے, اور وہ ملاقات کرتے رہتے ہیں. کہنے لگے جناب یہاں اسٹیشنری کا بہت بڑا کاروبار میرا بھی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے وہ جو لکھتے ہیں اس کو مٹانے کے لیے وہ فلوٹ آتا ہے. میں نے کہا آتا ہے. کہنے لگے اتنا زیادہ وہ بک رہا ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ نشہ ہے. وہاں لڑکے خریدتے ہیں اور پیتے ہیں، لڑکے خریدتے ہیں اور پیتے ہیں. یاد رکھیں منشیات کی جتنی قسمیں ہیں، شراب، کوکین، افیم، انجیکشنز، جتنے بھی ہیں، یہ انسان کی صحت، اس کی عقل، اس کے دماغ، اس کی میموری، اس کی مردانگی، اس کی عورت پنا، ان تمام کے لیے زہر ہے. اور اس کے نتیجے میں آگے چل کر کے آپ دماغی اعتبار سے بھی ویسا فٹ نہیں رہیں گے، جسمانی اعتبار سے ویسے فٹ نہیں رہیں گے، اخلاقی اعتبار سے فٹ نہیں رہیں گے. اور سب سے بڑی بات، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخمر جمع الاسم، شراب گناہوں کی جڑ ہے. اور ایک ایسی مصیبت ہے کہ جب یہ نشہ چڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان اپنی ماں کے زیورات بیچ کر کے ضرورت پوری کرتا ہے. ایک لڑکا جس نے کہا، کہنے لگا جی مجھے یہ لت لگ گئی، اب میں چاہتا ہوں کسی طرح سے اپنے آپ کو اسے بچاؤں لیکن بچا نہیں پاتا، تو جب پیسہ میرے پاس نہیں ہوتا ہے تو میں نے گھر کے کپڑے نکال نکال کر بیچے. اسی میں اس نے سنا ہے، کہنے لگا جی میرے والدین نے اپنی ہماری بہن کے لیے تھوڑی تھوڑی چیزیں جمع کی تھی، کچھ زیورات جمع کیے تھے، میں چپکے سے لا کر میں سے نکال نکال کر بیچتا تھا، نکال نکال کر بیچتا تھا، اور بیچنے کے بعد پھر اپنے وہ ڈرگس کی ضرورت پوری کرتا تھا کیونکہ میں ابھی بے روزگار تھا، وہ ڈرگس کی ضرورت پوری کرتا رہا کرتا رہا. ایک دن باپ نے بیوی میری ماں سے کہا، وہ جو بیٹی کے لیے ہم نے زیورات جمع کیے تھے وہ کتنے ہیں؟ بیوی نے کہا اچھی لاکر اس میں تو پانے بچتے کیسے. کہتے باپ گیا لاکر کھول کے دیکھا، وہاں خالی. اس نے اگر میری ماں سے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہتا کہ میں کیا پتا کود گئی، تو میں نے تو نے کہیں چوری کرائے. کہتا میری ماں اور میرے باپ میں لڑائی شروع ہو گئی. باپ کہتا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جو زیور جمع کیا تھا تیرے حوالے کرتا تھا، تو نے کہاں رکھا؟ اس نے کہا جناب لاکر میں رکھتی تھی میں. کہا لاکر میں تو ہے ہی نہیں، یہ گیا کہاں؟ وہ کہتے مجھے کیا پتا کہاں گیا، اچھا سن کون میں کیا پتا. یہ لڑکا کہتا ہے میں دیکھتا رہا میرا باپ میری ماں آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے لڑائی وہاں تک پہنچ گئی کہ میری ماں کو میرے باپ نے طلاق دے دی اور وہ بکھر گئے. بہن بیچاری ادھر سے پز مردہ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ کبھی ایک کو دیکھتی ہے کبھی دوسرے کو دیکھتی ہے. اس کے ڈرگس نے پورے گھر کو برباد کر دیا. اس لیے اپنے آپ کو ان ڈرگس کے چکروں سے بچائیں. چاہے جو وہ چیز جو آپ کی دماغی صحت کے لیے مضر، آپ کی جسمانی صحت کے لیے مضر، آپ کے اخلاقیات کے لیے مضر، آپ کے مستقبل کی دینی زندگی کے لیے مضر. میرے سامنے ایک دفعہ ایک خاتون آئی، اس خاتون کے گود میں بچہ ہے، دوسرا بچہ پیدل چل رہا تھا ڈھائی سال کا، چھ مہینے کا بچہ گود میں ہے، ڈھائی سال کا بچہ ساتھ میں ہے. وہ آ کر کے بیٹھی، پہلا جملہ بولتی ہے بولی صاحب زہر بن نہ کوئی نہیں. میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا میں شبہ نسامت. میں کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں تو زہر بن نہ کوئی نہیں، میں شبہ نسامت. میں کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے جی ان بچوں کا باپ، اب وہ بچوں کو دکھا رہے، ان بچوں کا باپ ریڑے پر وہ پکوڑے بیچتا ہے، اور پکوڑے بیچ کر جو پیسے لے کر کے آتا ہے شام کو پتا نہیں کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، اور دوسرے اجنبی لڑکوں کو لے کر کے آتا ہے اور لڑکوں کو لے کر کے آتا ہے اور مجھ سے یہ کہتا ہے، کبھی مجھ سے یہ کہتا ہے اگر تمہیں پیسوں ویسوں کی ضرورت ہوگی ان لڑکوں سے لے لینا، اور اگر یہ کہیں تمہیں بلائیں تو چلے جانا. جب غیرت مٹتی ہے تو یہاں تک پہنچتی ہے. اور کہنے لگا وہ جو پیسے کما کر کے لاتا ہے وہاں بیٹھ کر وہ کچھ پیتے ہیں، وہاں دھواں پھیل جاتا ہے، میرا دم گھٹتا ہے، اور کبھی وہ آمدنی اس کی کم ہوتی ہے، ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اپنی وہ چرس پیتا ہے. اب بلایا اس لڑکے کو، جب لڑکے کو بلایا تو اس کی حالت یہ ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا ہے، وہ کپ کپا رہا ہے کیونکہ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا. اب اسے پوچھا کیا دلیل؟ تم غلطی ہے سن گسن بھائی دی تم معافی. میں تو اچھا میں کچھ معافی دی، تم نے تو اس کو برباد کر دیا ہے تو ہماری معافی دینے سے کیا نکلے گا؟ اب کیا ہے؟ کہنے لگا جناب میں چھوڑ نہیں سکتا اسے، کسے چھوڑ نہیں سکتے، وہی بےچارا اس کی عادت ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کے بغیر وہ رہ نہیں پاتا. اور جب عادت ہو جاتی ہے تو جب وہ ٹائم آتا ہے تو اندر سے چونٹیاں چلنے لگتی ہیں، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. اس وقت اس کو اپنے کپڑے نکال کر بیچنے پڑیں گے، اپنی ماں کا زیور اگر بیچنا پڑے گا، یہاں تک کہ وہ جو بھی کام اس کو کرنا پڑے گا مگر اس کو وہ خوراک ملنی چاہیے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں انسان اپنی اولادوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اپنی بیوی کو بھی. چنانچہ وہ خاتون رو رہی تھی. اب میں نے اسے خاتون سے کہا، میں نے کہا ایسا کرو تم فی الحال میکے چلی جاؤ، اس لڑکے کے والدین کو میں بلاتا ہوں اور ان کو سمجھاؤں گا، اس کے بعد پھر اس کو سدھاریں گے. وہ لڑکی کہتے تھے معلوم کہہ جائے کسی، میں تو بس کہہ جائے کہ نہ کسی، تو میں نے تم چھ دروازے تراوا. میں نے پوچھا کسی بھائی یہ دروازہ تراوا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی اس کو اندر نہیں آنے دیتے. تو میں نے پوچھا تم کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. کیا تو مشن پانے کو مت، یہ جو خود کی عشق بازی کی شادیاں ہیں اس کا انجام یہ نکلتا ہے بعد میں. میرے بھائیو ڈرگ سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ سمجھیں آپ کے والدین نے آپ کو مستقبل کے حسین خوابوں کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، ہمارا بیٹا کل کو سکالر بنے گا، ہمارا بیٹا کل کو ماہر بن کر کے آئے گا، یہ تعلیم یافتہ ہوگا، یہ مہذب ہوگا، یہ سماج کا معزز انسان بن کر کے آئے گا، اور اس یہ ہمارے لیے ایک پھلدار درخت بن کر کے آئے گا۔ لیکن جب آپ آج ہی سے ڈرگس میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، آپ اپنی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر سکیں گے، دوسروں کی تو بات ہی نہیں۔ اور ان منشیات کی وجہ سے جو دماغ کو خرابیاں ہوتی ہیں، جو اس کو خرابیاں ہوتی ہیں، اس کی کوئی حدود نہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا یہ ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کا ادراک کریں، اپنی خامیوں کا ادراک کریں، اور اپنی جوانی کو ان تمام خرابیوں سے، جن خرابیوں میں سے صرف دو خرابیوں کا تذکرہ میں نے قدر تفصیل سے کیا ہے، ان سے بچا کر کے رکھیں، آج ہی سے ایک نئی زندگی سٹارٹ کریں۔ جو ان تمام خرابیوں سے بچا ہوا ہے بہت مبارک، اور جو ان تمام خرابیوں سے بچا ہوا نہیں ہے، کسی نہ کسی میں پھنس گیا ہو، آج ہی کے بعد آج آپ کو واپس آنا بہت آسان ہے، بمقابلے اس کے جب آپ 100% سے ڈوب چکے ہوں گے اس وقت واپس نہیں آ سکیں گے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ اچھی طرح سے سنیں، انسان کے جرم کرنے پر جو سزا لگتی ہے اس سے زیادہ سزا کا مستحق ہوتا ہے انسان تب جب دوسرے انسان کو دکھ تانا دیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جو لڑکی پردہ کرتی ہے بے پردہ اس کو تانا دیتی ہے، جو لڑکا نماز پڑھتا ہے جو نماز نہ پڑھنے والا اس کو تانا دیتا ہے، شبہ نعمت مولوی آئی ہوئے ٹھیک، شبہ نعمت میں کیا ریشل ہو، یہ جو دین کے پر چلنے والے کو تانا دیا جاتا ہے یہ بے انتہا خطرناک ہے۔ اس تانے کے نتیجے میں آپ کو دین کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانو جرم کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن اس توہین کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تم میرے دین پر اٹیک کرتے ہو۔ چنانچہ عجیب جی واقعات تاریخ میں پائے گئے ہیں، عجیب جی واقعات، مسواک کے کس نے توہین کی اس کا نتیجہ بہت برا نکل آیا۔ توہین دین سے اپنے آپ کو بچائیں، جو چیزیں دین کی بنیاد پر کوئی انسان اختیار کرتا ہے اس کو مبارکباد دینی چاہیے اور تمنا کرنے چاہیے، اگر یہ پردہ کرتی ہے بہت مبارک، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اگر یہ نماز پڑھتا ہے بہت مبارک، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اگر اس نے داڑھی رکھی ہے بہت مبارک، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اور اگر کسی نے اپنے آپ کو افیئر سے بچایا ہے بہت مبارک، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، کیا صاحب کہتا ہے یہ لڑکا ہے بدھو لڑکا ہے اس کو کون پسند کرے گی، اور یہ لڑکی ہے یہ بدھو لڑکی اس کو کون پسند کرے گا، نہیں، وہ تو مبارکبادی کی مستحق ہے۔ تو توہین دین سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں وہ لوگ جو میرے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ جو میرے دین کا مذاق، ان کے نزدیک میں مت جائیں آپ، ان کا مثل ہوں، تم ویسے ہی بن جاؤ گے پھر، جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں ویسے ہی بن جاؤ گے، اس لیے اپنے آپ کو اسے بچائیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، اللہ اکبر، کیسے عجیب عجیب کمالات۔ ایک صحابی تھے، اس کا نام تھا ایاس ابن اکوا، یہ جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا۔ ایک دفعہ بھیڑیا آیا، اس کی بکری کو اٹھا کر لے گیا، یہ شخص چونکہ جنگلی قسم کا آدمی تھا اس کے پیچھے دوڑا، ایک نالے میں بھیڑیا کو پکڑا، بکری چھین لی، بکری زخمی تھی مگر زندہ تھی، بکری کو کندھے پر اٹھایا اور چل پڑا۔ تو بھیڑیا نے وہاں سے کھڑے ہو کر کے کہا، خدا نے مجھے روزی دی تھی، اس ظالم نے مجھ سے چھین لی۔ یہ حیران ہو گیا، کہنے لگا حل آتا تھی سا، قیامت تو نہیں آ گئی کہ بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا قیامت تو آ ہی رہی ہے۔ اس نے کہا تعجب کی بات ہے بھیڑیا بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا تعجب کی بات اس پر ہے کہ اللہ کا نبی دنیا میں آ چکا ہے اور تو اب بھی وہاں نہیں گیا۔ یہ ایاس کہتا ہے میں حیران ہو گیا، اللہ کا نبی کہاں ہے دنیا میں؟ واپس آ کر کے کسی دوسرے چرواہے سے پوچھتا، بھائی اللہ کا نبی دنیا میں ہے؟ اس نے کہا ہاں، کہیں کوئی شہر ہے مدینہ، وہاں کہیں اللہ کا نبی سنا ہے ہم نے آیا ہے۔ چنانچہ یہ شخص چلا گا اور پہنچا مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ پہنچ ہفتوں کے بعد پہنچا مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، پھر رہن دیجیے، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اب کیا کہوں، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایک صحابی سے کہتا ہے، صحابی سے کہتا ہے یہ نبی کا شہر ہے؟ انہوں نے کہا جی نبی کا شہر ہے۔ کہنے لگے میں نبی کے پاس جا سکتا ہوں؟ کہاں جا سکتے ہیں، وہاں کوئی پیسہ تو نہیں دینا پڑے گا؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں۔ انہوں نے کہا صاحب یہ میرے ساتھ بکریاں ہیں، ان بکریوں کو کہاں رکھوں گا؟ اس نے کہا میرے گھر میں رکھو۔ اس نے کہا آپ کے گھر میں رکھوں گا تو یہ بکریاں مجھے واپس دیں گے آپ؟ کہنے لگا کیوں نہیں یار، آپ میرا بکریوں کا انکار تو نہیں کرو گے؟ میرے پاس کوئی وٹنس بھی نہیں، کوئی گواہ بھی نہیں۔ کہنے لگا یہ نبی کا شہر ہے، یہاں کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ کہا ٹھیک، بکریاں اس کے حوالے کی اور خود پہنچ گیا حضور کی خدمت میں۔ اب ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا، پتا نہیں چل رہا ہے کہ اندر کیسے جانا ہوتا ہے۔ اندر جب ڈرتے ڈرتے داخل ہوا تو جا کر پہلے سلام کیا، اور سلام کے بعد پہلا جملہ بولتا ہے ارسلنی الیک ذئب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے آپ کی خدمت میں بھیڑیے نے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ فقال، اس نے جو ہی سٹارٹ کیا تو حضور نے کہا رک جاؤ. حضرت بلال کو بلایا, اذان پڑھی گئی, اور اذان پڑھنے کے بعد صحابہ جمع ہوئے, نماز کا وقت نہیں تھا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاس اب سناؤ تم کھڑے ہو کر کیا ہوا ہے. ایاس کھڑا ہو گیا, کہا لگا میں جنگلوں میں رہنے والا انسان, بھیڑ بکریاں پالنے والا, بھیڑیے نے میری بکری چھینی تھی, میں واپس لے آیا. اس بھیڑیے نے کہا کہ دنیا میں خدا کا نبی آ چکا ہے, تو وہاں کیوں نہیں گیا, اس کے کہنے پر میں یہاں آیا ہوں, تم تمام کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ اللہ کا نبی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پتھر گواہی نہیں دیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, درخت گواہی نہیں دیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لا تقوم الساعة حتى يشهد الحجر والمدر والشجر, یہ تھے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے بھائیو, محمد دنیا میں کسی کی زندگی اتنی حسین نہیں جتنے حضور نبی علیہ السلام کی زندگی حسین تھی. 12 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہے اور حضور کے گھر میں فاقہ تھا. ایک انگریز مصنف نے لکھا انسانی تاریخ میں ایسا کوئی حکمران نہیں پایا جاتا ہے کہ 12 لاکھ مربع میل پر سو حکومت چل رہی ہے اور گھر میں فاقہ تھا, وہ اٹھا کے نہیں لا سکتا تھا اپنے گھر کے لیے سب کچھ. نہیں, حضور دنیا سے رخصت ہو گئے اس حال میں رخصت ہوئے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا اور آپ نے ادھار لا کر اپنے گھر والوں کے کھانے کا انتظام کیا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں, بخاری میں حدیث ہے, قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کا کرتا مبارک یہودی کے پاس بند تھا کیونکہ ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا. ایسا نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. جب آپ اپنی جوانی کو بچائیں گے اور گندے کاموں سے بچائیں گے تو اللہ کے نبی کی طرف سے اتنی مبارکبادیاں, اللہ اکبر, اتنی مبارکبادیاں. حضور نے فرمایا طوبی للغرباء, ان میرے غریبوں کو مبارک, خصوصاً نوجوانوں کو. وہ عورتیں جو پردہ کریں گی, جو حیا کریں گی, جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گی اور اس بچانے میں ان کو مشکلات, حضور کی طرف سے آپ کو مبارکباد آئے گی. وہ نوجوان جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے, حضور کی طرف سے ان کو مبارکباد آتی ہے. اس لیے آپ یہ مت سمجھیں اگر ہم دینداری کی زندگی پر شروع کریں گے تو ہماری مشکلات ہیں, نہیں, اتنی راحت کی زندگی, اتنی خوشی کی زندگی آئے گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ان باتوں کو کسی نہ کسی درجے میں میرے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے مفید بنائیں گے. عشق رسول, اس کے تقاضے, نوجوان نسل کی ذمہ داریاں اور ہماری کوتاہیاں, ان تمام موضوعات کو قدر ٹچ بھی کیا جاتا رہا ہے. حق تو ادا نہیں ہوا, حق ادا ہو بھی نہیں سکتا ہے. جس درجے کا علم, جس درجے کی بصیرت, جس درجے کا وسیع مطالعہ اور جس درجے کا درد چاہیے, افسوس اس سے بولنے والا چونکہ خالی ہے اس لیے ویسی گفتگو نہیں ہو سکتی. لیکن میرے بھائیو, بہت درد مندی کے ساتھ میں پھر درخواست کروں گا, آپ امانت ہیں خود اپنے, آپ امانت ہیں اپنے والدین کے, آپ امانت ہیں مستقبل میں اپنے زندگی کے ساتھی کے, آپ امانت ہیں اپنی قوم کے, اور آپ امانت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, نوجوان امت کے. ایک ہمارے استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے نئی جوانیوں, شاعری کرتے ہیں وہ, اور انہوں نے شعر کہا ہے, نئی جوانیوں کے شاہزادو نصیحت بغور میری سن لو, نئی جوانیوں کے شاہزادو نصیحت بغور میری سن لو, بچا کر اپنا شباب رکھنا, سجا کر اپنی صفات رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.
اب ہم سوال جواب کی نشست انشاءاللہ شروع کریں گے. جو بھی حضرات اپنی کوشچن شیٹس پر سوال لکھ چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نزدیک کھڑے والنٹیئرس کے پاس وہ کوشچن شیٹس دے دیں, اور انشاءاللہ جتنی بھی گنجائش ہوگی اگر وقت ملا تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ حضرات کے سوالوں کا جواب دیا جائے. جو حضرات براہ راست سوال پوچھنے کے خواہش مند ہوں ان کے پاس انشاءاللہ مائک, ان کو مائک فراہم کر دی جائے گی. اسلامی سکولوں کی ہمارے ماحول میں کمی کیوں,
یہ بہت اچھا سوال ہے. اسلامی سکول قائم کرنا دراصل خود مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, اور مسلمان یہ ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال نہیں رکھتے, وہ یہ کہ اسلامی سکول اسلامی ماحول والا, وہ جو اسلامی ماحول والا اسلامی سکول قائم کریں تو اس کے بعد پھر وہ تمام خرابیاں نہیں ہو سکتی جو خرابیاں اس خالص اسلامی سکول کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. اس کی ذمہ داری بیفق تین طبقوں پر ہے. طبقہ نمبر ایک, وہ حضرات جو تعلیم کے ماہرین ہیں, خصوصاً جو تعلیم کے ماہرین ریٹائر ہو کر کے گھر بیٹھے اور وہ بہترین اسلامی ماحول کا سکول کھڑا کر سکتے ہیں, ان کی کوتاہی. ساتھ میں آج کے سکولوں کو چلانے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہے, ہمارے یہاں بہت سارے سرمایہ رکھنے والے حضرات, بعضوں کو تو احساس ہی نہیں, بعضوں کو احساس ہے مگر وہ قدم اٹھانے کو تیار نہیں, اور بعض قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ گائیڈنس لینے کو تیار نہیں. تو کاش پیسے والے حضرات اور تعلیمی ماہرین, یہ دونوں ان دونوں کا آپس میں کوآپریشن ہو, اور دین سے تعلق رکھنے والے اہل دین اہل علم ان کی گائیڈنس ہو. ان تین طبقوں کے ملنے کے بعد پھر جب اسلامی سکول قائم ہوں گے تو مشنری سکولوں سے زیادہ مفید ہوں گے, ورنہ تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچے مشنری سکولوں میں جا رہے ہیں, وہاں ان کی تعلیم پڑھتے ہیں, تعلیم پڑھنے میں کوئی مذاقہ نہیں تھا, لیکن ساتھ میں ان کی فکر لے کر کے لوٹتے ہیں. یہ جو وہاں سے فکر لے کر لوٹتے ہیں, آگے چل کر کے یہ مسلمان افسر بنتا ہے, یہ مسلمان بزنس مین بنتا ہے, لیکن وہ اپنے اسلام اور اپنے نبی کے متعلق بہت سارے شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے. اس لیے بلا شبہ اس میں کوئی انکار نہیں کہ اس وقت کی نوجوان نسل کی بہت بڑی ضرورت ہے اس ایک بہت اعلی معیار کا اسلامی سکول جس میں آج کے اسٹینڈارڈ کے مطابق تمام تعلیمی سہولیات ہوں اور ساتھ میں اسلامی ماحول ہو. اسلام ان تمام معیاروں سے نفی نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے بس مسلمان بن کر تم سب کچھ کرو, اسلام پر قائم رہ کر تم سب کچھ کرو. یقیناً اس کی بے انتہا زیادہ ضرورت ہے, اور کمی کیوں ہے, اس کمی کی ذمہ دار ہم خود, ہمارا سارے طبقے. وہ مسلمان جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی اعلیٰ تعلیم سے کے زیور سے آراستہ ہوں, یہ اس کی جائز خواہش ہے. لیکن اس کے بعد ہی اسی مسلمان سے اگر کہیں گے کہ صاحب ایک اسلامی سکول کھڑا کرنے کے لیے آپ کا تعاون, کہتا ہے یہ بہت مشکل ہے, یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. جیسے باقی قومیں اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ اسٹینڈرڈ کا سکول کھڑا کر سکتی ہیں, مسلمان بھی کھڑا کر سکتی ہیں, اور ایک ہزار سال کی تاریخ تک مسلمان دنیا کے تعلیمی تمام شعبوں کے امام رہے ہیں. جی بہت اچھا, بہت اچھا سوال ہے. عشق رسول پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں. نمبر دو, حضور کے متعلق ایک مسلمان کو کیا عقیدے ہونے چاہیے اس کو پڑھیں. نمبر تین, ایک مسلمان پر حضور کے حقوق کتنے ہیں. حقوق وہ بعض کتابوں میں پانچ آتے ہیں, بعض میں بیس آتے ہیں, بعض میں اس سے بھی زیادہ آتے ہیں. نبی کے حقوق ہمارے ذمے کیا ہیں. تین, نمبر چار, سنتوں پر جتنا عمل کریں گے اتنا محبت رسول زندگی میں آئے گی, اور سنتوں پر عمل خاص طور پر آپ جو باہر کی دنیا کے ہیں ان کو الگ انداز سے بتاتے ہیں, لیکن آپ کو سنتوں پر سنت رسول پر عمل کرنا اس اعتبار سے کہ ایک ایک سنت کو آج کے میڈیکل نے دکھا دیا ہے کہ اس کے اندر یہ فائدے ہیں. کوئی سنت ایسی نہیں ہے جس کے میڈیکل کے اعتبار سے فائدے نہ ہوں, اور عجیب عجیب فائدے ہیں. مثلاً سیکنڈ ٹائٹ کے بے انتہا نقصانات میڈیکل تسلیم کرتا ہے, اور لوز کپڑوں کے بہت سارے فائدے. سنت رسول یہ ہے کہ لوز کپڑے پہنے جائیں, سیکنڈ ٹائٹ نہ پہنا جائے. اسی طرح سے ہر چیز. تو سنتوں پر جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا زیادہ عشق رسول بڑھے گا. اور نمبر چھ, جن مجلسوں میں مستند طور پر حضور کی سیرت بیان ہوتی ہو ان کتابوں کو ضرور پڑھا جائے. نیز وہ غیر مسلم مصنفین جنہوں نے حضور کی سوانح حیات لکھی. مثلاً ایک مثال میں بتاتا ہوں, ایک شخص جو پہلے غیر مسلم تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا, حضور کی خواہ میں زیارت ہوئی, پھر حضور کی سوانح حیات سیرت لکھی, خالد لطیف غابہ حضور کی سیرت لکھی, اور سیرت لکھنے کے بعد پھر ان کیا ہوا, ان کو کچھ مخالفین نے جھوٹے مقدمے میں الجھا کر کے جیل میں ڈال دیا, اور جھوٹے مقدمے میں ڈال کر کے جیل میں ڈال دیا, اور کہا ایک لاکھ روپے کی ضمانت پیش کرو, اس کے بعد پھر تمہیں آزاد کیا جائے گا. وہ بیچارہ نو مسلم تھا, اسلام قبول کیا تھا, وہ ایک لاکھ روپے کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا, اس لیے وہیں جیل میں پڑا رہا. اسی شہر کے ایک مالدار انسان کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرا خالد جیل میں بند ہے, اس کو ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے, تم فوراً جا کر کے دے دو. چنانچہ یہ شخص جیل میں پہنچا اور اسے پوچھا بھائی یہ خالد کون ہے یہاں؟ انہوں نے کہا یہ ہے خالد لطیف. آپ کہاں کے ہو؟ اسے بتایا میں کہاں کا ہوں. تو کیا بات ہے تمہاری؟ کہہ لگا میں مسلمان ہوا ہوں. اب کیا معاملہ ہے؟ کہہ لگا مجھ پر جوتا مقدمہ ڈالا گیا ہے اور 1,00,000 روپے کی ضمانت مجھ سے مانگی جا رہی ہے. میرے پاس 1,00,000 روپے نہیں ہے, اس لیے میں کیا کروں گا؟ اسے کہا ٹھیک ہے, کب کیس ہو؟ یہ شخص پہنچ گیا عدالت میں, میں اس کی طرف سے 1,00,000 روپے کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں. جج نے کہا تم نادان ہو, ایک اجنبی انسان کے لیے تم 1,00,000 روپے کی ضمانت دے رہے ہو. کہہ لگے میں اجنبی انسان کے لیے نہیں, جس دربار سے مجھے آرڈر آیا ہے اس دربار کے بعد تمہیں خاموش بیٹھ نہیں سکتا. تو اس طرح کے واقعات جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کو محبت رسول اور عشق رسول پیدا ہوتا رہے گا. ساتھ میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور سائنس, ان دونوں کو جب ملا کر کے آپ پڑھیں گے, سنت نبی اور جدید سائنس, سنت نبی اور سائنسی, تو ان جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو حضور کی عظمت آپ کے دل میں پیدا ہوتی جائے گی, نتیجے میں محبت رسول پیدا ہوگی. اور ایسے تمام ماحولوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جہاں حضور سے دور کیا جاتا ہو. سیدھی بات ہے, جب آپ انفیکشن کے ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو انفیکشن سے محفوظ رہیں گے. ہاں فرمائیں, میں سن لوں گا. ہاں جی, بہت اچھا.
جو حجاب ہے لڑکوں کے لیے اس پہ تھوڑی سی روشنی, اور خصوصاً جو داڑھی کا حکم ہے مسلمان لڑکے یا مرد کے لیے, روشنی ڈالی جائے گی کتنی ضروری ہے, کیونکہ ہمارے والدین اور ہمارے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں یا انکل آنٹی ہوتے ہیں وہ صرف یہی بولتے ہیں کہ یہ تو ایک ہنر ہے, ضروری نہیں.
بہت اچھا.
دوسری چیز داڑھی حد جو ہے چہرے پہ, داڑھی کی حد کتنی ہے؟ اور میں نے بہت میرے پیرنٹس بھی کہتے ہیں, انکل آنٹی بھی کہتے ہیں کہ داڑھی کو سجانا چاہیے, اسی لیے اس کو تھوڑا کاٹو, تھوڑا سجاؤ, وہ کرو, یہ کرو, تو اس چیز پہ تھوڑی روکنا چاہیے.
بہت اچھا. پہلی بات یہ ہے,
ایک بات اور, اس کے بعد پلیز اپنا فون نمبر دے دیجیے گا, کیونکہ میری جو کوشچن کی ساری لسٹ تھی وہ تو کرتی رہے گی, یہاں پہ بھی سارا بھر گیا, تو بہت سارے سوالات ہیں, تو فون نمبر دے دیجیے گا.
پہلی بات یہ ہے, وہ کام جس کا اللہ نے حکم کیا اس کو فرض کہتے ہیں, اور وہ کام جس کا اللہ کے نبی نے حکم بھی دیا ہو اور اللہ کے نبی نے کر کے بھی دکھایا ہو, حکم بھی دیا اور کر کے بھی دکھایا, اس کام کو واجب کہا جاتا ہے. یہ واجب فرض سے ملا ہوا ہے. اس واجب اور فرض میں صرف ایک ڈگری کا فرق ہے, سنت سے بہت اونچا درجہ ہوتا ہے واجب کا. تو داڑھی کے بارے میں جو یہ عام طور پر مشہور ہو گیا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے, یہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے, یعنی فرض کے بالکل نزدیک ہے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں, جیسے کوئی شخص سے سوال کرے کہ عید کی نماز پڑھنا کیا ہے, جواب آئے گا واجب ہے. کیا قرآن کریم میں عید کی نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ کہیں نہیں ہے؟ پھر کیسے واجب ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے عید کی نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا اور خود بھی عید کی نماز پڑھی اور کبھی چھوڑی نہیں؟ تو قانون یہ ہے, قانون سازی کے لیے جو فارمولا ہے, قانون سازی کے لیے اس کو اصول فقہ کہتے ہیں. جس کام کو اللہ کے نبی نے کیا, کرنے کا حکم دیا, خود کبھی نہیں چھوڑا, وہ کام واجب ہو جاتا ہے. تو داڑھی اللہ کے نبی نے رکھی, داڑھی رکھنے کا حکم دیا, اور نہ رکھنے والوں کے متعلق طرح طرح کے سخت ارشادات فرمائے, اسے داڑھی رکھنا سنت نہیں, داڑھی رکھنا واجب ہے. نمبر ایک, تمام نبیوں کی سنت طریقہ رہا ہے کہ انہیں داڑھی رکھی ہے, اور ہمارے نبی نے داڑھی کو لازم کر دیا ہے. داڑھی مرد اور عورت کے درمیان امتیازی فرق ہے, اور جب اسلامی تہذیب دنیا میں غالب تھی تو غیر مسلم اور مسلمانوں میں سے جو دین سے دور انسان ہوا کرتے تھے وہ بھی داڑھی رکھا کرتے تھے. چنانچہ مغل دور میں سلاطین بھی داڑھی رکھا کرتے تھے, کیونکہ اسلامی تہذیب غالب تھی. یہاں کشمیر کی جو اسلامی تاریخ ہے, شہمیری دور حکومت میں تمام حکمرانوں کے یہاں داڑیاں تھیں, چاہے سلطان شہاب الدین ہوں, سلطان قطب الدین ہوں, سلطان علاء الدین ہوں, سلطان زین العابدین بادشاہ ہوں, تمام کی داڑیاں تھیں. سب سے اخیر میں یعقوب شاید چک آیا تھا, اس کی داڑھی صاف ہو گئی تھی, ورنہ اس سے پہلے یہاں کے تمام لوگوں کی داڑیاں رہی ہیں. انسانی تاریخ میں جو مشہور شخصیات گزری ہیں, چاہے وہ سقراط, بکرات, افلاطون, ارسٹاٹل اور اس کے بعد شیکسپیئر تو نہیں, ٹالسٹائی, کارل مارکس, ان تمام کی داڑیاں رہی ہیں, حتیٰ کہ رابندر ناتھ ٹیگور, جس کا حوالہ یہاں تو شاید مرا لیکن حوالے کے حد تک میں عرض کرتا ہوں, تمام بڑے مفکرین کے داڑیاں رہی ہیں. کیسا لگتا اگر سر سید احمد خان کی داڑھی نہ ہوتی, لیکن دور تھا وہ کہ جب سر سید احمد خان داڑھی رکھ کر کے علی گڑھ میں تھے تو علی گڑھ کے اساتذہ اور طلبا سر سید کی داڑھی کی قسم کھایا کرتے تھے, قسم ہے سید محترم کی ریشے دراز کی, اور پھر اپنی بات کہا کرتے تھے. غرض یہ کہ داڑھی اسلام میں بے انتہا زیادہ لازم ہے, اور آج کے دور میں تو داڑھی مسلمانوں کے لیے کسی مشکل ترین, بلکہ ایک دفعہ مولانا مودودی سے پوچھا گیا تھا حضرت داڑھی رکھنے کے متعلق کیا فرماتے ہیں, کہہ لگا داڑھی رکھنا تو آج جہاد سے کم نہیں ہے. انہوں نے کہا جی حضرت کیسے, کہہ لگا کالج میں یونیورسٹی میں رکھ کر دیکھو تب تم کو پتا چلے گا کتنے آرے چلائے جائیں گے تم پر, حتیٰ کہ تمہارے والدین بھی تم پر آرے چلائیں گے. تو داڑھی رکھنا لازم ہے, واجب ہے. اسلامی تاریخ میں جتنے عظیم سکالر گزرے ہیں دینی علوم سے ہٹ کر, دینی علوم سے ہٹ کر آپ سائنس لیں, حساب لیں, الجبرا لیں, طب لیں, جو بھی علم طب میں بولی سینا, علم حیات میں البیرونی, ابن خلدون جس کے حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابن خلدون کے نام کے ساتھ منسوب, یہ تمام زہراوی, ابن خلدون, ابن مسکویہ, ابن رشد, فارابی, بولی سینا, ابن ہاشم, یہ تمام کے تمام بہت بڑے بڑے مختلف علوم کے ماہرین تھے اور سب داڑیوں والے تھے, ایک بھی نہیں. تو چونکہ آج مغربی تہذیب کا غلبہ ہے اس لیے یہ داڑھی سے ہم اتنا دور ہو گئے, ورنہ اصل میں مرد کے لیے زیور ہے داڑھی رکھنا, جیسے عورت کے لیے زیور ہے اس کی زلفیں دراز ہوں. تو جتنی لمبے بال خاتون کے لیے ہیں وہ اس کے لیے شرف کی چیز اور خوبی, اسی طرح سے مردوں کے لیے داڑھی, داڑھی کی مقدار اتنی ہے جتنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے, اس سے کم کی مقدار داڑھی نہیں ہے. لیکن نہ رکھنے کے مقابلے میں چھوٹی رکھنا بہت غنیمت, اور جو چھوٹی رکھ کر کے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا, بالکل ایسے جیسے ایک خاتون یہ کہتی ہیں کہ جی میں ابھی پورا پردہ نہیں کر پاتی ہوں, کیا میں ابایا پر ابھی اکتفا کروں, تو ہم کہیں گے کہ بالکل نہ ہونے کے مقابلے میں ابایا بہت غنیمت ہے, لیکن یہ مت سمجھیں کہ یہ پورا پردہ ہے. اس لیے عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اس اسلامی شعار کو, جو ہمارا سائن بورڈ ہے, جو ہمارا تعارف ہے, جو ہمارا امتیاز ہے, بلکہ ایک دفعہ ایک کالج میں تھا میں, وہاں کسی صاحب نے اعتراض کیا, اس اعتراض پہ میں نے عرض کیا, میں نے کہا ایک صاحب نے اعتراض کیا اور اس اعتراض کا, چلیے عرض کرتا ہوں, ایک صاحب نے اعتراض کیا اور جو اس نے اعتراض کیا وہی آج رات ایک شخص نے خواب میں دیکھا, اس لیے میں چند میں رک گیا. ایک لڑکے نے مجھے صبح فون کیا اور فون کر کے جو بات اس نے کہی وہی اس نے اعتراض میں کہی تھی. کیا اس نے کہا جی یہ داڑھی آپ نے لازم کیوں کرتے ہیں, تو میں نے کہا دیکھیے اس وقت دنیا کے حکمرانوں میں سب سے زیادہ ڈگریوں والا حکمران آپ کو معلوم ہے کون؟ کہنے لگا جی نہیں مجھے معلوم ہے. میں نے کہا اس کا نام ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ. ٹھیک, وہ یوانوں میں بھی گیا اپنی اسی داڑھی کے ساتھ, اپنی اسی پگڑی کے ساتھ, وہ شرمایا نہیں. یہ تو میرے ان کو آج صبح جس لڑکے نے فون کیا اس نے مجھے کہا, کہنے لگا جی میں کسی مسجد میں پہنچا اور وہاں مسجد میں کوئی امام صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے تھے سنت رسول پر, اور محراب میں نے منموہن سنگھ کو بیٹھا ہوا دیکھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی کی سنت تم کو عجیب لگ رہی ہے, وہ اپنے اس گرو کی سنت پر اپنائے ہوئے ہیں, اس کو دیکھ کر کم سے کم شرم کرو. یہ وہ پیغام دیا جا رہا. تو خوابوں کے ذریعے داڑھی اسلام کا شعار ہے, اور شعار کو ختم نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم دیا, تمام صحابہ نے جس پہ اتفاق کیا, تمام تابعین ساری امت کا جس پہ اتفاق ہے, اس کو اپنانا لازم ہے. بہرحال یہ تو اصل میں یورپین تہذیب ہے کہ عورت کے جسم سے برقع اٹھا لیا, اس کے سر سے ساڑی چھین لی, مرد کے چہرے سے داڑھی چھین لی, اس کا لباس ختم کر دیا. تو یورپ کا کلچر اسی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو گئے, ورنہ اسلامی تہذیب جب غالب تھی تو غالب باوجود ہے کہ وہ دیندار نہیں تھا, شرابی تھا, وہ بھی داڑھی رکھے ہوئے تھا. میر تقی میر باوجود ہے کہ وہ دیندار شخص نہیں تھے, مگر داڑھی کے بغیر وہ بھی نہیں رہ سکے, دور وہی تھا. اور جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی تھی تو ان کی ساری ٹیم ایسی ہی تھی, اور وہ ٹیم کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. نواب محسن الملک ڈیلٹ, نواب مکار الملک بلکہ لڈی تھے، اور خود سر سید احمد خان، مولوی زکا اللہ، ساری ان کی ٹیم جو تھی وہ دینداروں کی ٹیم تھی. اس لیے بہرحال داڑھی کے متعلق اسلام کا تعلیم یہی ہے، اور اس کے لیے کبھی کتاب پڑھنا چاہیں، کتابیں بہت لکھی ہوئی ہیں، داڑھی اور انبیاء کی سنتیں، داڑھی کی فرضیت، داڑھی کا وجوب، کسی کتاب کو پڑھیں اور عہد کریں انشاءاللہ ہم داڑھی پر عمل، داڑھی رکھ کر کے عمل کریں گے. بہت اچھا، بہت اچھا، اس ہاں 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 میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. بہت اچھا سوال میرے بھائی نے پوچھا. آج کے مصنفین میں سے ایک صاحب ہیں جن کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کتابیں پڑھی ہوں گی. ان صاحب کا نام ہے مولانا وحید الدین خان. انہوں نے کتاب لکھی ہے شتم رسول کا مسئلہ، اور پوری کتاب بالکل غلط ہے، جیسے ان کے بہت سارے نظریات بالکل غلط، اسی طرح سے وہ کتاب ساری کی ساری غلط. وہ کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اس کتاب میں، وہ دھوکہ کہاں سے کھا گئے؟ جو وہ دھوکہ کھا گئے ویسے بہت سارے مسلمان اس کو دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک ہے حضور نبی علیہ السلام کا خود کا اخلاق، اور ایک ہے اسلام کا قانون. خود حضور نبی علیہ السلام کا اپنا اخلاق یہ تھا، ان کو کوئی گالی دیتا تھا تو معاف کرتے تھے، ان کو کوئی توہین کرتا تھا تو کوئی انتقام نہیں لیتے تھے، ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی تو آپ کچھ نہیں کہتے تھے، وہ تو حضور کا ذاتی اخلاق تھا. یہ تمام لوگ حضور کے ذاتی اخلاق کو لا کر کے پھر کہتے ہیں، کہنے لگے صاحب یہ تو شتم، یہ تو نبی کو توہین کرنے پر کہتے ہیں، سزائیں یہ دو، حضور تو خود معاف کر رہے ہیں اور سزائیں کیسی ماری آ رہی ہے؟ یہ ہے وہ کنفیوژن. ایک ہے اسلامی قانون، اور ایک ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا رویہ. خود کا رویہ بے انتہا زیادہ رحیمانہ تھا، آپ کسی کو ذرا سے بھی کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے. لیکن اسلامی قانون جو قرآن کریم نے بیان کیا تھا، اور جو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حدیث میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ توہین رسول کرنے والا بدترین مجرم ہے، بدترین مجرم. اور اسلامی مملکت میں اگر کوئی مسلمان اسلام یہ کرے گا، اسلامی مملکت میں جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، وہاں اگر کوئی مسلمان یہ غلطی کرے گا تو اس کو معافی ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ فوراً مستحق قتل ہے. یہ فوراً صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 دن تک مہلت دیں گے، شاید سمجھ جائے، باقی ساری امت، تمام محدثین، تمام فقہا، چاروں فقہا، چاروں مسلکوں کے فقہا، تمام علماء اہل حدیث، تمام شیعہ علماء، تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ سب رسول یعنی توہین رسول، جو نبی کو گالی دے گا وہ شخص اگر مسلمان ہے فوراً اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور واپس اسلام میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، اس کو فوراً قتل کرنا ضروری ہے. یہ قانون بالکل مبرہن ہے قرآن کریم کی آیات سے، احادیث سے، صحابہ کے طرز عمل سے، اور چاروں فقہا. کتاب کا حوالہ میں بتا دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے ناموس رسالت کا تحفظ اور گستاخ رسول کی سزا. کتاب کا نام ہے ناموس رسول کا تحفظ اور گستاخ رسول کی سزا. لکھنے والے کا نام ہے ساجد اعوان. کتاب چھپی ہے مکتبہ مدنیہ دیوبند سے، نمبر ایک. دوسری کتاب کا نام ہے گستاخ رسول کی سزا، لکھنے والے کا نام ہے رعایت اللہ فاروقی. کتاب چھپی ہے اسلامک بک فاؤنڈیشن دلی سے. اس میں آج کے ملکوں کے قوانین بھی، انہوں نے مسلمان ملکوں کے قوانین بھی اس میں شامل کیے ہیں، اور اسے وہ دکھا دیتا ہے. اس کے بعد پھر اس اسلامی قانون پر عمل اندلس کی تاریخ میں بار بار پایا جاتا رہا ہے، کیونکہ وہاں بہت عیسائی تھے، وہ حضور نبی اعظم کی توہین کرتے تھے. مغل دور میں اس پر عمل پایا جاتا رہا ہے. اور خلاصے میں عرض کر دیتا ہوں، حدیث کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کنز العمال. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، حضرت نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انہیں نقل فرمایا، جو نبی کی توہین کرے اسے فوراً قتل کر دو، اور جو صحابی کی توہین کرے اس کو سزا دو. تو اسلامی قانون اسلامی مملکت میں، جہاں اسلامی قانون نافذ ہوگا وہاں یہ ہے کہ توہین رسول کرنے والا زندہ رہنے کا مستحق نہیں ہے. اور اس سلسلے میں سب سے معرکۃ الآراء کتاب لکھی تھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے، السارب المسلول علی شاتم رسول. عورت کو اللہ نے جو حسن دیا ہے، اس حسن کا شاہکار اس کا چہرہ، اور چہرے سے ہی اس کے حسن کا کی قدر و قیمت، اس کے حسن کا اظہار ہوتا ہے. تو جو چیز سب سے زیادہ پرکشش ہے اسی کا تو پردہ، ورنہ جب اسلام نے پردے کا حکم دیا تو پردے کا حکم کس چیز کے لیے دیا؟ کیا عرب سوسائٹی کی عورتیں ننگی ہوا کرتی تھی؟ اسلام نے کہا پردہ کرو تو انہیں بدن کو ڈھانپ لیا، بدن تو ڈھپا ہوا تھا ان کا، بدن تو چھپا ہوا تھا ہی، جب بدن چھپا ہوا ہے کپڑے وہ پہن رہی ہیں، اس کے بعد جب اسلام نے پردے کا حکم دیا تو وہ کس چیز کا پردہ کرانا تھا؟ وہ چہرے کا ہی. چنانچہ قرآن کریم کی کلیئر آیت ہے، یا یون نبی، اے نبی، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، وہ نساء المؤمنین، تمام سامان خواتین سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، سر کے اوپر جو اوڑھنی ہے اس کو نیچے لائیں، سر کے اوپر اوڑھنی ہے نیچے لائیں کا مطلب یہاں تک وہ اوڑھنی آ جانی چاہیے تاکہ تمہارا چہرہ کوئی دوسرا نہ دیکھے. اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں نقاب، چونکہ نقاب تھی نہیں، اسے نقاب کا آرڈر نہیں دیا، یعنی چہرہ چھپانے کا حکم دیا گیا. قرآن کریم کی آیت ہے اور اس کی تفسیر جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. دراصل کنفیوژن کہاں سے ہوتا ہے؟ عورت کی میدان الگ الگ ہے. ایک ہے اس کا وہ کمرہ جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، ایک ہے اس کا وہ گھر جہاں وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہ رہی ہے، جہاں اس کا سسر بھی ہے، جہاں اس کی ساس ہے، وہاں اس کے بچے بھی ہوں گے، اور اس مشترکہ گھر میں رہنا، اور ایک ہے گھر سے باہر. تینوں جگہ کے لیے احکام الگ الگ ہیں، یا اپنے شوہر کے کمرے میں اگر ہے وہاں پردے کے احکام کچھ الگ ہیں، یا اپنے گھر کے اندر ہے وہاں پردے کے احکام الگ ہیں. کہ صاحب اپنے گھر کے اندر ہے، آپ کے چہرے کا کوئی پردہ نہیں، آپ کے ہاتھوں کا کوئی پردہ نہیں، کیونکہ چہرے کا پردہ اگر اپنی کچن میں بھی لاگو کر دیا جائے تو کیسے زندگی رہ سکے گی. تو ہوتا یہ ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے چہرے کے پردے کا حکم نہیں تھا، ہم نے اس حکم کو نکال کر کہا سڑک پر آؤ اور چہرے کے پردے کا حکم نہیں. تاہم میں عرض کیے دیتا ہوں، ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد اسماعیل میمن. یہ ڈاکٹر تو ہیں ہی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور خالص اسلامی مدرسہ امریکہ میں چلا رہے ہیں، آج بھی زندہ ہے. بفلو میں ان کا پہلے مدرسہ تھا، اس وقت کسی اور، شاید فلوریڈا میں یا کسی اور جگہ ان کا مدرسہ چل رہا ہے. ڈاکٹر محمد اسماعیل میمن، انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے حجاب. یہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. یہ کتاب لائیں اور کتاب کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے اوپر لاگو کریں. دوسرے کوئی خاتون چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہے، ہم ہمدردی سے سمجھانے کے مکلف ہیں، جبر کرنے کے ہم ذمہ دار نہیں. یہ جو مووی بنائی گئی، اس مووی بنانے پر مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جو ہونا چاہیے اگر وہ ہوتا تو یہ سارا سلسلہ رک جاتا. کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان نہ کوئی تشدد، نہ اس کو قتل کرنے کا خود اقدام، ہرگز نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی کو سزا دینی ہو تو باقاعدہ عدالتی پروسیس کے ساتھ، باقاعدہ عدالتی ترتیب کے ساتھ ملزم کو اس کے صفائی کا موقع دیا جائے. یہ ہوشموش جا کر کے کسی کا قتل کرنا ہرگز اسلام نہیں ہے. اصل جو طریقہ تھا یہ، تمام مسلمان ممالک یورپ سے کہیں ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات منقطع، سیاسی تعلقات ختم، تجارتی تعلقات ختم، سفارتی تعلقات ختم، جب تک آپ اپنے یہاں ایسا قانون نہ بنائیں جس کے بعد ہمارے نبی کی توہینیں نہ ہوں. اور جب آپ اپنے یہاں قانون بنائیں گے اس کے بعد پھر ہمارے تعلقات بحال ہو جائیں گے. بس یہ ہے اصلی حل. کہ جناب آپ میری ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہیں، میں کیوں آؤں آپ کے گھر میں؟ آپ میری بہن بہن کو گالیاں دے رہے ہیں، میں کیوں آؤں آپ کے دکان پر؟ میں تو نہیں آنا چاہتا. تو احتجاج کا سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ یہ ہے، جو مسلمان کرتے نہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں مسلمان کی اپر کلاس کسی اور دنیا میں ہے، اور مسلمان، عام مسلمان کسی اور دنیا میں ہے. مسلمانوں کے سروں پر جو حکمران ہیں وہ لائن کے اس طرف ہیں، اور عام مسلمان جو ہے وہ لائن کے اس طرف ہے. یہ جن زخموں کو اپنے دل کے لیے زخم مانتا ہے وہ اس کو زخمی ماننے کو تیار نہیں. یہ ہے وہ سب سے بڑی مشکل. اگر مسلم حکمرانوں کے اندر ایمانی غیرت ہوتی اور وہ یہ کہتے ہمیں نہ کوئی تشدد کرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے سڑکوں میں جلوس نکالنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے عمارتوں کو جلانے اور اپنے آدمیوں کو مارنے کی ضرورت ہے، ہم آپ کے ساتھ تعلقات ختم کرتے ہیں، آپ کے ہاں سے سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، کہیں قرآن جلایا جاتا ہے، سب مسلمان کیوں نہیں جلاتے کسی کی بائبل؟ کہیں ہمارے نبی کے کارٹون بنتے ہیں، ہم مسلمان کسی کے کارٹون نہیں بناتے. کہیں ہمارے خلاف مومیاں بنتی ہیں، ہم مسلمان کبھی کسی کی نمومی نہیں بناتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں کبھی. مسلمانوں کی تاریخ اس جرم سے محفوظ تاریخ ہے، اور فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کبھی کسی مسلمان نے یہ جرم نہیں کیا، یہ تو تم لوگوں کا کارنامہ ہے. تو مسلمان ممالک کی طرف سے بہت نرمی کے ساتھ کہنا چاہیے ہم اپنے سفیر کو واپس بلاتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارے اعتراض سے تعلقات نہیں. اور تب تک جب تک اس کے لیے باقاعدہ قانون نہیں بنتا، تمام یورپین ممالک کے تمام مصنوعات آپ کو مبارک ہوں، ہم سیدھی سادھی روٹیاں کھائیں گے, آپ کے کیک پیسٹری نہیں کھائیں گے, ہم آپ کا سیدھا سادھا اپنا پانی پئیں گے, آپ کے کوکو کولا نہیں پئیں گے, تب تک جب تک یہ بس یہ ہے سب سے مؤثر طریقہ.
سوال کیا ہے, مجھے ایک لڑکی سے محبت ہوگی لیکن اسے پتا نہیں, وہ لڑکی بہت نیک ہے, مجھے مہربانی کر کے بتائیں کہ میں کیا کروں.
جی
اس لڑکی کو نکاح کے لیے کہہ سکتا.
جی جن صاحب کا یہ سوال ہے میں اس کو جنرل کر کے عرض کرتا ہوں. مان لیتے ہیں بہت سارے لڑکوں کے دلوں میں ہوگا فلاں میری بہن بہت اچھی ہے, وہ ظاہر نہیں کر پائے. تو جواب, ہرگز اپنی زبان پہ اس لفظ کو نہ لائیں, ہرگز اس خاتون تک یہ بات نہ پہنچائیں, نہ اپنے آپ کو اس میں ملوث ہونے دیں. لیکن جس وقت آپ کی شادی کا مسئلہ اٹھے گا آپ کے گھر والوں کی طرف سے, اس وقت آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جس خاتون کو میں نے دور سے دیکھا ہے, اس کو نہیں معلوم ہے, اور کچھ خوبیوں کی وجہ سے میرا جی چاہتا ہے اگر آپ لوگ مانیں اس کے تمہارا رشتہ ہونا چاہیے. بس یہ بات اپنے والدین تک پہنچا دیں, اس کا پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. اگر آپ کے مقدر میں ہوا تو آپ کی زندگی ان کے لیے, ان کی زندگی آپ کے لیے معاون بن سکے گی. اس سے آگے اس وقت اور کوئی قدم بالکل نہیں اٹھانا چاہیے.
ایک منٹ.
جی حکم علیہ السلام.
اپنے ایمان اڑانے کا طریقہ کیا ہے؟
بہت اچھا.
لڑکیوں کا
جو ایمان کا بڑھانے کا طریقہ, پہلی بات, ہر انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, ہر انسان کو. ان نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہو پاتا لیکن اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں, بس دیر جو ہے وہ سمجھنے کی ہے, دیر جو ہے وہ احساس کرنے کی ہے. افسوس وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو تھوڑی سی نعمتوں کی تفصیل بتاتا تو آدمی کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جتنا اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے اتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. نمبر ایک, بس ایک دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں بہت شارٹ میں. آنکھ کے اوپر یہ کور ہے جس کو آپ کہیں گے آنکھ کا سپرنگ, یہ موت تک کام کرتا رہتا ہے اور اتنا تیز کام کرتا ہے کہ دن میں ہزاروں مرتبہ یہ بند ہوتا اور کھلتا ہے. اگر یہ کور فیل ہو, یہ سپرنگ اگر فیل ہو جائے اور یہ شٹر نیچے گر جائے, آپ اپنی آنکھ کو کھول نہیں سکیں گے. اور اگر آنکھ کو کھولیں گے تو یہاں اس کو پہلے پن لگانا پڑے گا, اس کے بعد آنکھ کھلے گی. پن ہٹائیں گے تو آنکھ فوراً نیچے گر جائے گا. موت تک یہ شٹر کام کرتا رہتا ہے. اس کے اندر اللہ نے ایسا سپرنگ رکھا ہے کہ جو سپرنگ موت تک بیکار نہیں ہوتا. اگر یہ فیل ہو جائے تب, ہم جب کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں تو کھانا کھانے اور پانی پینے کے بعد فوراً اگر ہم سجدہ کریں, نہ صرف سجدہ کریں بلکہ پوری طرح سے الٹا اگر لٹک جائیں گے تو کھانا واپس نہیں آتا, یہ پانی واپس نہیں آتا. یہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ نے جو والو بنایا ہے یہ والو ایسا ہے کہ اس میں ریٹرن واپس چیز نہیں آئے گی. بالکل ایسے جیسے ماں کی چھاتی سے دودھ نکلتا ہے یہ واپس جانے والا نہیں ہے, پیشاب باہر آیا یہ واپس جانے والا نہیں ہے, ٹھیک اسی طرح سے ہم نے جو کھانا کھایا یہ کھانا کھانے کے بعد اللہ نے ایک ایسا والو بنایا جو نان ریٹرن والو ہے اور الٹا لٹک جائیں گے تو یہ واپس نہیں آئے گا. چنانچہ ایک ڈاکٹر جو دوسروں کے معدے کا علاج کرنے والا, ایک ڈاکٹر جو دوسروں کے فوڈ پائپ کا آپریشن کرنے والا, اس کا یہ والو خراب ہو گیا اور والو خراب ہونے کے بعد وہ کھانا کھانے کے بعد لیٹ نہیں سکتا, کیونکہ جب جو ہی لیٹ جاتا ہے تو کھانا واپس آ جاتا ہے. تو 12 سال ہو گئے اس کو, جب وہ سوتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر کے سوتا ہے. ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں. اگر یہ ناخن نہ ہو اور ہمیں زندگی دن میں 500 مرتبہ کھجلانا پڑتا ہے تو ہر انسان کو پھر جیب میں یا اس قطر تھا وہیں, نہ تو اس کاٹر تھا وہیں, نہ تو اس کینفول تھا وہ کاشن جو. ٹھیک, انسان کے باڈی کے اندر اللہ نے کمیونیکیشن سسٹم ایسا رکھا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, جسم میں کہیں بھی کچھ ہوگا دماغ کو فوراً اطلاع ہو جائے گی. پیچھے مچھر نے کاٹا, وہ مچھر میں نے دیکھا نہیں, دماغ کو اطلاع گئی, دماغ نے فوراً ہاتھ کو کہا حملہ ہو گیا ہے خطرے کی جگہ پہنچو, اور فوراً پہنچتا ہے. یہ کرتے ہیں, حتیٰ کہ انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور نیند میں مچھروں نے کاٹا, اللہ جل شانہ کا انعام, اللہ کا احسان کہ تمہاری نیند بھی خراب نہیں ہونی چاہیے اور جو تمہیں کاٹ رہا ہے اس کو بھی سزا لگنی چاہیے. انسان نیند میں ہی کھجلاتا ہے, پھر نیند میں ہی کرتا ہے, سویا ہوا بھی ہے بار بار کرتا رہتا ہے. سویا ہے انسان, اللہ انسان سویا ہوا ہے, پیشاب آ گیا, پیشاب آنے کے بعد پھر انکنٹرول ہوگا, سارا بستر ناپاک ہو جائے گا. لیکن جب پیشاب کی لیول خاص جگہ پر پہنچ جاتی ہے دماغ کہتے اڑ جائیے, جاگ جاؤ, تمہاری تھیلی بھر گئی ہے, اور انسان اٹھتا ہے پیشاب واپس کر کے آتا ہے پھر سو جاتا ہے. اتنی تو جتنی نعمتوں کو سوچتے رہیں گے اتنا اللہ کی محبت آئے گی. ایک نمبر دو, جتنے اپنے گناہوں کو سوچتے رہیں گے اتنا ڈر لگے گا. اللہ کو طاقت ہے میں اپنی آنکھوں سے صبح سے شام تک نہ جانے کتنے اپنے بہنوں کو غلط نظروں سے دیکھتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی روشنی لائٹ واپس لے تب. میں کتنی میوزک سنتا رہتا ہوں اگر میرے کانوں کی بینائی واپس لے تب. میں کتنی مرتبہ غلط راستے کی طرف چلا اگر میرے پاؤں میں اگر مجھے فارش گر گیا تب. اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تب. چنانچہ امریکہ میں ہمارے ایک دوست تھے وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ میں ایک لڑکا گاڑی میں جا رہا تھا, عرب لڑکا گاڑی میں جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہونے کے بعد ہسپتال میں جب پہنچا جب اس کو ہوش آنے لگا تو عرب لڑکا انڈین فلم کسی انڈین فلم کا گانا گا رہا تھا, وہ بھی اردو میں آ نہیں رہا تھا تو ٹیڑھا میڑھا وہ گا رہا تھا. سب لوگ حیران ہو گئے, یار یہ عرب لڑکا ہے, یہ ہندوستانی فلم کا گانا گا رہا ہے. وہ جو تھے ہمارے جنہوں نے بتایا انہوں نے کہا مجھے شک ہو گیا کہ شاید یہ جس وقت گاڑی چلا رہا تھا اس وقت یہ میوزک سن رہا ہوگا اور سنتے سنتے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. چاہے وہ گاڑی جو سڑک کے کنارے پر پڑی تھی وہاں جا کر اس میں سے ٹیپ ریکارڈ نکالا, کیسٹ نکالی یا سی ڈی نکالی, جب چیک کر کے دیکھی تو وہی گانا چل رہا تھا. تو گویا ہم اپنے کانوں کو استعمال کرتے ہیں میوزک سننے میں, اپنی آنکھوں کا غلط کرنے, لیکن اللہ تعالیٰ شانو پھر بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا سے ڈرنا اور اپنی نعمتوں کو یاد کر کے خدا سے محبت کرنا, بس یہ دونوں چیزیں جتنی بڑھتی جائیں گی اتنا زیادہ ایمان پختہ ہوتا جائے گا, ایک بات. اور دوسرے قرآن کریم کی تلاوت, نمازوں کی پابندی, دینی مجلسوں میں مستند عالموں سے دین کی باتیں سننا, ایسی مفید کتابوں کا مطالعہ کرنا جس میں اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہو اور غلط رچے سے اپنے آپ کو بچانا, یہ ساری چیزیں جب کریں گے تو ایمان پختہ ہو جائے گا. اور ساتھ میں یہ کہ اسلام کتنا سچا دین ہے, اس سچے دین کی حقیقت کو سمجھنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تقابل ادیان, اسلام اور دوسرا مذاہب, ان دونوں کو ملا ملا کر جب پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا دین سچا, ہمارا اللہ حق, اور اس مطالعے اور تربیت کے. اور آخری چیز ہے کسی نیک اور صحیح بزرگ سے تعلق قائم کر کے بیعت ہو کر کے اس سے روحانی تربیت لینا, اس روحانی تربیت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا.
اور ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سوال جو ہے اگلے 15 منٹ میں ہم اٹھائیں گے یا 20 منٹ میں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ دماغ کا
بہتر بس 15 منٹ میں
15 منٹ 5 بجے
ختم کریں گے.
15-20 منٹ تک آپ جتنے سوال اٹھا سکتے ہیں جی. میں چاہوں گا کہ اس کے بعد آپ اور وہاں سے بھی کوئی سوال نہ پوچھے, ہم قریب ہی یہاں سے یہ جو ہے اگلے 15-20 منٹ میں ختم کریں گے.
سوال مفتی صاحب سے کہ جو آج کل ہم باڈی ڈیوڈرنٹ استعمال کرتے ہیں اس میں الکوہل استعمال ہوتا ہے.
بہت اچھا. الکوہل کے بارے میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ الکوہل میں ناپاک چیز ملی ہوئی ہے نا, ڈیوڈرنٹ میں اور اس طرح کے پرفیومز میں الکوہل ملا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں الکوہل اس میں ہے. لیکن الکوہل کی دو قسمیں ہیں, ایک ایتھائل الکوہل ایک میتھائل الکوہل, ان میں سے ایک ناپاک ہے اور ایک ناپاک نہیں ہے, نشہ اس میں ضرور ہے. اس لیے یہ جو پرفیوم وغیرہ استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. پہلے علماء نے کہا تھا کہ صاحب یہ اس میں چونکہ نشے کی چیز ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے, لیکن بعد میں اچھی طرح سے جب تحقیق کی گئی تو یہ دو قسمیں نکل گئی. اس لیے کھانے پینے کے اعتبار سے تو حکم وہی ہے کیونکہ اس میں نشہ ہے, اور لگانے کے اعتبار سے کہ پرفیوم جتنے ہیں ان کی پرزرویشن کے لیے جو الکوہل ملایا جاتا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں.
عورتوں کے لیے بہتر پردہ کیا ہے؟ وہ برقع جو آنکھوں کو نہ رکھے, کیا وہ آج کل کے فاسٹ دور میں صحیح ہے؟ کیونکہ جیسا آپ نے کہا آنکھیں سینٹر آف اٹریکشن.
بہتر. دیکھیے ہر دین کے ہر حکم کے لیے سٹیج ہیں. ایک ہماری وہ بہن جو بالکل فیشنیبل ہے, جو سیکنڈ ٹائٹ پہنے ہوئے ہے, جو بہت زیادہ ٹائٹ لباس پہنے ہوئے ہے, جو روزانہ طرح طرح کے کریم مل کر کے آ رہی ہے, اس سے جب ہم پردے کا مطالبہ کریں گے تو صرف اتنا کہ کم سے کم سر کو ابھی ڈھکو, کم سے کم ڈھیلا لباس پہنو, یہ پہلی کلاس میں پہنچ گئی. اس کے بعد آپ کے کہیں گے کہ اب اگلی کلاس تمہاری یہ ہے کہ کم سے کم تم ابایا پہنو. جب اس میں بھی آگے نکل جائے گی اس کے بعد کہیں گے اگلی کلاس تمہاری یہ ہے کہ کم سے کم چہرے کا بھی پردہ کرو, اور اس کے بعد اگلی کلاس یہ ہے کہ تم اپنے چہرے کے سامنے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے جو جالی ہے اس جالی سے تو کوئی باہر سے تم پر نگاہ نہیں پڑے گی, لیکن تم اپنے آپ کو بے پردگی کے شکار نہیں ہونے دینا کہ کبھی کسی ایک لڑکے کو دیکھو کبھی دوسرے لڑکے کو دیکھو. جیسے مردوں کے لیے پردہ ہے ایسے عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے. اب ایک خاتون ایک لڑکا ابھی ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم اسے مطالبہ کریں گے تہجد پڑھو تو یہ مطالبہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طرح سے ایک خاتون جو ابھی سرے سے پردہ ماننے کو ہی تیار نہیں, اس کے گھر کا ماحول ہی ایسا نہیں, آج تک اس تک یہ بات پہنچی ہی نہیں, اس خاتون سے جب ہم مطالبہ کریں گے فل پردہ کرنے کا تو یہ انسانی مزاج کے خلاف ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں, بخاری بھی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ شانہ نے 13 سال تک پہلے ایمان سمجھایا. اگر پہلے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شراب مت پیو زنا مت کرو تو کوئی نہ رکتا. تو ٹھیک اسی طرح سے درجہ بدرجہ تدریجی طور پر ایک ایک بات سمجھانی ہوگی آہستہ آہستہ. جس خاتون نے ابایا پہن لی بہت مبارک, اس پہلی حالت کے مقابلے میں جب اس کے بدن پہ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ساتھ میں اس کو یہ سمجھائیں گے ابھی تمہاری منزل اور آگے ہے. اور جس خاتون نے ابایا کے ساتھ چہرے کا پردہ بھی کر لیا لیکن آنکھیں کھلی رکھی ہیں, ہم کہیں گے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے تم اپنی آنکھوں کا بھی پردہ کرو. لیکن بعضی خواتین کو آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی وجہ سے سر میں درد ہو جاتا ہے اور آنکھوں کی لائٹ بھی کمزور ہوتی ہے, اس وقت ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھ سکتی ہیں, اس میں کوئی گزار کرنے. پہلی بات یہ ہے کہ آج کے لڑکوں اور لڑکیوں کے یہ جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کے اسباب متعدد ہیں, ایک نہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب لڑکے کو احساس نہیں کہ یہ غلط راستہ, لڑکی کو احساس نہیں کہ یہ غلط راستہ, سبب نمبر ایک. اگر دونوں کو احساس ہو تو کتنے ہی گندے ماحول میں لڑکا پہنچ جائے, کتنی گندی ماحول میں لڑکی پہنچ جائے, اپنے آپ کو بچائے گی. اسی شہر کے ایک نوجوان لڑکے کا میں مثال کرتا ہوں. اس نوجوان لڑکے نے مجھ سے کہا, کہا کہ جناب جب میرا میڈیکل کے لیے سلیکشن ہو گیا تو میں نے اسی وقت ارادہ کیا میرے بیچ میں جتنی لڑکیاں ہوں گی میں کسی کی طرف کبھی نہیں دیکھوں گا, کسی کی شکل بھی یاد نہیں رکھوں گا, کسی کا نام بھی یاد نہیں رکھوں گا. 5 سال تک میں نے میڈیکل کالج میں پڑھا, 5 سال کے میرے بیچ کی جتنی لڑکیاں ہیں نہ مجھے کسی کی شکل یاد ہے اور نہ کسی کا نام مجھے یاد ہے. کہتا ان میں سے اگر کوئی مجھے میرے سامنے آئے گی میں نہیں پہچان سکتا یہ میری بیچ کلاس فیلو رہی ہے, اور اگر کسی کا نام میرے سامنے آئے گا تو نہیں. وہ یہ شخص جس کا یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں وہ آج ڈاکٹر ہے اور اسی شہر میں ہے. تو اصل چیز ہے خود کا احساس. یہ خود کا احساس جب پیدا ہو جائے گا اس کے بعد پھر آگے چاہے مخلوط تعلیم میں اور چاہے کتنے گندے ماحول میں انسان کیوں نہ جائے. اسی شہر کا لڑکا امریکہ میں ہے اور 3 سال ہو گئے وہ وہاں سے فون کرتا رہتا ہے, اور جب بھی وہ فون کرتا ہے میں اسے پوچھتا ہوں کیا حال ہیں, کون کون سے خرابی میں ڈوب گئے. کہنے لگا جی ابھی تک تو میں نے اپنے آپ کو بچایا. شراب, کہنے لگا جی بالکل نہیں. دالا تالو کا, کہنے لگا بالکل نہیں. لڑکیوں کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہو, کہنے لگا جی کبھی نہیں کرتا, اور اگر کوئی زیادہ ہی مجبور کرتی ہے تو کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے, کبھی میرے ہاتھ کو زبردستی پکڑ لیتی ہے, لیکن یہاں سے میں نے کبھی کسی کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کیا ہے. 3 سال ہو گئے اسی شہر کا لڑکا. بچنے والے بچ, پہلی چیز ہے خود کا احساس. دوسری چیز ہے گھر کا ماحول. گھر کے ماحول میں جب یہ بات نہیں سمجھائی گئی تو لڑکا بےچارا کیسے بچے گا جب اس کو بتایا ہی نہیں گیا, لڑکی کیسے بچے گی جب اس کو بتائی نہیں گئی. تیسری چیز ہے مخلوط تعلیم. یہ مخلوط تعلیم یہاں ہم پسماندہ لوگوں کے ہاں ہیں, اور یورپ کے جو ہائی کلاس کے لوگ ہیں ان کے یہاں مخلوط تعلیم نہیں ہے. یورپ کے جو ہائی کلاس لوگ ہیں وہاں مخلوط تعلیم نہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو تھوڑا ہی ایک بیچ میں بٹھا کر کے ان کے ذہن کو خراب کریں گے. تم کو عالم کا رولر بننا ہے, تم کو عالم کے لیے پالیسی میکر بننا ہے, تم کو آج اسے تھوڑے ہم سیکس میں پھنسنے دیں گے. اس لیے کہ 40 سال تک ذہن میں بھی نہیں لانے دینا. چنانچہ یہودیوں کے ہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ سب لڑکا اور لڑکیوں کے ساتھ تعلقات کا, تم اس لیے تھوڑے آئے ہو کہ تم عشق بازیاں کرو گے, تم کسی کے بیڈروم میں پھرتے رہو گے. نہیں, تم کو دنیا کا رول اپنے کنٹرول میں کرنا ہے, اور دنیا کے ساری قومیں تمہاری غلام بننی چاہیے, اس لیے وہ اپنی لوگوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں. تو مخلوط نظام تعلیم ایک سبب, گھر کا ماحول نہ ہونا دوسرا سبب, خود کا احساس نہ ہونا تیسرا سبب, اور اس کے جو برے نتائج ہیں ان برے نتائج کو نہ جاننا یہ چوتھا سبب ہے. یہ سارے اسباب مل کر کے یہ بے راہ روی کا سبب ہے, تنہا ایک سبب نہیں.
بھائی نے سوال کیا کہ آج کل کی لڑکی لڑکیاں
فیس بک نامی سوشل نیٹورک ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں
تو اس کی کس حد تک اجازت ہے اور کیا دعوت دین اس پر دی جا سکتی ہے؟ جی، فیس بک بے انتہا بہترین اور مفید چینل بھی ہے اور بے انتہا خطرناک اور بے انتہا نقصان پہنچانے والی چینل بھی ہے. فیس بک کے ذریعے سے برباد ہونے والوں کا حال بھی ہمارے سامنے ہے اور اس کے ذریعے سے اچھی باتیں پھیلانے والوں. لڑکے مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہم فیس بک استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے فلاں چیز اس میں کی فلاں چیز یہ کی. جب اگر آپ خالص اسلامی چیز اس میں چلا سکتے ہوں تو آپ اس میں رہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ نیٹ پر کسی اسلامی ویب سائٹ پر پہنچتے پہنچتے راستے میں کچھ اور چیز میں پھنس جائیں. بکثرت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی اور چیز پر کہا میں فلانی اسلامی ویب سائٹ دیکھوں گا، لیکن پہلے اس کو دیکھوں گا یہ کیا ہے، پہلے اس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں اور جب اس میں دیکھیں اچھا اس میں اور دیکھیں گے آگے کیا ہے، پھر اس کو بھی کلک. ہوتے ہوتے آپ اسلامی ویب سائٹ دیکھنے کے لیے نکلے تھے، آپ کہیں اور پہنچ جائیں گے. بہرحال فیس بک استعمال کرنا اس کا ایک ہی حکم نہیں ہے، یہ بہت مفید ہے ان انسانوں کے لیے جو اس کا اسلامی یوز کریں، اور یہ بہت مضر ہے ان کے لیے جو اسے اپنے آپ کو خراب کریں، اپنا وقت برباد کریں اور بیکار کی دوستیوں میں لگے رہیں. لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستیاں، ایسا لڑکی امریکہ میں ہے وہ یہاں بیٹھ کر کے خوش ہے میرا دوست فلاں جگہ ہے.
مگر کھانا ضروری ہو تو کیا؟
جی، اس کی تو اصل میں جب تک ڈیٹیل نہیں آئے گی تب تک یہ سوال سمجھا نہیں جا سکتا ہے. ایک سوال کی نہج یہ ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے والدین کی آمدنی صحیح نہیں، مثلا باپ افسر ہے مگر کرپشن، ہمارا باپ بزنس مین ہے مگر ملاوٹی چیزیں بیچتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اب ہم اس گھر میں کھائیں یا نہ کھائیں؟ نہیں کھائیں گے تو جائیں گے کہاں، اور کھائیں گے تو حرام پیسہ کھانا پڑ رہا ہے. یا مثلا کوئی بھی حرام چیز ہے، یا ایک شخص بینک میں ملازم ہے اور بینک کی تنخواہ سے گھر چلا رہا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کوئی آمدنی کا ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے. اب یہ لڑکا یا لڑکی پوچھتے ہیں کہ اس گھر میں کھاؤں گا تو گویا بینک اور سود کی پیسہ میں کھا رہا ہوں، اور نہیں کھاؤں گا تو اور جاؤں گا کہاں؟ تو جواب، اگر آپ کے پاس کوئی متبادل ہے تو وہ استعمال کریں، اور اگر آپ کے پاس متبادل نہیں ہے تو اس کا جرم والدین کے سر پر ہے جو اپنی اولاد کو حرام غذا کھلا رہے ہیں، آپ اس میں بری. بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے وہ نماز جس میں اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں وہ نماز بھی نماز ہی ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نماز میں ہمارے اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نماز بھی تمہاری نماز ہی ہے، میں تمہیں ذمہ دار نہیں بناتا ہوں کہ وہ والی نماز لاؤ جس میں 100% توجہ تمہاری میری طرف رہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ مسئلہ بیان کرنا تھا تو پریشان تھے، کہنا یہ ہے کہ نماز میں توجہ اللہ کی طرف، اور جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. تو انہوں نے کہا، چپٹر قائم کیا بخاری میں اور کہا اگر نماز میں اللہ کی طرف توجہ نہ ہو تو وہ نماز بھی نماز ہی ہے، خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کبھی نماز میں اللہ کی طرف توجہ نہیں رہی. ٹھیک، دعویٰ تو بہت بڑا کر رہے ہیں، اس کا ثبوت لائیے. تو امام بخاری تو ثبوت جب لائیں گے تو حدیث سے لاتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ کے نکل گئے. تو صحابہ حیران ہو گئے، کیا بات ہو گئی؟ حضور اپنے گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد پھر حضور نے فرمایا میرے گھر میں کچھ سونا پڑا ہوا تھا، نماز کے دوران مجھے خیال آیا کہ اگر نماز کے دوران ہی میری وفات ہو گئی تو میرے گھر میں سونا پڑا رہ جائے گا، اس لیے سلام پھرتے میں گیا، وہ سونا خیرات کر کے واپس آ گیا. امام بخاری نے کہا اس کا تھا نماز کے دوران انہوں نے سونا سوچا ہے. یہ امام بخاری کی ذہانت ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کیا اور سوچنے لگے ایران کی بہت بڑی طاقت ہے، اس کے خلاف یہاں سے فوج روانہ ہوگی، فوج ناکافی ہے، مجھے اضافہ کرنا چاہیے اس میں یا نہیں، یہ سوچتے رہے اور نماز ختم ہو گئی. وہ نماز جس میں اللہ کی طرف توجہ نہ رہے وہ نماز بھی نماز ہی ہے، نمبر ایک. لیکن جیسی نماز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہ ایمان والے ہیں جن کی نماز بہت توجہ کے ساتھ، بہت خشوع خضوع کے ساتھ ہو. وہ وارے. یہ توجہ پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ یاد کریں. اب جب ترجمہ آپ یاد کریں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. نمبر دو، نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس میں سینٹنس کے حساب سے پڑھیں. ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اصل الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين صلاه و سلام غير مغضوب عليهم ولا الضالين. یہ نہیں, جب ہم نے ترجمہ یہ کیا تو ہم پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین, گویا میں نے اللہ کو ایک بات کہی. اب مجھے اس کا جواب سننا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہے ہیں, میرے بندے نے میری تعریف کی, وہ میں نے سنا تو نہیں لیکن اللہ نے جواب دیا کیونکہ حدیث میں موجود ہے. اب میں کہوں گا الرحمن الرحیم, میں گیپ لوں گا تاکہ اللہ کا جواب آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری رحمت کا اعلان کیا. میں یہاں سے کہوں گا وقف الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک ایک جملے پر رکیں اور اگلے جملے کو پڑھنے سے پہلے دل میں پہلے ارادہ کریں پھر آگے پڑھیں تو ساری توجہ نماز کی طرف رہے گی. تیسرا کام, وہ صورتیں جو بہت کم یاد ہیں ان صورتوں کے نمازیں پڑھیں تو آپ کو فکر رہے گی کہیں میں بھول نہ جاؤں, اور جب فکر رہے گی بھول نہ جاؤں تو ساری توجہ نماز کی طرف رہے گی. اور آخری بات, اللہ سے کہیں یا اللہ آپ کا ایک احسان ہے کہ نماز پر میں کھڑا ہو گیا, ایک احسان اور کر دیجئے کہ توجہ بھی اپنی طرف کرا دیجئے. تو بس اس کے بعد پھر توجہ, اور نماز کے بعد پھر کہے, اس طرح سے آپ کی توجہ نماز کی طرف ہو جائے گی. اور نماز میں اصل میں توجہ نہ ہونے کی بہت ساری وجوہ میں سے دو وجہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. ایک ہے یہی بد نظری, لڑکوں کا لڑکیوں کو دیکھنا, تو پہلا نقصان ہوگا نماز کی توجہ چھن جائے گی, نماز کی لذت چھن جائے گی. مجھے ایک دفعہ لڑکے نے فون پر بتایا, کہنے لگا جی میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا, بے اختیار مجھے آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور پوری نماز میں رویا. میں نے کہا دکھ ہو رہا تھا یا خوشی؟ کہنے لگا جی بہت خوشی ہو رہی تھی. میں نے کہا مزہ آ رہا تھا؟ کہنے لگا جی بہت مزہ آ رہا تھا. کیوں رو رہے تھے؟ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا تو مزہ بھی آ رہا تھا؟ کہنے لگا جی بہت مزہ آ رہا تھا مجھے نماز میں رونے میں. تو میں نے کہا تم جب گھر سے چلے ہوں گے تو کسی جگہ تم نے اپنی آنکھوں کو کسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بچا لیا ہوگا, اس پر اللہ تعالیٰ شاہ تمہیں یہ انعام عطا کیا. تجھے وہاں مزہ آ رہا تھا, تو نے اپنی آنکھ کو بچایا, میں تجھے عبادت کی لذت عطا کر دوں گا. اور وہ آنسوؤں کی شکل میں نکل آتی ہے. تو جب انسان اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے ایک, اور دوسرے حرام لک میں سے اپنے آپ کو بچائے دو, ان دو چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ نماز کی طرف توجہ مہیا ہو جاتی ہے. جی پہلی بات, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے خواتین کا کسی بھی قبر پر جانے پر, حدیث میں کلیئر موجود ہے. اس لیے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور الافضل, میں نے تم کو منع کر دیا تھا قبرستان جانے میں, لیکن اب میں مردوں کو اجازت دیتا ہوں قبرستان جائیں. اور دوسری حدیث میں فرمایا وہ خواتین جو قبرستانوں میں جاتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو. اس لیے لعن اللہ زوارات القبور, لعنت اللہ کی ان عورتوں پر جو قبر. اسی لیے عورتوں پر جنازے کی نماز نہیں, اس لیے عورتوں کو قبر. لیکن کچھ جگہوں پر عورتوں کو اجازت دی جاتی ہے, وہ کون سی جگہ ہیں؟ مثلا ایک عورت کا باپ گزر چکا ہے اور وہ بے قرار ہے, اب وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اپنے باپ کی قبر پر جانے کی اجازت دی جائے, تو کہتے ہیں دو شرطوں کے ساتھ. شرط نمبر ایک رات میں جاؤ, شرط نمبر دو محرم کو ساتھ لے کر کے جاؤ, شرط نمبر تین بھی بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہاں چیخنا نہیں, بال نہیں پھاڑنا, زور زور سے رونا نہیں, صرف فاتحہ پڑھ کر کے واپس نکل آؤ. اسی طرح سے کوئی خاتون اپنے بھائی, اپنے بیٹے اور اپنے شوہر, ثبوت اس کا کیا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں کتاب ہے ترمذی شریف, اس ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب الجنائز میں. حضرت عائشہ بیان فرماتی ان کا بھائی تھا, اس کا نام تھا عبد الرحمن, یہ مکہ مکرمہ کے ایک باہر کے علاقے میں وفات پا گیا اور وہیں دفن ہوا. حضرت عائشہ مدینہ طیبہ میں تھی, کئی سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آئیں تو اپنے بھائی کے قبر پر پہنچ گئی. سب عورتوں کو تو قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قبرستان پہ گئی اور کہا مجھے تمہارے پاس نہیں آنا تھا, نہ آنے کی, مگر چونکہ وفات کے وقت میں تمہارے پاس نہیں تھی اور وہ مجھے دکھ بہت ہے. کیونکہ پھر اس کا شعر پڑھا, میں اور تم کتنے ایک ساتھ رہتے تھے, تم کو اور میرے اور تمہارے درمیان کتنی محبت آپس میں تھی, ہماری آپس کی محبت دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے, لیکن تمہاری وفات یہاں ہو گئی, میں مدینے میں ہوں, اب ہم اتنے دور ہو گئے ہیں کہ دیکھنے والے کہتے ہیں عائشہ اور عبد الرحمن کبھی ایک ساتھ رہے ہی نہیں ہیں. یہ شعر پڑھا اور شعر پڑھنے کے بعد کہا ماں اس وجہ سے تمہاری قبر پر میں آئی کہ میں موت کے وقت تمہارے ساتھ نہیں تھی. بس خلاصہ یہ جو خواتین ہیں جو مقابر میں جاتی ہیں وہ جانا درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اپنے محرم رشتہ داروں کی قبر پر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے, وہ مخصوص خواتین کو جس کی نیند چھن گئی ہو, بے قراری میں وہ اس کو سکون نہ آتا ہو, اس کو رات میں محرم کے ساتھ اور اس شرط کے ساتھ کہ وہاں روئے گی نہیں تب جانے کی اجازت.
جی, حضرت میں معذرت چاہوں گا, بہت سارے سوال ایسے بھی ہیں جو رہ گئے وقت کی قلت کی وجہ سے, لیکن ایک سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اعتبار سے بہت زیادہ ضروری ہے, خاص کر نوجوان کے لیے. یہ آخری سوال ہوگا انشاءاللہ. فحش موویز اور اپنا جوہر ظاہر کرنے کے گناہ سے نوجوان کس طرح بچ سکتے ہیں؟
اوکے, کیا ہے
فلمیں
اور جی بس صحیح ہے صحیح ہے. پہلی بات, اللہ نے انسان کے اندر باہر کی چیزوں کو قبول کرنے اور اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنے کی طاقت رکھی ہے. یہ دیکھتا ہے جیسا لباس ان کا ہے میں بھی ویسا ہی پہنوں گا, جو ایکشنیں ان کی ہیں میں بھی وہی کروں گا, جو سٹائل ان کا ہے وہی میں بھی وہی کروں گا. اب جب لڑکا ہو یا لڑکی, کوئی بھی انسان فحش منظر دیکھے گا, اس فحش منظر کو دیکھنے کے بعد دل کے اندر بھی احساس ہوگا میں بھی ایسا ہی کروں, اور اس کے بعد پھر جذبات ابھر جائیں گے. یہ جو جذبات ابھر جائیں گے, اب جگہ تو ہے نہیں پورا کرنے کے لیے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, ادھر سے وہ دیکھتا رہا ہے تو وہاں سے آگ لگ گئی اندر, اور اس آگ کے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد طرح طرح کے گناہوں میں پھنس جائیں گے. اس لیے فحش منظر کو دیکھنے سے بھی منع کیا گیا, بلکہ جانوروں کا کوئی اگر جنسی عمل ہو رہا ہو, اسلام صاحب کہتا ہے وہ بھی مت دیکھنا. تو کیوں نہیں دیکھنا؟ اس سے تمہارا تم کو انفیکشن ہو جائے گا, تمہارے دل میں ایک آگ لگ جائے گی, کاش میں بھی ایسا کر پاتا. اور چونکہ جوانی کی زندگی ہوگی تو جوانی کی زندگی میں بے قرار ہو جاؤ گے, اس بے قراری میں پھر تم دائیں بائیں کی طرف چلو گے. لہذا اپنی جوانی کو, میں اس کی مثال پہلے عرض کرتا ہوں, لیٹرین جانا بہت زیادہ ضروری ہے, ظاہر ہے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا, نہ امیر نہ وزیر نہ کبیر نہ عالم نہ بزرگ نہ ولی نہ مرد نہ عورت, ہر ایک کو جانا ہے. تب جانے کے بعد اب کیا کرنا ہوگا؟ کہ لگے صاحب وہاں ضرورت پوری کرنی ہے. اس ضرورت پورا کرنے میں آپ خوشی ہوگی؟ کہ نہیں, کوئی خوشی نہیں ہوگی. کتنی دیر رہیں گے؟ کہ جتنی دیر میں ضرورت پوری ہو جائے گی. ضرورت پورا ہونے کے بعد اپنے آپ کو صاف کر کے نکالیں گے, کہاں پوری طرح سے صفائی کریں گے, پھر باہر نکلیں گے. بس ٹھیک اسی طرح سے آج کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہی خیال رہنا چاہیے کہ آج کی سوسائٹی میں چاروں طرح سے بہت گندگیاں ہیں, ان گندگیوں سے مجھے اپنے آپ کو بچا کر کے چلانا. انہیں میں فحش فلمیں بھی ہیں. ان فحش فلموں کو دیکھتے ہوئے آپ نے, جس نے دیکھی ہوں گی وہ پہلے اپنے آپ سے پوچھے, تم نے کتنی مرتبہ آج تک دیکھی؟ کہ بہت مرتبہ. اس سے تمہیں ملا کیا ہے؟ کہ لگا بڑا مزہ آیا. وہ مزہ واقعی تھا یا یہ وہم تھا؟ بس یہاں پر رکنا ہے ذرا سا. ایمان جب چھن جاتا ہے تو بے مزہ چیزوں کو انسان مزیدار سمجھنے لگتا ہے, ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو بے فائدہ چیزوں میں انسان کو لطف آنے لگتا ہے. دیکھیے آپ اس وقت ہماری سوسائٹی کہ کتنی لوگ, خاص طور پر ہائی کلاس کے لوگ, کتے پال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس میں بڑا مزہ ہے. جناب یہ کیا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا پتا, تم تو بیکورڈ ہو, ہم فارورڈ ہیں. اب کتے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, ان کے لیے شڑ بنانے ہیں, ان کے لیے شیمپو لانے ہیں, ان کو واکنگ کرانی ہے, ان کو گاڑی میں بٹھا کر کے چکر کرانے ہیں, حتیٰ کہ ان کے لیے اب آگے شاپنگ سینٹر ہیں, ان کے لیے ڈاکٹر ہیں, ان ڈاکٹروں کے پاس ان کو لے جانا ہے, ان کو چیک اپ کرانے ہیں, اور پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ صاحب اس نے کل کتنا کھایا تھا, آج کیا, ان کے لیے فوڈ سسٹم سارا ہے. یہاں تک کہ یورپ میں پہلے پرمیشن لینا پڑتا ہے اور وہاں سے چیک کرنے کے لیے آئیں گے آپ کے پاس سارا اسٹاک ہے یا نہیں, اس کے لیے شڑ ویسا بنا ہے یا نہیں, سردی گرمی کا ویسا ٹمپریچر, اس کے بعد آپ کو پرمیشن ملے گا, اب آپ کو اتار رکھ سکتے ہیں. ہر غرض یہ کہ انسانوں کے انسان لگے ہوئے ہیں کتوں کی خدمت میں, جس کا فائدہ کچھ بھی نہیں. یورپ میں ایک لیڈی صاحبہ تھی جو ماڈلنگ کرتی رہی اور فلموں میں کام کرتی رہی, تھا بہت پیسہ کمایا. اب بہت پیسہ کمایا, جو ہی اس کی جوانی اتر گئی تو بعد میں کوئی نہیں پوچھتا. وہ تو تبھی تک ہے جب تک چہرے پر رنگ ونگ تھا, اور جب وہ چہرہ کا رنگ اتر گیا بعد میں کوئی نہیں پوچھتا. اب نکاح نہیں, شوہر نہیں, ماں باپ نہیں, اکیلی زندگی گزار رہی, تنگ آ گئی. تب کیا کیا اس نے؟ کتے پالے. کتوں کے ساتھ رات دن کتوں کے ساتھ لگ رہی ہے. بہرحال ایک ایک کتا مرتا گیا تو ایک بات, ایک کتا رہ گیا تھا, اور چونکہ بہت زیادہ پراپرٹی تھی تو کس کو دیتی ہے؟ اس نے عدالت میں جا کر لکھا میں اپنی ساری پراپرٹی اپنے اس ڈاگ کے نام کر دیتی ہوں. ٹھیک, لیڈی صاحبہ کی وفات ہو گئی, عدالت میں بحث شروع ہو گئی کہ صاحب کتا جو ہے وہ وارث بن سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک, اب وزارت قانون, لا منسٹری, لا کے کالج, میڈیا, ججز, وکلا, سارے بحث کر رہے ہیں کس بات پر کہ صاحب عورت نے ایک کتے کے نام پر پراپرٹی کر دی ہے, کتا مالک بنا ہے یا نہیں بنا. جج نے فی الحال ایک آدمی کو کتے کا نوکر رکھا کہ تم کتے کی طرف سے اس کی پراپرٹی پر قبضہ کرو, پھر جب تک ڈیسائیڈ ہو جائے گا قانون کیا ہے. ٹھیک, اس کے بعد پھر وہ کتا مر گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا. کس کس چیز میں انسان لگے ہوئے ہیں؟ ایک ایسی بیکار چیز میں، پارلیمنٹ میں بحثیں ہونے لگی، جج لگے ہوئے ہیں اسی میں، وزارت داخل، وزارت قانون، اور وہ جو ہے لا کالجوں میں شروع ہو گئی بحثیں. جب انسان کے پاس ایمان نہیں ہوتا تو یہی صورتحال ہوتی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے سمجھیں کیا کہ ہم اس فلموں کو دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا فلاں ہیرو فلاں ہیروئن کے ساتھ یہ برے کام کر رہا ہے، یہ گندے کام کر رہا ہے. دیکھنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یا تو نفرت ابھرے گی، مگر دیکھ رہے ہو اندر سے نفرت ہے، دیکھ رہے ہو اندر سے نفرت ہے. ایک وقت آئے گا کہ اندر کی نفرت ختم ہو جائے گی اور اندر شوق پیدا ہوگا، کاش میں بھی ایسا کرتا. اندر شوق پیدا ہوگا میں بھی ایسا کرتا، اور چونکہ کرنے کی کوئی جگہ ہے نہیں تو آپ ڈھونڈیں گے، ہاں میں بھی کہیں کسی کے پیچھا پیچھا کروں گا، میں بھی کسی کا عاشق کسی کا معشوق بنوں گا، اور ادھر سے شیطان باہر سے کسی کو استعمال کرے گا تو ہوتے ہوتے پھنس جائیں گے. اس لیے فحش مناظر کو دیکھنا در حقیقت ویسا ہی گناہ ہے جیسے کسی سامنے کسی خاتون کو دیکھنا گناہ ہے، فحش منظر کو تو اس سے بھی زیادہ برا. اس لیے کہ صاحب فحش منظر دیکھ کر دراصل میں اپنے دماغ میں زہر بھر رہا ہوں، اور اس کے آپ نیندیں اڑ جاتی ہیں، پھر بےقرار ہو کر آدمی چاہتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے آگے چل کر کے کہ نوجوان لڑکے اس گناہ میں کبھی پھنس جاتے ہیں جس کے اوپر اللہ کے نبی کی لعنت آئی ہے، اپنے ہاتھوں سے نکاح کرنا. اور خواتین بھی دوسرے گناہوں میں پھنس جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے ابھی ہماری خواتین یہاں کی اتنے برے اس برے انجام تک نہیں پہنچی ہیں جس جو برے حالات ہم نے دوسری یونیورسٹیوں کے سنے ہیں. میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا یہاں کہ جب بگڑتے ہیں تو کہاں تک پہنچتے ہیں. شاید امید ہے ہماری خواتین ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہیں، ہماری بیٹیاں وہاں تک نہیں پہنچی ہیں جہاں اس کو میں حذف ہی کر دیتا ہوں، جو برائی ابھی آئی نہیں اس کا تذکرہ نہ کرنا ہی بہتر ہے. بنارس ہندو یونیورسٹی میں کا کیس ایک دفعہ آیا تھا، اور کئی یونیورسٹیوں کا کیس ہم نے سنے تھے، وہ بہت ہی زیادہ برے. اور اسی میں آتا ہے پھر آگے چل کر جب کچھ نہیں تو پھر گیزم آئے گا اور لیسبینزم آئے گا. اللہ تعالیٰ اسی حفاظت فرمائے.
زیادہ تر سوال جو ہے وہ رہیں گے، لیکن میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹ اور صبر کر لیں، انشاءاللہ یہ مجلس اقدام پذیر ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب منصور احمد فاروقی صاحب کو کچھ چند الفاظ برائے شکر گزاری کہیں، اور اس کے فوراً بعد میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا کریں امت کے، بالخصوص امت کے نوجوانوں اور پھر اجتماعی طور امت کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی اس مجلس کا اختتام ہوگا. ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس دروازے سے آپ باہر تشریف لے جائیں، اور پچھلا دروازہ جو ہے وہ مزدورات کے لیے مخصوص چھوڑ دیں، پچھلے دونوں دروازے. اور باہر آپ سب کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام ہے، تو گزارش ہے کہ پہلے بھائیوں سے گزارش ہے کہ پہلے مزدورات کو ریفریشمنٹ لینے دیں، اس کے بعد کچھ دیر بعد آپ بھی ریفریشمنٹ لے سکتے ہیں. السلام علیکم.
جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. ہم حضرت مفتی صاحب کے لیے یہ شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہم سب کو سعادت مند ہونے کا موقع عطا کیا. جو کچھ حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا وہ نہ صرف ہمارے لیے فائدہ مند ہے بلکہ سب سے بڑی وہ سب سے اہم ضرورت ہے. جن موضوعات کی بنا پر اس وقت امت مسلمہ پست ہو چکی ہے اور اپنا کردار کھو چکی ہے، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ امت نہ صرف اپنے علماء سے کر چکی ہے بلکہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے دین کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو چکی ہے. یہ سب کچھ خود بخود ہوا یا ایک سوچی سمجھی سازش کے ساتھ ہوا، اس پر سوچنے کی بھی ضرورت ہے اور پھر مثبت قدم اٹھانا بھی ناگزیر ہے. اسی سلسلے میں حضرت مفتی صاحب کو مدعو کیا گیا تھا اور الحمد للہ مفتی صاحب کی تشریف آوری ہوئی اور مفتی صاحب کا بیان ہوا جو ہم سب کے لیے باعث فخر بھی ہے اور اللہ کرے ہمارے لیے باعث ہدایت بھی بن جائے. ہم حضرت مفتی صاحب کے انتہائی اور بے حد مشکور.
دعا فرمائیے. الحمد للہ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله ہم نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کے نبی نے آپ کا تعارف کرایا. ان کے تعارف کرانے سے زیادہ بہتر ثبوت دنیا میں کوئی نہیں. ان کے تعارف کرانے پر ہم آپ کو اپنا اللہ مانتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کا بندہ مانتے ہیں. ہم نے آپ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا ہے
لیکن ان کی سچی باتیں ہم تک پہنچی اور اتنے ثبوتوں کے ساتھ پہنچی ہیں, اتنے اتھنٹک سورسز کے ساتھ پہنچی ہیں, ان کا انکار نہیں کر سکتے. ہم نے آپ کے نبی پر بھی ایمان لایا, ہم آپ کو بھی مانتے ہیں, آپ کے نبی کو بھی مانتے ہیں. یا اللہ یہ ہمارا کمزور سا ایمان ہے, اس کو پہلے قبول فرما لیجئے. دیکھیے یا اللہ ہمارے بدن کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہیں, ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا مگر ان کو مانتے ہیں. ہمارے دماغ کے اندر میموری ہے, ہماری باڈی کے اندر وٹامنز ہیں, ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن ان کو مانتے ہیں. اللہ اسی طرح سے آپ ہیں اگرچہ دیکھا نہیں مگر ہم آپ کو مانتے ہیں. آپ ہیں, ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں, ہماری ہر چیز آپ کے سامنے ہے. یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, آپ نے پکڑ نہیں فرمائی, جن کی ہمیں ضرورت تھی ہمارے مانگے بغیر وہ ساری چیزیں آپ نے ہم کو عطا فرمائی. ہم آپ کی بارگاہ میں بہت شکر ادا کرتے ہیں, بہت شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے اسلام عطا فرمایا, آپ نے ایمان عطا فرمایا, مسلمان گھر میں پیدا کیا, صحت عطا فرمائی, جسم کے سارے اعضاء عطا کیے, کمزور نہیں بنایا. یا اللہ ناتوان پیدا نہیں کیا, ہینڈیکیپس نہیں بنایا. یا اللہ اچھے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا, پھر ہمیں تعلیم کے لیے وسائل مہیا کیے. یہاں ہم ہائی تعلیم پہنچنے کے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی تک پہنچ گئے. قدم قدم پر آپ کی مہربانیاں, قدم قدم پر آپ کی رحمتیں. ہم سے کتنے ہی بچھڑ گئے, کتنے ہی سڑکوں میں آوارہ ہیں, کتنے ہی بے روزگار ہیں, کتنے ہی جسمانی ناکارہ ہیں, کتنے ہی ان پڑھ ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں, کتنے ہی ہمارے جیسے بھائی طرح طرح کے گندے کاموں میں پھنسے کر ڈوب کر برباد ہو گئے. ہم ایک ایک نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اکرم الاکرمین. آئندہ ارادہ کرتے ہیں ہم اپنی جوانیوں کو تمام برے کاموں سے بچائیں گے. یا اللہ آپ ہمیں ہمت عطا فرما دیجئے. یا اللہ دیکھیے آج کے زمانے میں برائیوں سے بچنا بہت مشکل ہے, یقیناً بہت مشکل ہے. ہم کبھی ارادے کرتے ہیں مگر باہر جا کر کے ہمارے ارادے جم نہیں پاتے ہیں. باہر کے ماحول میں وہ ارادہ ایسے پانی کے تنکے کی طرح بہ جاتا ہے جیسے وہ تھا ہی نہیں. اب ہم آپ ہی سے ہمت طلب کرتے ہیں اس آج کے زمانے میں ہم کو پاکیزہ کردار والا نوجوان, پاکیزہ کردار والی بیٹی بننا نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سرمایہ بنے اپنے گھر کے لیے, سرمایہ بنے اپنے ادارے کے لیے, سرمایہ بنے اپنے استادوں کے لیے, سرمایہ بنے اپنی قوم کے لیے, سرمایہ بنے اپنے دین کے لیے. ہماری تمام تمنائیں پوری فرما دیجئے. یا اللہ ان تمام نوجوانوں کا مستقبل بہتر بنا دیجئے. یا اللہ ان تمام نوجوانوں کا مستقبل بہتر بنا دیجئے. یا اللہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں ان کا فیوچر اچھے سے اچھا بنا دیجئے. صحت کے اعتبار سے بھی اچھا, دین کے اعتبار سے بھی اچھا, کردار کے اعتبار سے بھی اچھا, رشتوں کے اعتبار سے بھی اچھا, اقتصادی اعتبار سے بھی اچھا, معاشی اعتبار سے بھی اچھا. تمام مستقبل کی خرابیوں, گندگیوں, مصیبتوں, پریشانیوں سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے. یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, تمام برے کاموں سے بچنا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین کو ہماری طرف سے بے انتہا جزائے خیر عطا فرما. جو والدین خود بےچارے کتنی مصیبتیں جھیلنے کو تیار ہیں مگر اپنی اولاد کو اونچے سے اونچے مقام تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کو تیار ہیں, ان والدین کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ عطا فرما, ان کا اتباع عطا فرما, ان کی سنتوں پر چلنا نصیب فرما, حقیقی ان کا عشق عطا فرما. یا اللہ ان کے عشق کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہیں, ان ذمہ داریوں کا شعور اور ادراک اور ان کو پورا کرنا نصیب فرما. ہماری طرف سے ان کی ذات اقدس ان کے بارگاہ میں درود و سلام پیش فرما. یا اللہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر, ان کے روح مبارک پر, ان کے قبر اطہر پر درود و سلام نازل فرما. ریگستان کے ذرہ سے بھی زیادہ, بارش کے قطروں سے زیادہ, درختوں کے پتوں سے زیادہ, اپنی مخلوقات سے زیادہ, اپنی فرشتوں سے زیادہ, جتنے آج تک درود و سلام بھیجے گئے ان سے بھی زیادہ, جتنے رک گئے اتنے میں زیادہ, جتنا آپ چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ, جتنا ان کا ہم پر حق ہے اس سے بھی زیادہ, جتنے ان کی عظیم الشان احسانات ہیں ان سے بھی زیادہ. یا اللہ اتنا درود و سلام کہ ان کا حق ہمارے ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے. تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, فقہا, محدثین, ائمہ کرام, وہ بزرگان دین جن کے ذریعے سے تیرا اسلام ہم تک پہنچا, ان تمام کو ہماری طرف سے بے انتہا جزا خیر عطا فرما. پوری دنیا کے انسانوں کو راہ حق نصیب فرما. پوری دنیا کے انسانوں میں جو حق کے متلاشی ہیں ان کو حق نصیب فرما. یا اللہ جو حق کا انعد رکھتے ہیں ان کے دلوں کی انعد کو ختم فرما, اور اگر ان کے انعد کو ختم ہونے کی سبیل نہیں ہے ان کے شر سے اسلام کو اور تمام انسانوں کو محفوظ فرما. یا اللہ اس ادارے کو اور اس ادارے کے پڑھانے والے پڑھنے والوں سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے. یا اللہ سب کا مستقبل بہتر بنا دے. یا اللہ یہاں خیر ہی خیر داخل فرما. اس ادارے کو حقیقی دانشگاہ بننا نصیب فرما. یا اللہ یہاں ابن خلدون اور ابن سینا پیدا ہو جائیں. یا اللہ یہاں عظیم سکالر جو اسلام کے اور قوم کے اور ملت کے نگہبان بنے ایسے سکالر یہاں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ انہی اداروں سے کیسے عظیم عظیم انسان پیدا ہوئے, اور انہی اداروں میں جب لڑکے بگڑتے ہیں تو آوارہ اور جواری اور شرابی اور زناکار بن کر کے نکلتے ہیں. یا اللہ یہاں کے نوجوان نسل کو اس ادارے کا وقار بلند کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اپنے لیے اور ساری امت کے لیے مانگی ہیں
ہم ان دعاؤں کا حق تو نہیں رکھتے ہیں, بس احسان فرما دیجئے وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمدللہ.